मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ سورہ معارج کی ان آیتوں پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے، اللہ تعالی نے اہل جنت کی علامتیں بیان کی ہیں کہ یہ علامتیں جن لوگوں میں پائی جائیں گی وہ جنت میں جائیں گے، دنیا میں بھی اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس پر میں نے بیان کیا تھا کہ آپ جب بھی کسی کے ذمے کوئی کام لگاتے ہیں اور اس کام کے بدلے میں آپ معاوضہ طے کرتے ہیں تو آپ اس کام کو فوکس کرتے ہیں، اگر اس نے وہ کام کر دیا تو آپ اس کو معاوضہ دیں گے، وہ کام نہ کرے اور دائیں بائیں اپنی مرضی سے بہت کچھ کرتا رہے تو آپ اس کو معاوضہ نہیں دیتے۔ اس کی میں نے کئی ساری مثالیں دی تھیں پچھلے بیان میں، مزدور کو آپ نے کنواں کھودنے پہ لگایا، وہ کنواں کھود نہیں رہا، دائیں بائیں آپ کے لیے پیاز بھی لے کر آ رہا ہے مارکیٹ سے، ٹماٹر بھی لے کے آ رہا ہے، سستے داموں کہیں سے انڈے بھی اٹھا کے لے آیا۔ اب جب اجرت کی باری آئی ہے آپ کہہ رہے ہیں یار میرا کام جو ضروری کام تھا، میں نے کنواں کھدوانا تھا، وہ تو وہی کا وہی ہے، تو کس بات کے پیسے مانگ رہا ہے؟ تو ایموشنل ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے یار تجھے میری محبت کا یقین نہیں ہے، یہ انڈے تو مارکیٹ سے خرید، میں 50 روپے سستے لے کر آیا ہوں، تو محبت کی تیرے دل میں کوئی قدر نہیں ہے، ٹماٹر کے ریٹ کسی سے جا کے پتا کر میں کتنے سستے تیرے لیے لے کر آیا ہوں، اور پھر رونے لگے اور اپنی محبت کے دلائل دینا شروع کر دے۔ آپ اس کی باتوں سے متاثر ہو گئے؟ بلکہ اگر آپ سمجھدار ہو گئے نا آپ کو اور زیادہ غصہ آئے گا، بلکہ کراچی میں تو ایک مخصوص قسم کی گالیاں ہیں ایسے موقع پہ دی جاتی ہیں، وہ گالیاں دینا شروع کرو گے آپ اس کو، جتنی گالیاں آئیں گی نا آپ دو گے، بولے گا یار یہ کسی اور کے سامنے باتیں کرنا چاہتے، کمبخت میں نے کنواں کھدوانا تھا، میرے پاس 2 دن کا ٹائم تھا، ٹینک بنوانا تھا 2 دن کا ٹائم تھا، مکان کی تعمیر چل رہی ہے، تیرے ٹینک کی وجہ سے سارا کام رکا ہوا ہے۔ پھر وہ کہے محبت کی زمانے میں قدر نہیں ہے، تو آپ بولو گے تیرے جیسے محبوب ہمیں نہیں چاہیے۔ اس کی میں نے بہت ساری مثالیں دی تھی، چونکہ یہ بیان موٹیویشن کے لیے ہوتے ہیں نا، عمل پہ ابھارنے کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے ایک ہی بات بار بار ریپیٹ ہوتی رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ وہ مضمون ہمارے ذہنوں میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ یہ میں اس لیے اتنی تاکید کرتا ہوں کہ اصل میں ہمارے یہاں نا دین پہ لوگ چلتے نہیں ہیں، اور جب چلنا چاہتے ہیں تو غلط چیز پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، رسومات پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، جو دین کی روح ہے وہ نہیں آتی۔ خدا کی قسم اسلام اتنا مزے کا مذہب ہے، اتنا مزے کا مذہب ہے، یہ صرف آپ کی آخرت نہیں بناتا، آپ کی دنیا پہلے بناتا ہے۔ جن قوموں کے پاس اسلام نہیں ہے ان کا حشر تو جا کے دیکھو، حشر تو جا کے دیکھو، بےچاروں کا حشر نشر ہو گیا ان کا، اور ان قوموں کو کامیاب بنا کے دکھایا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دکھانے والے بھی انہی جیسے ہیں، تو وہ اسی ناکامی کو کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کامیاب دیکھا ہی نہیں ہوتا کہ کامیاب کیسے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب جو غیر مسلموں کے ہاں جاتے ہیں نا کہتے ہیں کتنے اچھے، کتنے زبردست سکون، دیکھو کیسا زبردست۔ ابھی ایک ولاگر ہے آج کل پاکستانیوں کی بہت برائیاں بیان کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے دیکھو یہ سارے کے سارے عذاب کس پہ آ رہے ہیں پاکستانیوں پہ، کے پی کے کتنا تباہ ہو گیا, پنجاب میں سیلاب, کہہ رہے یورپ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ یورپین سے خوش ہے, پاکستانیوں سے خوش نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ اچھے لوگ ہیں, ہم سے کوئی جرم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم پہ یہ آفتیں آ رہی ہیں. جرم تو ہو رہا ہے, مانتے ہیں, سب سے بڑا جرم یہ ہو رہا ہے ڈیم کیوں نہیں بنائے. سب سے بڑا جرم یہ ہو رہا ہے کہ بارشیں اللہ کی رحمت ہیں, تو اللہ تو پانی ہمیں بے تحاشا دے رہا ہے, اتنا ان کو نہیں دیتا جتنا ہمیں دے رہا ہے. اللہ کو پتا ہے یہ آبادی بہت ہے, فیملی پلاننگ والے صبح و شام چیختے ہیں, بچے زیادہ ہو رہے ہیں, کھاؤ گے کہاں سے. تو اللہ کہتے ہیں جہاں آبادی زیادہ ہے وہاں وفائی بھی زیادہ پیدا کر رہا ہوں. تو اب ہم نے اس پانی کو روکنے کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں بنایا ہوا. اتنے آسان آسان سیٹ اپ ہے نا اس پانی کو روکنے کے, کہ ہم کئی دہائیوں تک پانی پیتے رہے ہیں اور کبھی کمی نہ ہو اور صاف واٹر پانی ملے ہمیں, کنوؤں کی شکل میں محفوظ کیا جا سکتا ہے, تو زمین میں پانی سیف کیا جا سکتا ہے. لاہور میں ایسے کنویں آ رہے ہیں, لوگ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنا پانی اس میں جمع کیا, سارا زمین میں چلا گیا, دوسرے کنویں سے نکل رہا ہے وہ. اور ڈیم بنا کے سیف کیا جا سکتا ہے. گاؤں دیہاتوں میں تو ہم نے دیکھا ہے بارشیں برستی ہیں, گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں, ان کی شیٹوں پہ انہوں نے کرو میں شیٹیں ہوتی ہیں, ساتھ میں پائپ لگائے ہوئے ہوتے ہیں, سارا پانی گر کے پائپوں سے آ کے ٹینک میں جمع ہو رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اسی پہ بارش ایسی بڑی نعمت ہے کہ لوگوں کی فصلوں کے جو برساتی علاقے ہیں وہاں فصلوں کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلانا پڑتا ان کو, بارشوں پہ پوری پوری ان کی اکانومی کھڑی ہوتی ہے. خیر اس نے کمپیئر کیا کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں اور یہ یورپین ہیں, یہاں کا حال دیکھو, مسلمانوں کا حال دیکھو. تو مسلمان احساس سے کمپنی میں جاتے ہیں نیچے نا, واقعی یار اس سے یہ کیا کرتے ہیں, یہ لوگوں کو مرتد بناتے ہیں, مذہب سے ہٹاتے ہیں. اس طرح کے جو ولاگرز ہیں غیر مسلم ہیں وہ, میں بتاؤں گا نہیں کس مذہب سے اس کا تعلق ہے. اور اس کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان میں نا مذہبی فسادات شروع ہو جائیں. دیکھو مذہبی فسادات شروع کرانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, فار ایگزامپل اگر آپ ہندو ہیں نا اور آپ چاہتے ہو کہ پاکستان میں مذہبی فسادات ہوں, تو آپ مظلوم بن کے دنیا کے سامنے آنا شروع ہو جاؤ, دیکھو مسلمان ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں, دیکھو مسلمان ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. تو ہندو برادری جو ہے اس کے دل میں بلا وجہ کے شکوک و شبہات, حالانکہ وہ مندروں میں آرام سے جا رہے ہیں, وہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, لیکن وہ بلا وجہ مظلومیت. اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, پھر مسلمان ادھر سے جواب دینا شروع کرتے ہیں کہ تم تو ایسے ہو, تم تو ایسے ہو. ہوتا یہ ہے کہ وہ ہندوؤں کی مظلومیت کی وجہ سے, ایسا نہیں ہے کہ ہندوؤں کو انصاف دلانا, این جی اوز سے پیسے لے کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہندو مسلم فسادات شروع ہو جائیں. یہ ہوتا ہے دنیا میں. بعض عیسائی اب بلاگر بن کے یہ کام شروع کر دیا ہے. آپ مجھے بتاؤ پاکستان میں ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں کبھی آپ نے مسلم عیسائی فسادات دیکھے؟ آپ لوگ بتاؤ مجھے. یہ میرا کلپ بنا کے چلا دینا, کیونکہ ایک بلاگر ہے وہ چاہ رہے کہ فسادات ہوں مسلمانوں میں اور مسیحیوں میں, کرسچینٹی میں اور مسلمانوں میں کیا ہوں, لڑائیاں ہوں. ابھی یہ شروع ہو گئی ہے تحریک, کیونکہ پاکستان پہ نا انہوں نے ہر طرح سے لڑوانے کی کوشش, کئی محاذوں پہ پاکستان میں لڑائیوں کی کوشش ہو رہی ہے. عوام کو حکومت سے لڑایا جائے, کے پی کے میں فسادات کروائے جائیں, بلوچستان میں الگ فسادات ہوں, سندھ میں الگ فسادات ہوں, کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو, ہر سطح پہ. کیونکہ جنگ فیس ٹو فیس جنگ تو وہ ہار چکے ہیں بنیان مرسوس میں. جو بنیان مرسوس کا ہم نے جواب دیا ہے نا, تو جو ہماری فیس ٹو فیس لڑائی ہوئی ہے نا اس میں تو وہ شکست کھا چکے ہیں. اب ان کو پتا ہے کہ ان لوگوں سے سامنے آ کے لڑنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو اب انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ جہاں جہاں لڑوایا جا سکتا ہے ان کو لڑواؤ, جہاں جہاں لڑوایا جا. جیسے انگریز جب ہندوستان میں آیا نا تو اس کو پتا تھا مسلمان اتنے پاور فل ہیں کہ یہاں میں نہیں چل سکتا, تو جب تک ان کو آپس میں لڑوایا نہ جائے تو یہ نہیں, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس نے لڑوایا, مرزا غلام احمد قادیانی کو پیدا کیا, منکرین حدیث کو پیدا کیا انہوں نے, کچھ متشدد اہل حدیث, سب اہل حدیثوں کی بات نہیں کر رہا, ان کو بھی پروموٹ کیا اس نے تقلید کے خلاف مناظرے, پھر ادھر سے کچھ لوگوں کو ادھر سے پروموٹ کیا ان کی مخالفت. تو ایک ایسی جنگ شروع ہوئی جو اب تک ختم نہیں ہوئی ہے. برطانیہ تو چلا گیا لیکن ہمیں آپس میں لڑوا گیا. برطانیہ کے آنے سے پہلے یہ لڑائیاں ہندوستان میں نہیں تھی, نہ اہل حدیث, حنفیوں کا پھٹا تھا, اہل حدیث تو نہ ہونے کے برابر تھے, لیکن چلو جتنے بھی تھے تو یہ لڑائیاں نہیں تھیں. بعض لوگوں کا کہنا یہ کہ تھے ہی نہیں, لیکن چلو بھائی ہوں گے ہمیں کسی کے, وہ کہتے ہیں ہم تھے واللہ عالم, جو بھی تھا لیکن لڑائیاں نہیں تھیں. دیوبندی بریلوی فرقے بھی نہیں تھے, سب ایک ٹریک پہ چلتے آ رہے تھے. اس نے آ کے ایسا لڑوایا کہ وہ لڑائی کا بیج ڈال کے چلا گیا برطانیہ, آرام سے ہندوستان تو چھوڑ گیا, مگر اب تک ہماری لڑائیاں ختم نہیں. یہ اہل حدیث مسجد, یہ مسجد دیوبندی بریلوی, سوری حنفی بریلوی, یہ مسجد حنفی دیوبندی. دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ مسجدوں کے نام مسلکوں پر ہو, لیکن پاکستان میں ایسا ہوتا ہے, انڈیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس لیے کہ ہم پہ حکومت کس نے کی ہے, بولو نا, انگریزوں نے. تو یہ خوب سمجھ لو, ہر چیز میں مولویوں کو ملامت مت کیا کرو, کچھ کام گورا کر کے گیا ہے تو اس میں وہ ایسے مولوی اس نے پیدا کیے ہیں کہ لڑائیں امت کو, تو لڑا دیا اس نے اور ابھی بھی یہ کام وہ کر رہا ہے. تو اسی میں یاد رکھو, ہمارے ملک میں نا اب کچھ ایسے فسادات شروع کروانے کے لیے کچھ ولاگرز کام کر رہے ہیں. وہ کیا کریں گے, جیسے فار ایگزامپل کوئی ہندو ہے یا کوئی عیسائی ہے, یعنی مسیحی ہے, وہ مظلومیت شروع کر دے گا کہ پاکستان میں ہمارے حقوق نہیں مل رہے, پاکستان میں عیسائی محفوظ نہیں ہے, پاکستان میں مسیحی برادری کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو مسیحی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مسیحا آ گیا. میں نے جب یہ ولاگ ایک دن نہیں, ہر ڈیلی بیسس پہ آ رہا ہے, یہ کلپ آ رہے ہیں ایسے لوگوں کے. ابھی ایک نیا فتنہ کھڑا ہونے والا ہے. میں نے اپنے آس پاس لوگوں سے پوچھا جب یہ ولاگنگ زیادہ ہوئی نا, ایک بندہ بار بار یہ کہ مسیحی برادری محفوظ نہیں ہے, وہ مسیحیوں کا مسیحا بنا ہوا ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جب سے ہم یہاں رہ رہے ہیں کبھی آپ نے مسلم مسیحی فسادات دیکھے, کبھی دیکھے زندگی میں؟ ہمارے کلاس فیلو مسیحی تھے, بڑے آرام سے کھیلتے بھی تھے, ہم دوستیاں بھی تھیں. مذہب میں بھائی ہم الگ ہیں, ہم مسجد جاتے ہیں, وہ کہاں جاتے ہیں؟ چرچ. نہ ہم نے کبھی ان پہ طنز کیا, آج تک نہیں ہوا. انڈیویجولی کسی کا کسی سے جھگڑا ہوا ہو تو بھائی وہ جھگڑا اٹھا کے آپ, اب اس نے ولاگ بنایا کہ دیکھو چرچ کے اوپر الصلوۃ والسلام علیہ گا, یا رسول اللہ کوئی مسلمان لکھ کے چلا گیا ہے, اس کا مطلب مسیحی برادری پاکستان میں محفوظ نہیں ہے. ارے چرچ پہ جس نے لکھا ہے تو اس لکھے ہوئے کو پکڑو, اس کے خلاف کیس کرو, تھانے میں جاؤ. یہ کیا آپ نے ولاگ بنا کے پوری امت میں آگ لگا دی؟ خوب سمجھ لو, ایسے لوگ باہر سے پیسے لے کے ملک میں فسادات کروا رہے ہوتے ہیں. اور مسیحی برادری کو بھی میں کہتا ہوں, یہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں, یہ تمہیں مسلمانوں سے لڑائیں گے, اور یہ خود باہر بیٹھے بھی ہوتے ہیں, اندر نہیں ہوتے. بس ان کو پیسہ ملتا ہی اسی بیس پہ ہے کہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرو تاکہ لڑائیاں شروع ہوں. اور ہوگا یہ کہ ابھی فیس, ابھی ٹک ٹاک پہ لڑائی شروع ہوگی. پہلے تو ٹک ٹاک پہ ایسے ولاگنگ آئے گی, نیچے مسلمانوں نے برا بلا کہا ہوا ہوگا, پھر مسیحی لوگ مشتعل لوگ ہیں وہ برا بلا کہیں گے. اصل جنگ کیا تھی, کس نے یہ بیج بویا تھا لڑائی کا, وہ سب بھول جائیں گے اور ایک ایسی لڑائی شروع ہوگی جو قیامت تک ختم ہونے والی نہیں ہوگی. تو یہ سیٹ اپ چلتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہی بات میں نے بدلی؟ یہاں کہاں سے آگے, میں بیان کچھ اور کر رہا تھا, یہ لڑائی کی بات کہاں سے آگے. یہ آپ کیوں بٹھائے میں؟ ہاں اصل بات یہ چل رہی تھی. تو وہ اس پہ ولاگ بنا رہا تھا کہ دیکھو یورپ میں یہ ہو رہا ہے, یہاں عیسائی لوگ رہتے ہیں تو کوئی ایسا سیلاب نہیں ہے, کوئی ایسا زلزلہ نہیں ہے, اور کے پی کے میں دیکھو, پنجاب میں دیکھو, سیلاب سے تباہ کاریاں اور یہ اور وہ, اور اس کا مطلب کس کے ساتھ ہے؟ خدا ان کے ساتھ. تو خوب سمجھ لو, یہ تو قدرتی حادثے ہیں. سیلاب کہیں بھی آ سکتا ہے, زلزلہ کہیں بھی آ سکتا ہے. باہر ملکوں میں بھی بہت آتے ہیں زلزلے, آتے ہیں. جاپان میں نہیں آتے ہر چار دن کے بعد زلزلہ آیا ہوا ہوتا ہے, ساری دنیا میں ہوتا ہے. ان کے حکمرانوں نے پہلے سے انتظام کیا ہوا ہوتا ہے, ڈیم بنائے ہوئے ہوتے ہیں آفتوں سے بچنے کے لیے, سیلابی ریلے. کینیڈا میں میں نے پورا سسٹم دیکھا, میں حیران ہوں. انہوں نے دیکھا کہ 400 سال پہلے یا 300 سال پہلے جو سیلاب آیا تھا کتنا تھا, یعنی وہ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پانی کی سطح کہاں تک جا سکتی ہے, اس حساب سے پہلے سے پلاننگ کر کے پانی نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں وہ. تو جو قوم بھی پلاننگ کرتی ہے بھائی, دنیا دار الاسباب ہے. جو مصیبت سے بچنے کے اسباب اختیار کرے گا وہ بچے گا, جو اسباب اختیار نہیں کرے گا وہ کتنا ہی نیک پرہیزگار ہو وہ مرے گا. کیا خیال ہے؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، رات کو آپ چولہا بند کیے بغیر، بعض خواتین کیا کرتی ہیں، چولہے میں گیس آ رہی ہے تو چولہا جل رہا ہے، گیس چلی گئی اور بٹن آن ہے اسی طرح، بہت گھروں میں ایسے حادثے ہوئے، بٹن آن ہے. اب یہ خاتون نیک بھی ہیں، شرعی پردہ بھی کرتی ہیں، راتوں کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتی ہیں، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری، یہ میں خوابوں کی باتیں کر رہا ہوں، آپ حقیقت سے دوستوں نے شوہر کی اطاعت، ساس سسر کی بہت زیادہ خدمت وغیرہ وغیرہ، تو کتنی نیک خاتون ہیں. لیکن رات کو غفلت کیا کرتی ہے، دیکھ کے سوتی نہیں ہے کہ بھائی کراچی ہے، رات کو گیس جا سکتی ہے، بتائے بغیر جاتی ہے گیس. کتنے گھروں میں ایسا ہوا کہ نلکے کھولے ہوئے ہیں، پانی نہیں آ رہا تو نلکا کھولا ہی رہ گیا کہ یار پانی نہیں آ رہا، بند تو کرو، جب آئے گا تو ضائع ہوگا. یہ تو آئے دن گھروں میں یہ واقعات ہوتے ہیں، اتنا پانی ضائع ہوتا ہے، اتنا پانی ضائع ہوتا ہے. ایک صاحب ایک فلیٹ میں رہتے تھے، 5-6 مہینے کے لیے ٹریولنگ پہ گئے، نلکے کھول کے دیکھے تو پانی نہیں آ رہا تھا. تو اب یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کو بند کر دو، یار پانی نہیں آ رہا. تو اب جب جانے لگے تو سب جگہ چیک کیا، پانی نہیں آ رہا، نکل لیے. 6 مہینے بعد آئے تو بیڑا غرق ہوا ہوا تھا گھر کا، اور فلیٹ والے جو تھے وہ بےچارے پریشان کہ یار ہم ٹینکی فل کرتے ہیں، پانی جاتا کہاں ہے. عاملوں کی چاندنی ہو جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں جنات کا اس گھر میں اثر ہے. کتنی بڑی غفلت. تو اب خواتین کیا کر، کوئی خاتون بہت نیک پرہیزگار تہجد گزار، شوہر کی اطاعت فرما بردار، ساس سسر کی خدمت کرنے والی، بچوں کو محبت سے پالنے والی، بات بات پہ چمیٹے تو بات بات پہ بچوں کو چمیٹے نہ لگانے والی، سمجھ رہے، بات بات پہ. بعض خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ہیں، بچوں کے ساتھ بھی بہت ظلم کرتی ہیں ماں ہونے کے ناطے، کہ میں ماں ہوں. بھائی تم ماں کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جب چاہو منہ پر چپیٹ لوں، گھوم جاتا ہے پورا بےچارہ، اپنا غصہ شوہر پہ آ رہا ہے، نکالا کس پہ جا رہا ہے، بچوں پہ. اس کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا تو اس کو ایسے تانے مل رہے ہیں، چھوڑو چھوٹا بچہ ہے، گلاس ٹوٹ گیا کیا ہو گیا بھائی، وہ ٹھوکر لگی گر گیا تو ایک تو وہ گرا ہے، اوپر سے پیچھے سے ایک چماٹا آئے گا، اندھا ہے دیکھ کے نہیں چلتا. عورت اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کے، اپنی زبان سے اپنے بچوں کے اخلاق کو خراب کرتی ہے، بیٹیوں کے اخلاق کو بھی. بات خواتین، میں بار بار کہہ رہا ہوں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہی، کیونکہ بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں کہ یہ ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے، عورتوں کے خلاف ہے یہ آدمی. تو بھائی جو بات ہوگی وہ تو بتائی جائے گی نا، مکھن لگانے کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوں میں یہاں پہ. جب تربیت کرنی ہے تو جو چیز سوسائٹی میں بری ہوگی اس کو برا کہا جائے گا، چاہے مرد میں ہو چاہے عورت میں ہو. عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بچے کو بلا وجہ ٹارچر کرتی رہے، خاص طور پہ بیٹیاں بہت ظلم کا شکار ہوتی ہیں، مائوں کا بہت ٹارچر کرتی ہیں. جب بچی تھوڑی سمجھدار ہو جائے نا تو وہ تو بےچاری غلطیاں کرتی ہے، معصوم ہو تو مائیں ڈانٹتی رہتی ہیں، ڈانٹتی رہتی ہیں، تانے دیتی رہتی ہیں. ایک سائیکولوجسٹ نے بتایا کہ بہت ساری بچیاں جو پاگل ہوئی ہیں نا، سب بچیاں نہیں بھائی، ماں سے بہتر کوئی رشتہ نہیں ہوتا، لیکن بہت ساری بچیاں جو دماغی مریض بنی ہیں، ان کی ہسٹری میں جب گئے چیک کیا تو ان کی ماؤں کا ہاتھ تھا اس میں. کیا مطلب، ایسا نہیں ہے ماں کو ان سے نفرت تھی، ماں کو تربیت کرنی نہیں آتی، وہ سمجھتی ہے ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ اور تانے کوسنے دینے سے بچے کی تربیت اچھی ہو جاتی ہے، لیکن اچھی اچھی نہیں ہوتی، بچہ بد اخلاق ہو جاتا ہے. پھر بیٹیاں ماؤں کے سامنے زبان چلانا سیکھ جاتی ہیں، جب ایک دفعہ ماں کے سامنے زبان چلانا سیکھ گئی، زبان کھل گئی تو احترام ختم، پھر مائیں اور ڈپریشن میں جاتی ہیں، پھر اور تانے دیتی ہیں، پھر وہ اور ڈپریشن میں جاتی ہیں، پھر وہ اور تانے دیتی ہیں. میں نے ایسے ایسے گھروں میں فسادات دیکھے ہیں کہ بچیوں کو ماؤں کے سامنے زبان چلاتے ہوئے کہ آدمی کانوں کو ہاتھ لگا لیتا ہے. ماں بچی کو کہہ رہی ہے بدتمیز، تو بیٹی کہہ رہی ہے تم ہو بدتمیز. اللہ کی پناہ یہ جملہ زبان سے نکالنا بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ ماں پہ کیا قیامت گزرتی ہوگی جب بیٹی ماں کو بدتمیز کہہ رہی ہو. تو یہ ایک دم سے نہیں ہو جاتا، اتنا ٹارچر، اتنا یا تو تربیت ہی نہیں کی ہوتی، بے لگام چھوڑ دیا گیا ہوتا ہے، یا تربیت میں اس کو ایسا کہ تانے ہر وقت کے تانے، ہر وقت بے وقت نصیحتیں، ہر وقت بدتمیزیاں، یہ اس سے بچے بگڑتے ہیں. تمیز، پہلے آپ خود تمیزدار بن جاؤ بھائی، تمیزدار بن جاؤ تو بچے وہی چیز سیکھیں گے. جو آپ برے ماحول سے بچاؤ اس کو اور گھر میں تمیز کا ماحول پیدا کر دو، بچے کیا پیدا ہوں گے، پیدا ہوتے ہی آداب، وہ میں نے بتایا تھا نا. کیا کرے بات، وہ ایک کیپسول کھلا دی ایک پریگننٹ خواتین کو نا، ڈاکٹروں نے دوا ایجاد کی کہ وہ جب دوا کھلائی جائے گی نا تو بچہ پیدا ہوگا تمیز دار. تو سائنسدانوں نے تجربہ کیا. ایک خاتون کو یہ مجھے سنایا کس نے, میں جامعۃ الرشید میں بچوں کو پڑھاتا تھا, چھوٹے بچوں کو. ایک استاد تھے وہ میرے سامنے بیٹھے ہوتے تھے, وہی سیکشن بچوں کا, یعنی بی سیکشن سمجھ لو, وہی کلاس ہے, وہی کتاب ہے, اور وہ ہر وقت مرغا بنا کے رکھتے تھے. اب تو بہت سخت پابندی ہے, ہر طرح کے مدرسوں میں بہت کیمرے لگ گئے نا. تو میں دیکھتا تھا یار وہ اتنی سختی سے پڑھاتے ہیں, اور کہتے تھے سختی کے بغیر بچے پڑھتے نہیں. اچھا میں پڑھاتا تھا ان کو, ہنسی مذاق میں پڑھ لیتے تھے, نمبر اچھے آتے تھے ان کے. تو مجھے تو تجربہ ہوا بچوں کو پڑھا کے کہ سختی کے بغیر بھی بچے بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں. یہ آپ کی اپنی بد اخلاقی ہوتی ہے, خود آپ بدتمیز ہوتے ہو, آپ سمجھتے ہو کہ بدتمیزی کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا. تو بہت سارے کام بڑے تمیز سے ہو جاتے ہیں, آپ تمیزدار ہو اگر. ہاں کبھی کبھار تھوڑی بہت سختی کی نوبت آتی ہے, وہ تو ٹھیک ہے, ضروری ہے. تو وہ میں نے جو ہے نا ایک دن میں نے بچوں سے کہا چلو یار میں تو تم لوگ کو ہنساتا ہوں, آج تمہارے پاس کوئی لطیفہ ہے تو سناؤ. یہ پڑھائی بھی ہو رہی ہے اور لطیفے بازی بھی ہو رہی ہے, بچے ایسے ہی پڑھتے ہیں. اب ہمارے ہاں کیسے پڑھایا جاتا ہے چھوٹے بچوں کو, ایسے قاری صاحب نا یوں کر کے بیٹھو چنگیز. اور اسکول ٹیچر بھی ایسے ہی ہیں, ابے ایسے بچہ تھوڑی پڑے گا یار. تو میری کلاس میں بچے انتظار کرتے تھے کہ پڑھاؤں, پڑھانے کے لیے آؤں میں. تو میں نے بچوں سے کہا تم کوئی لطیفہ سناؤ. ایک بچے نے ایسا لطیفہ سنایا بھائی, یہ اس بچے کا لطیفہ ہے جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں. کہتے ہیں استاد جی مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ بچے کتنے ہوشیار ہیں, حالانکہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے. چھوٹے بچے کو تو پریگنینسی کا نہیں پتا ہوتا, ان کو تو ماؤں نے سکھایا ہوا ہوتا ہے پریاں پری لے کے دے کے چلی گئی تھی اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بچے. آج کل کے بچے آپ دیکھو. تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا اعدادی اول ہوتا ہے نا, اس کے بچے نے کہا استاد جی ایک سائنسدانوں نے نا کیپسول ایجاد کیا کہ کسی ماں کو کھلایا جائے گا تو بچہ کیسا پیدا ہوگا, تمیزدار. پہلے تو میں حیران ہوا یہ کتنا بدتمیز بچہ پیدا ہوا ہے یار, اس کو بھی سے پتا ہے کہ پریگنینسی کیا ہوتی ہے. خیر میں نے کہا پتا ہے تو بتا بھائی. کہتا ہے تو بچہ جیسے ہی وہ ایک کیپسول کھلایا, بچہ پیدا ہوا, پیدا ہوتے ہی آداب. اور وہ ایسا اسٹائل مار رہا تھا نا, وہ چھوٹا بچہ ایسے ایسے گردن ہلا رہا تھا, یہ خاص اسٹائل سے گردن ہلا رہا تھا, کہہ رہے آداب آداب. تو میں نے کہا یار پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں استاد جی پھر انہوں نے سوچا کہ ہم, یہ تو بڑا زبردست کامیاب تجربہ ہوا, ایک خاتون کو اکٹھے 8-10 کیپسول کھلا دیے. جب ایک کیپسول سے اتنا تمیزدار پیدا ہو رہا ہے تو 10 کیپسول کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ 8-10 کیپسول کھلائے, بچہ پیدا ہی نہیں ہو رہا. ایک مہینہ اوپر ہو گیا, بچہ نہیں پیدا ہو رہا. الٹرا ساؤنڈ کیا, پتا چلا دو بچے ہیں, ہر ایک دوسرے سے کہہ رہے پہلے آپ. وہ کہہ رہے نہیں. اچھا اس نے ایسی باڈی لینگویج تھی نا اس بچے کی, کہہ رہے نہیں پہلے آپ. وہ کہہ رہے نہیں پہلے. ایسی باڈی لینگویج بنائی اس نے, وہ کہہ رہے پہلے آپ. کہہ رہے ایک مہینہ ہو گیا اسی تمیز میں مارکیٹ میں آئے نہیں. ارے بھائی کہا یار. تو یہ پھر وہی موضوع چینج ہوتا ہے میرا. ہاں بات یہ چل رہی تھی, دائیں بائیں ہم جاتے رہتے ہیں. آپ لوگ بھی تو بچے ہی ہیں نا, اسے گپ شپ والے ماحول میں بیان ہو جائے تو اچھا ہے نا, کیا خیال ہے؟ ٹاپک سے ہم ہٹ جاتے ہیں تو کوئی اتنی ٹینشن نہیں لینا, ٹینشن سے بری دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہاں چولہا, وہ مائیں کوئی تھوڑی سی مثال دے رہا تھا کہ کتنی نیک شریف ماں ہو, شریف شرفا عورت ہو, بچوں کو بات بات پہ چماٹے بھی نہیں لگاتی ہو, شوہر کی اطاعت بھی کرتی ہو, ساس سسر کی بھی خدمت کرتی ہو, اور تہجد بھی پڑھتی ہو, اور شوہر کی آمدن میں حد سے زیادہ خرچ بھی نہ کرتی ہو, اس کی جیب دیکھ کے خرچ کرتی ہو, پینٹ سے غیر موجودگی میں پیسے بھی نہ نکالتی ہو, اور آپ کی آنکھ کھل جائے. یہی ہوگا آخر میں کہ خواب دیکھ رہا تھا میں. خیر اتنی نیک شریف شرفا عورت جو اپنی بیٹیوں کو تانے کوسنے بھی نہ دیتی ہو بات بات, تو تو ہے ہی ایسی کمبخت, تیرے اندھی ہے, نظر نہیں آتا, ہارٹ ٹوٹے ہوئے تیرے, زبان کاٹ دوں, وغیرہ وغیرہ, ایسے بھی نہ کرتی ہو, بلکہ بیٹی سے ایسے بات کرتی ہو, بیٹی ماشاءاللہ تم بہت اچھی ہو, تم نے تھوڑا سا روٹی پکانے میں بے احتیاطی کی ہے, بیٹا تھوڑا سا خیال کر لیا کرو, تمہارے ابا کو ٹائم پہ کھانا نہیں ملتا تو ان کو تکلیف ہوتی ہے, تو بیٹا بنا لو, اس طرح سے بات کرتی ہو, ٹھیک ہے نا. تو ایسی نیک جو جنتی ہونے کی ساری علامتیں پائی جاتی ہیں اس میں, ساری علامتیں, لیکن اس کے اندر ایک فالٹ ہے کہ غفلت اتنی ہے کہ کوائل جلائی مچھر والی, उसको समझाया जाता है भाई कम से कम बिस्तर से 2 मीटर दूर रखो, बाद दफा सोते हुए लिहाफ खिसक के उधर चला जाता है, उसमें आग लगने का चांस है। जब बाइक पे पीछे बैठो अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि तुम नेक हो, हस्बैंड के अलावा किसी और के साथ तुम बैठोगी नहीं, तो पूरे बुरके को चादर को अच्छी तरह समेटो। इसमें अल्लाह पे तवक्कुल, ये तवक्कुल जायज नहीं है कि अल्लाह बचाने वाला है, जिस दिन मौत आनी है वो तो आएगी ही। भाई कितनी खवातीन हमने देखी है दुपट्टा उनका या बुरका उसमें पिछले पहिए में फंस जाता है, चेन में फंस जाता है, पूरा सिमट के बैठो अच्छी तरीके से, कोई चांस ही न रहे बुरके का या चादर के सिमटने का। जब चूल्हे पे कोई काम करो तो अपने जो सर की चादर है उसको उतार के थोड़ी देर के लिए, तकवा इतना है कि वहां भी चादर लटकी हुई है। अब भाई वो चादर फौरन आग पकड़ेगी, दुपट्टा क्या पकड़ेगा, जरा सा खिसक के इधर चलेगी आग पकड़ेगा वो, तो या तो उसको अच्छी तरह लपेट लो या थोड़ी देर के लिए किचन में उतार के बाहर रख लो। मेरे वालिद साहब इस पे बहुत सख्त है, घर की मस्तूराग, वो क्योंकि पाकिस्तान नेवी में थे ना, तो फौजी लोगों के फिर भी थोड़ा डिसिप्लिन होता है उनकी जिंदगी में, तो बहुत खिलाफ थे कि किचन पे कोई काम कर रहा हो और चादर लटक रही हो, तो बहुत इसके खिलाफ थे। भाई चादर आग पकड़ने में सेकंड भी नहीं लगते, कुछ नहीं तो आपके बाल तो जलेंगे। तो लेकिन जो तकवा लिल्लाहियत इतनी है कि किचन में भी ऐसा ना हो कि किसी की नजर पड़ जाए तो पूरी चादर लटकाई हुई है ना, ना दाएं से किसी की नजर पड़े ना बाएं से, नजर तो वाकई नहीं पड़ेगी लेकिन आपकी चादर चूल्हे से आग बोलो पकड़ेगी, और आपके इस तकवे की वजह से ऐसा नहीं होगा, आपकी इस इफ्फत और पाकदामनी जिस पे फरिश्ते, आसमान के फरिश्ते रश करते हैं, रश करेंगे वो और सलाम करेंगे, लेकिन चूल्हा ये बातें नहीं जानता, समझे, गैस को ये चीजें बोलो ना नहीं पता है, गैस बड़ी खतरनाक चीज है भाई, वो नेक और बुरे को नहीं देखती है। तो ऐसी खातून ने क्या किया, कराची में रात को जब चूल्हा वो जल रहा था तो इसी दौरान गैस चली गई, और जब सुबह 5 बजे गैस आई है तो चूल्हे से गैस निकलना शुरू। अब जब गैस निकलना शुरू होगी तो ये जब नेक परहेजगार सोमो सलाद की पाबंद खातून जब जाके माचिस की तीली भड़काएंगी तो आग लगेगी कि नहीं लगेगी, उसमें अगर कोई ये कहे, और एक खातून है जो नेक नहीं है, 2 नंबर खातून है, बच्चे को बात बात पे चमाटे मार मार के उसका कचूमड़ बना दिया, शोहर की 2 टके की वैल्यू नहीं है, ना नमाज ना रोजा ना हज ना जकात ना सदका, जबान 1.5 फुट की, इसमें आपको जागने की जरूरत ख्वाब से नहीं है, लेकिन वो क्या करती है, उसको दुनिया बड़ी अजीज है, दुनिया बड़ी अजीज है उसको, उसको पता है भाई उसने कोर्सेस किए हुए हैं, डिसिप्लिन होम मैनेजमेंट के कोर्स किए हुए हैं उसने, हाउस मैनेजमेंट के कोर्स किए हुए हैं, घरदारी सीखी हुई है उसने कि भाई जब सर्दियों में हम हीटर जलाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि गैस चली जाए, तो उसकी SOPs क्या हैं, दरवाजा खुला रखना है वगैरह वगैरह, BCOM किस्म के कोर्सेज किए हुए उसने, और वगैरह वगैरह, और फिर चूल्हे के बारे में सिलेंडर की जो किताब पूरी पड़ी हुई है कि किस किस तरीके से फटता है ये सिलेंडर, और जब ये सिलेंडर फटेगा तो कौन कौन मरेगा, किस किस के मरने का चांस है, तो ऐसे घर में हादसे होंगे लेकिन वो प्लानिंग के तहत होते हैं, फिर हादसे जिसको मरवाना हो तो उस वक्त सिलेंडर को पटवा दिया जाए। खैर तो ये सारी चीजों पर उसने दस्तरस है उसकी, उसके बाद अब मुझे एक बात बताओ, उसके घर में कभी ऐसा हादसा होगा, नहीं होगा ना। अब उस पर कोई ब्लॉग बनाए, देखो ये जितने नेक लोग हैं उन्हीं के चूल्हे भी फट रहे हैं, उन्हीं के गैस सिलेंडर भी फट रहे हैं, वही आग में जल के हलाक भी हो रहे हैं, और ये देखो 2 नंबर लोग हैं, ना नमाज ना तहज्जुद, लेकिन ना मुशरिक भी हैं, लेकिन इनके यहां अब तक कोई जलने का वाकया नहीं हुआ। तो मेरे भाई ये, और इससे आप साबित कर रहे हो कि इस्लाम बुरा मजहब है, माज अल्लाह इस्लाम को बुरा भला कह रहे हो आप, बोल रहे हो कि देखो ये मुसलमानों के यहां हादसे होते हैं और गैर मुस्लिमों के यहां हादसे नहीं होते। यार इसकी आवाज थोड़ी सी बढ़ाएं, मुझे बहुत चीखना पड़ रहा है बोलने के लिए। मुसलमानों के यहां हादसात होते हैं, गैर मुस्लिमों के यहां हादसात नहीं होते। इस्लाम बातिल मजहब है और हिंदू मजहब ज्यादा अच्छा है, मसीही मजहब ज्यादा अच्छा है, यहूदियत ज्यादा अच्छी है, उनके हादसे नहीं होते, इनके इतने हादसे होते हैं। कोई अकलमंद इस बात की बेस पे मान लेगा कि इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा मजहब नहीं है और غیر مسلموں سے اللہ کو زیادہ محبت ہے؟ مان لے گا کوئی عقل مند؟ کبھی بھی نہیں مانے گا بھائی. دنیا دار الاسباب ہے, جو مصیبت سے بچنے کے اسباب اختیار کرے گا وہ بچے گا, جو اسباب اختیار نہیں کرے گا وہ مرے گا, چاہے کتنا نیک ہو. پٹرول چھڑک کے کسی نمازی پہ آگ لگاتے وہ بھی مرے گا, سمجھ رہے ہیں؟ اور کسی کے بے نمازی کے پہلے سے پٹرول تھا اور آگ لگی بھی تھی, پانی ڈال دیں تو وہ بھی بچے گا. تبھی دنیا دار الاسباب ہے, دنیا میں اللہ نے کامیابی دنیا میں اسی کی رکھی ہے جو اسباب اختیار کرے گا. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا میں مصیبتوں سے بچنے کے لیے, پریشانیوں سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کیے ہیں. غزوہ خندق کی میں بار بار مثال دیتا ہوں, چاروں طرف سے اسلام دشمن قوتوں نے مدینہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا, تو آپ نے اسباب نہیں اختیار کیے؟ خندقیں اتنی بڑی بڑی کھودی کہ جانور گھوڑے اس کو پار نہ کر سکے, اسباب اختیار کیے. معجزے کرامات بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور اس پر شریعت کا مدار نہیں ہوتا, اس پہ ہم اپنی زندگی کے اصول نہیں بنا سکتے. زندگی گزارنے کے اصول بنانے کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. یہاں ایک اور میں بات کر کے پھر اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں, آپ کو کم از کم میرا ٹاپک یاد رہتا ہے, اس لیے ایک اور اہم بات کروں. میرا ایک ابھی بیان چلا ہے, شارٹ کلپ چلا, کافی لوگوں نے سنا اس کو. میں جب کوئی ایسا شارٹ کلپ جاتا ہے نیچے کمنٹ ضرور پڑھتا ہوں, اس کمنٹ سے مجھے پتا چلتا ہے کہ میری اس بات کو لوگوں نے کتنا سمجھا ہے اور کتنا نہیں سمجھا. یہ لازمی ہے, آپ جب بات کرتے ہیں نا تو بہت سے ہمارے مذہبی اسکالرز ہیں بات کر کے ممبر سے اٹھ کے چلے گئے, بس دیکھتے ہی نہیں اس کا لوگ اس سے کیا سمجھ رہے ہیں. تو مجھے اس کمنٹ سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ میری بات کا لوگ صحیح مطلب سمجھے بھی ہے کہ نہیں سمجھے, وہ کمنٹ سے پتا چل جاتا ہے. خاص طور پہ نیگیٹو کمنٹس میں کس چیز کو یہ اس نے ہائی لائٹ کیا ہے. میرا ایک بیان چلا ہے ابھی جس میں میں لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ کچھ اپنا ہاتھ تنگ کر کے کم سے کم ایک سال کی آمدن بچا کے رکھیں. آپ میں نے یہ بیان کیا, آپ کی تنخواہ ہے, آپ نے کیا کیا, ہینڈ ٹو ماؤتھ چلیں آپ اور بچائیں. کتنا بچائیں آپ دیکھیں, آپ کے گھر کا ضروری خرچہ کتنا ہے, عیاشی والا نہیں, ضروری خرچہ. مثال کے طور پہ آپ کے گھر کا ضروری خرچہ 1,00,000 روپے آج اگست 2025 میں کتنا ہے, 1,00,000. تو آپ نے کم سے کم جو ہے نا ایک سال کا خرچہ بچانا ہے پیسے جوڑ جوڑ کے, اور ایک سال کا کتنا بنے گا, 12,00,000. تاکہ آج اگر آپ جاب لیس ہوتے ہیں تو آپ کے لیے دوسری جاب تلاش کرنے تک کا انتظام گھر میں موجود ہو, آپ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں اور ڈپریشن میں نہ جائیں. اور میں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو 12,00,000 روپے آپ جمع کریں گے نا, تھوڑا سا کنجوسی کر کے, کنجوسی کا مطلب یہ جائز کنجوسی ہے, بیگم کو بھی بولے بیگم دیکھو جاب کبھی بھی جا سکتی ہے. ہم تو پورا اکثر میں نے جاب والے لوگوں کو دیکھا مہینے کے آخر میں پان گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہوتے ان کے پاس, اور کہہ رہے ہیں مہینے کا آخر چل رہا ہے, مہینے کا آخر چل رہا ہے. بھائی آخر چل رہا ہے تو کیا مطلب, یہ آخری دنوں میں نہیں کھانا تو نے کیا, شروع سے تمیز سے لے کے چلتے ہیں, 31 دن کا یا 30 دن کا مہینہ ہے تو اتنا خرچ کروں کہ 31 تک چلوں تو میں آرام سے. سخاوت کر دی شروع میں, اڑا دیے گولے گنڈے میں اور پیزے برگر میں اور اوٹ پٹانگ حرکتوں میں, اب مہینے کا آخر چل رہا ہے جیب میں دھیلا ہی نہیں ہے. تو اس پہ پھر میں نے یہ سمجھایا تھا کہ دیکھو اتنا بچاؤ, بیگم کو بھی سمجھا دو, بیگم یہ میرے تمہارے فائدے کے لیے, بیگم نہ مانے تو تھوڑا سختی بھی کرو اس کے اوپر, کیونکہ یہی بیگم کل آپ کو چھوڑ کے چلی جائے گی جب جیب میں پیسے نہیں ہوں گے. کتنے لوگ ہیں جاب لیس ہوئے, کھانے پینے کو انہوں نے کچھ جمع ہی نہیں کر کے رکھا ہوا تھا, جاب لیس ہوئے, کھانے پینے کو نہیں ہے, تو جس بیگم پہ خرچ کیا تھا نا وہی ٹاٹا کر کے چلی گئی, وہی ٹاٹا کر کے جا رہی ہے. اور وکیل تو بیٹھے ہوئے ہیں, چند وکیل اچھے بھی ہیں الحمدللہ, میجورٹی وکیلوں کی ایسی ہے جو خواتین کو خلا دلانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کی آمدن اسی سے ہے, وہ خلا کا کیس فائل کریں گے فیس ملے گی ان کو, تو وہ تو یوٹیوب پہ آپ دیکھ لو, ٹک ٹاک پہ کلپ بنا بنا کے خواتین کو ورغلا رہے ہیں بغاوت پہ کہ جس عورت کو اپنا شوہر پسند نہیں ہے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم بیٹھے ہیں جمشید سے اس کی شادی کروائیں گے ہم, صحیح ہے نا؟ تو وہ بیٹھے ہوئے, تو خواتین آ جاتی ہیں, بھائی ماشاء اللہ تو بہت مناسب فیس میں ہمیں اس شوہر سے جان چھوٹ رہی ہے, تو ایسے سانپ تو بیٹھے ہوئے, اشدہ بیٹھے ہوئے. تو اس لیے میں نے اس پہ یہ سمجھایا تھا کہ بھائی کم سے کم ایک سال, زیادہ نہیں, کیونکہ زیادہ کی پھر کوئی حد نہیں ہے. پھر تو زندگی کی عیاشیوں سے ہی اور زندگی کے راحتوں سے چلے جاؤ گے نا آپ. زیادہ کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. زیادہ تو پھر جمع مال و عددہ میں آتا ہے. ہر وقت مال جمع کر کے رکھنا اور کنجوسی, اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرنا, دوسروں پہ بھی خرچ نہ کرنا, وہاں پھر توکل کیا جائے. تو کم سے کم کتنا جمع کرنا ہے؟ ایک سال. تو میں نے کہا اگر آپ کا گھر کا خرچہ ایک متوسط گھر کا 100,000 میں آرام سے گزارا ہو جاتا ہے, تو آپ نے بچا بچا کے 1,200,000, اور وہ 1,200,000 گولڈ کی شکل میں جمع کریں, کرنسی کی شکل میں جمع نہ کریں. ڈالر میں اس لیے نہیں کہ انلیگل ہے, اور گولڈ میں جمع کریں. اور گولڈ بھی وہ والا لے, جب چاہیں کیش کرا دیں اس کو کسی کمپنی کا ہو, اور وہ لاکر میں ڈال دیں, بھول جائیں اس کو. یہ آڑے وقت کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے. خدا نہ خواستہ جاب گئی, جاب تلاش کروں گا, جب تک نہیں ملے گی کھانے پینے سے نہ جائیں بھائی, تو یہاں سے نکال کے بقدر ضرورت استعمال کر سکے ہم. تو اس پہ لوگوں نے کہا لو کبھی کیا کہتا ہے, کبھی یہ مفتی کی سمجھ میں نہیں آتا. کبھی کہتا ہے ذاتی گھر بھی مت بناؤ, اللہ پہ توکل کرو. کبھی کہتا ہے جوڑ جوڑ کے 1 سال کا پیسہ جمع کرو. سمجھ میں نہیں آتا کبھی کیا کہتا ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا لو اللہ پہ توکل کہاں گیا. علماء کو تو چاہیے لوگوں کو اللہ پہ اعتماد. اور یہ کل کی بات ہے, کل کے کمنٹس ہیں, میں نے اسکرین شاٹ بھی لیا ہوا ہے. اسکرین شاٹ کی میں نے سوچا تھا وہ کمنٹس پڑھ کے سناؤں گا, لیکن میری بات تو یقین کر لو یار, ٹائم لگے گا نا, کمنٹس پڑھ پڑھ کے سناؤں گا میں. ایک نے کہا کہ کچھ لوگ ایک طرف کو, کچھ بالکل دوسری طرف. کچھ کہہ رہے ہیں لوگ علماء کو تو چاہیے توکل سکھائیں, اور یہ لوگوں کو کہہ رہا ہے جمع کر کر کے رکھو, 1-1 سال کا جمع کر کے رکھو, اور اللہ سے ہونے کا یقین. یہ پھر کیسے لوگوں کے دلوں میں آئے گا. اور کچھ کہہ رہے ہیں لو ذاتی گھر کے بارے میں تو کا فکر نہیں کرو, اور جوڑو نہیں پیسے, سواری پہ بھی پیسہ خرچ کرو, خوراک پہ بھی پیسہ خرچ, کھاؤ پیو موج مستیاں کرو, کل کی فکر مت کرو. لو کیسی باتیں کر رہا ہے. تو لوگ کچھ نے کہا نہیں نہیں زبردست زبردست. ایک نے تو لکھا کاش مفتی صاحب یہ بیان میں پہلے سن لیتا تو آج روڈ نہ ناپ رہا ہوتا. کہہ رہے میرے ساتھ یہی ہوا ہے, میری تنخواہ تھی اچھی, کھاتا پیتا تھا, ساری اڑا دیتا تھا میں. ایک دن جاب لیس ہو گیا تو زیرو پہ آ گیا میں. کہہ رہے ہر جگہ سے تھکے کھانے, کاش پہلے پتا ہوتا تو یہ دن نہ آتے. تو یہ بہت اہم بات ہے, اس کو خوب اچھی طرح سمجھو. توکل اتنی ہلکی چیز نہیں ہے جس کو سمجھ لینا اتنا آسان ہو. یہ پورا ایک ٹاپک ہے کہ کہاں توکل کرنا ہے اور کہاں توکل کرنا ہے, لیکن اس طریقے سے جس طرح شریعت نے بتایا ہے, جس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہاں توکل نہیں کرنا. اصل میں تو توکل ہر جگہ ہی کرنا ہے, لیکن وہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ توکل نہیں ہے. یہ بہت اہم ٹاپک ہے, یہ ہلکا یہ تو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ توکل کا موقع کیا ہے اور کون سا توکل ایسا جو بے موقع ہے. تو اس میں خوب اچھی طرح سمجھو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ. فرمایا کسی چیز کو طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو, اور کس پہ توکل کرو؟ اللہ پہ. خدا کی قسم یہ حدیث سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے, انگریز کے پاس یہ حدیث نہیں ہے. لہذا وہ کنفیوز ہے کتنا جمع کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. کنجوسی کسے کہتے ہیں, سخاوت کسے کہتے ہیں, اس کا انگریز کے پاس کوئی معیار نہیں ہے. ہمارے نبی نے زبردست, پہلی بات اجملو فی طلب کا مطلب طلب کرنی ہے. یعنی طلب کا کیا مطلب؟ آپ نے اسباب اختیار کرنے, طلب اسی کو کہتے ہیں نا, یعنی اسباب اختیار کرنے ہیں مصیبت سے بچنے کے. اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پہ اعتماد اور توکل یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اسباب اختیار کرنے ہیں آپ نے, پہلا تو ہمیں یہ پتا چل گیا. اب مجھے وہ بتاؤ, جو آدمی مہینے کے کماتا ہے, کیا یہ دن رات ہم واقعات نہیں سنتے کہ جاب چلی گئی, کمپنی بیٹھ گئی, یہ ہو گیا. لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ جاب میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہو سکتا بھائی, اسٹیل مل پوری بند نہیں ہو گئی. ہمارے جو اسٹیل مل کے لوگ تھے, پورے پورے اسٹیل کے چمچ بھی نہیں چھوڑے انہوں نے, ایک چمچ تک نہیں چھوڑا انہوں نے. اسٹیل مل کو جب کھانا شروع کیا, وہاں جو لوگ بھی بڑے لیول پہ لوگ تھے, تو کیسا کھائیں, جو کپ تھے نا کپ وہ بھی گھر لے گئے. تو پھر ان کی تنخواہیں رکی ہیں, میں نے تو روڈوں پہ گھومتا ہوئے دیکھا ان کو. آپ کے ساتھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے, آپ جاب کے قابل ہی نہ رہے, ڈی سی او قسم کے معاملات ہو سکتے ہیں, اس کی آواز میں نے کہا تھا تھوڑی سی بڑھا دیں. تو طلب کرنا ہے مصیبت سے بچنے کے اسباب, بولو اختیار کرنے ہیں. تو مصیبت میں یہ بھی ہے بھائی, یہ دن رات ہم سنتے ہیں جاب گئی روڈ پہ آ گئے, کیا آپ نے انتظام کیا ہوا پہلے سے اس کے لیے؟ تو اگر آپ سرے سے انتظام کرنا ہی چھوڑ دیتے ہو اور پھر کہتے ہو اللہ کھلائے گا اللہ پلائے گا, یہ وہ توکل ہے جس کی شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی. یہ ایسا ہی ہے جیسے رات کو گیس کا چولہا آپ نے جلا چھوڑ دیا کہ صبح جب گیس آنے سے پہلے ہم اڑ جائیں گے حالانکہ آنکھ نہیں کھلی. تو یہ وہ توکل ہے جس کی اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رات کو چراغ گل کر کے سویا کرو, فإن الفويسقة تغرم النار على أهلها, اس لیے کہ جو فاسق جانور ہے نا چوہا, وہ بعض دفعہ چراغ گرا کے آگ لگا دیتا ہے. حالانکہ ایسے واقعات بہت کم ہوتے ہیں, کتنا امکان ہے اس کا بھائی, چراغ دور رکھا ہوا ہے اگر گر بھی جائے گا تو زمین میں گرے گا نا, آگ بجھ جائے گی. لیکن 1% چانس کو بھی برداشت نہیں کیا گیا بھائی, چوہا آئے گا ہو سکتا ہے گھسیٹتا ہوا لے جائے اس کو, آپ کی چادر کے قریب کر دے اس کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, احتیاط کیا ہے, رات کو آپ نے چراغ کو بند کر دینا ہے. اب دیندار لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, کما رہے ہیں کھا رہے ہیں, میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں بھائی, کل اللہ کھلائے گا, اللہ بہت بڑا ہے, کل کی ہم نے کبھی سوچی, جس خدا نے آج ہمیں, ہمارے یہاں نا ڈائلاگوں پہ پورا دین چل رہا ہے, ڈائلاگوں پہ. تبھی تو دیندار لوگ بدنام ہیں دنیا میں, یار ان کی کوئی بات نہ لاجک کی نہیں ہوتی, پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھے. توکل کا وہ مفہوم بیان کریں گے کہ آپ ایسے ایسے واقعات, توکل کے آدمی کہے گا یار یہ تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اسباب کی نفی پہ جب آئیں گے تو ایسے کہ ایک صاحب کہنے لگے, اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا ہم بجلی کے اس میں سوراخ میں ہاتھ دیں گے, بٹن دبائیں گے, اگر ایمان مضبوط ہے تو کرنٹ نہیں لگے گا. میں نے کہا بھائی جتنا بھی ایمان مضبوط ہو, کرنٹ کا کام ہے لگنا. میں نے کہا یقین نہیں آتا, میں ایک چماٹ مارتا ہوں, لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ چماٹ تو ہلکی چیز ہے, جب وہ لگ رہی ہے تو کرنٹ تو بہت اوپر کی چیز ہے. کرامتوں کے واقعات الگ ہوتے ہیں, وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ بچانا چاہے تو بھائی آپ سوراخ میں ہاتھ دیں, نہیں لگے گا آپ کو کرنٹ, وہ اللہ بچا. لیکن ہمیں کیا پتا اللہ بچانا چاہتا ہے کہ نہیں بچانا چاہتا, ہمیں تھوڑی پتا ہے. میں بار بار کہتا ہوں نا, ایک صاحب نے مجھے کہا, میں نے کہا یار اس طرف حالات صحیح نہیں جانے, کہہ رہے اللہ بچائے گا, کہہ رہے اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا. میں نے کہا اگر اللہ نے نہیں چاہا تو ہمیں کیا پتا کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے. تو اب کیا ہے کہ یہ ڈائلگ ہماری زبانوں پہ ہوتا ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی تم نے کیا جمع کر کے رکھا ہے, آج جاب لیس ہو گئے. تبھی تو میں ایک بات بار بار کہتا ہوں, مجھ سے زیادہ کوئی شادیوں کی ترغیب دیتا ہے؟ کوئی بندہ اس کائنات میں, ہمارے ایک دوست تھے ترکی میں, ان کو کوئی فلسطینی ملا, فلسطینی عالم. انہوں نے کہا کہ میں نے اس فلسطینی عالم کو دیکھا, آپ کا بیان سن رہا ہے. عرب عالم ہے, بیان کس کا سن رہے ہیں؟ کہہ رہے میرا بیان لگا کے. کہہ رہے میں نے کہا یہ تو ہمارے کراچی کے بندے. میں نے اس فلسطینی سے پوچھا, انگلش میں ان کی بات ہوئی, وہ انگلش میں جانتے تھے, یار یہ آپ ان کو کیوں سن رہے ہو, تو ہمارے علاقے کے ہیں. کہتے ہیں یار اجمیوں میں واحد مولوی ہے جو چار شادیوں کی ترغیب دیتا ہے. اس نے کہا عرب میں تو لوگوں رواج ہے, اجمیوں میں رواج ہی نہیں ہے. کہہ رہے اجمیوں میں واحد آدمی ہے جو لوگوں کو زیادہ شادیوں کی ترغیب دیتا ہے, اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو بندہ عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہے, تو اس لیے کہتے ہیں مجھے سن رہے تھے وہ فلسطینی. تو میں کتنا حریص ہوں شادیوں پر, پتا ہے نا آپ کو. آپ 10 سال پہلے بھی میرا جو نظریہ تھا آج بھی وہی ہے. 10 سال پہلے بھی اگر کوئی میرے پاس آتا تھا نا کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے, 17-18 سال کا ہو گیا ہے, میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں, اور میں نے کتنے بیانات کیے ماں باپ کو چاہیے اپنے بیٹے کی خود شادی کر دیا کریں, ساتھ ساتھ اس کی ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں میں. تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کا بیٹا کرتا کیا ہے, کماتا ہے نہیں کماتا نہیں ہے, اچھا پڑھائی میں نمبر کتنے آتے ہیں, A+ A1 گریڈ سے پاس ہوتا ہے نہیں ہوتا, مت کرو. ہمارے یہاں بھی دو صحباب ہیں, اپنے بیٹے کے بارے میں مجھ سے انہوں نے مشورے آ کے لیے کہ مفتی صاحب آپ شادیوں کی بڑی ترغیب دیتے ہیں, اور آپ کے بیانات سے متاثر ہو کر میں نے ارادہ کیا ہے اب میں بھی اپنے بیٹے کی شادی اپنے خرچے پہ اور اللہ توکل پہ کر رہا ہوں. یہ ان کا اسٹائل ہوتا تھا آپ کے بیانات سے. میں نے کہا میرے بیانات سے متاثر ہو کر خود دوسری کر لیتے, تیسری کر لیتے, بچوں کی بھی کراتے, لیکن ان شرائط کے ساتھ جو شرطیں میں بیان کرتا ہوں. وہ شرطیں آپ نے سنی ہیں نہیں مفتی صاحب آپ تو کہتے ہیں جب نکاح کرو گے تو کون پیسہ دے گا؟ اللہ دے گا. میں نے کہا آپ نے آدھا بیان سنا ہے آدھا نہیں سنا. کتنے میں آپ کو ثبوت کے طور پہ وہ لوگ دکھا سکتا ہوں. کہتے ہیں نہیں یار بچہ بڑا ہو گیا اب تو کرنی چاہیے. میں نے کہا بھائی دیکھو یا تو پڑھائی کو فوکس کر رہا ہو, ذمہ داری پوری کر رہا ہو اپنی, میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, نمبر اچھے آ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے یہ کل کما لے گا, آج نہیں کما رہا کل کما لے گا, آپ اپنے خرچے پہ کر دو اس کی شادی, کوئی بات نہیں, ایک بہو گھر میں آئے گی دو روٹی زیادہ پک جائے گی, اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا اس سے, وہ بہو آپ کی بیٹی بھی ہوگی, اس کے بچے آپ کے پوتے کہلائیں گے, اور آپ کی آپ کا خون ہے, آپ کی اولاد ہے, کر دو یار. ابھی وہ پڑھائی کر رہا ہے نا, نہیں کر سکتا, اس کی شادی کو چار سال آٹھ سال دس سال ڈیلے کرنا ظلم ہے اس کے ساتھ. باپ تو باپ ہوتا ہے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ باپ کا تو مطلب یہی ہے کہ یار اس کی ذمہ داریاں اخلاقی شرعی ذمہ داری نہیں ہے, بالغ ہونے کے بعد باپ کے ذمہ نہیں ہے, خوب سمجھ لو, اخلاقی ذمہ داری. شریعت میں تو ہر شخص اپنا خرچہ خود اٹھائے گا, شرعاً واجب نہیں ہے باپ کے اوپر کہ وہ آپ کی شادی کرے, خوب سمجھ لو, اگر وہ نہیں کرتا کوئی قیامت میں اسے سوال نہیں ہوگا, ہاں رکاوٹ نہ بنے بس وہ, لیکن اخلاقی طور پہ کیا ہے یار, جب ساری زندگی اس کو روٹی کھلائی, ساری زندگی اس کو ٹھکانا دیا, تو ایک بیسک ضرورت ہے اس کی, وہ بھی کیا کرو, بولو نا آپ کے فائدے کی بات کرو, پھوڑ دو اسے, کیا جا رہا ہے, یہ بھی ذمہ داری پوری کر دو یار. اور یہ فیملی پلاننگ والوں کے چکر میں نہیں پڑو کہ بچے ہوئیں گے کھائیں گے کہاں سے, اس میں توکل اللہ پہ واجب ہے, یہ وہ توکل ہے جو واجب ہے, سمجھ رہے ہو, لیکن وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, انجینئر یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, آپ کو پتا ہے یار کل انجینئر بن جائے گا کمائے گا, لیکن ٹائم پہ کالج جا رہا ہے, جو بھی کتابوں میں دلچسپی لے رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہاں جا کے جیسے ہوتے ہیں بہت سے ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا تو پڑھائی کو فوکس, اگر پڑھ نہیں رہا تو کما کے کھلا رہا ہوں, عملی طور پہ کما رہا ہوں, پھر وہ یہ نہیں کہ بعد میں کما لوں گا شادی کے بعد, نہ نہ نہ, ابھی لا کے میرے ہاتھ میں مہینے میں اتنے پیسے دے گا تو تیری شادی, اتنے جس سے ایک بیوی پل جائے. اس میں بھی لوگوں کا معیار بہت اونچا ہے, ایک آدمی کی چار لاکھ کمبخت کی آمدن تھی, اس کے باپ کہہ رہا تھا جب تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو تیری شادی کروں گا میں, مجھے کہہ رہا ہے میں چار لاکھ کما رہا ہوں, میرے باپ, میں نے کہا کر لے شادی بتا دے ہو گئی ہے. میں نے لوگوں کو مشورے دیے, میں نے کہا, کہتے نہیں بیٹا ابھی پڑھ تو رہا نہیں ہے, اسکول نہیں جاتا ٹائم پہ, کالج نہیں جاتا, وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا پھر کما کہہ رہے, کہہ رہے کما لے گا بعد میں. میں نے کہا عذاب جان بنے گا, یہ بتا رہا ہوں میں, یہ کیا بنے گا عذاب جان. کہہ رہے اللہ پہ توکل. میں نے کہا یہ توکل جائز, بولو نہیں ہے, یہ توکل جائز نہیں ہے, آپ غلط توکل کر رہے ہیں. میں نے کہا جب فری پھوکٹ میں ایک موٹیویشن ہوتی ہے انسان کے پاس کہ یار میں نے شادی کرنی ہے, اچھی جگہ رشتہ مجھے جب ملے گا جب میں کچھ بن کے دکھاؤں گا, جب آپ نے کر دی شادی یہ موٹیویشن بھی ختم, اتنی عمر ہو گئی ابھی کچھ نہیں کر رہا, تو شادی ہوگی. میں نے کہا پھر پتہ ہے کیا کرے گا, یہ میرے بیان سن سن کے بچے اسپیڈ سے پیدا کرے گا, کیونکہ اس نے میرا بچوں والا بیان بھی سنا. ہر سال آپ کی گود میں ایک پوتا ڈالتا رہے گا آپ کے خرچے پہ, اور آپ ایسے دانت پیسو گے, کیونکہ بہو بھی آپ کی ہوگی, آپ لے کر آئے ہوگے, آپ کی کا منہ دیکھ کے انہوں نے اپنی بیٹی دی ہوگی, اور اولاد بھی آپ کی, لاوارث بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو آپ بولو گے یار, اور یہ صرف اسپیڈ کو فوکس کرے گا, کس کو, بچے پیدا کرنے کی اسپیڈ, اور چھ مہینے بعد یہ دوسری شادی کی باتیں بھی شروع کر دے گا. ابا ایک ہو گئی, اب ایک ونس مور. جن لوگوں نے میری بات مانی سکون میں, نہیں مانی بات کہ نہیں بچے کے گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے, میں نے کہا میرے بھائی گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے نا, کچھ کر کے دکھائے نا, گناہ میں پڑنے کے خطرے کی بیس پہ کسی اور کی بیٹی کو بھیٹ تھوڑی چڑھا سکتے ہیں, آپ کے گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے, کوئی نان نفقہ کوئی ذمہ داری نہیں, اور آپ نے لڑکی والوں کو الو بنا کے لے آئے, آپ اس کا خرچہ پانی نہیں دے رہے, سسر آپ کا پوچھ رہا ہے کمبخت میری بیٹی کا خرچہ تو اٹھا, کہ خرچہ تو نہیں ہے, تو شادی کیوں کی, گناہ میں پڑنے کا خطرہ تھا مجھے, مجھے خطرہ یہ تھا کہ کسی گناہ میں مبتلا وہ کہے گا پھر تبلیغ میں وقت لگا لیتا کچھ اور, ہماری بیٹی کو کیوں, اس کا مستقبل پورے کیوں بھیٹ چڑھا دیا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, نہیں آ رہی سمجھ, اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں جتنے لوگ ہمیں سمجھتے ہیں. تو جو میرا بیان تھا نا میں اسی پہ قائم ہوں, تو ایسے موقع پہ میں کہتا ہوں ہاں ماں باپ ظلم یہ کر رہے ہوتے ہیں, بچہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, نمبر اچھے آ رہے ہیں, بھائی چار سال لگیں گے اس کی تعلیم, اس وقت تک یہ بےچارا بڈھا ہو جائے گا, ہاؤس جاب بھی ہے, फिर उसके बाद उसको स्पेशलाइजेशन है, बीसीओ, वो तो 35-36 साल में जाके क्या जरूरत है इस तकल्लुफ की यार, ये तो अंग्रेज करते हैं फिर 50-50 साल में जब फ्यूचर उनका मुस्तकबिल होता है। वही बात है कि जब दांत थे तो बादाम खाने के पैसे नहीं थे, अब जब बादाम खाने के पैसे आए तो मुंह में चबाने के दांत ही नहीं है। तो औलाद में जो जिम्मेदार हो, जिम्मेदार या तो पढ़ाई को फोकस कर रहा हो या कमा के ला रहा हो, फिर बाप को चाहिए उसकी शादी करे वो, फिर अल्लाह पे तवक्कुल करे, अल्लाह पे एतमाद करे। हमारे एक दोस्त है, उनका बेटा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, उन्होंने शादी कर दी उसकी, अपने खर्चे पे की। उन्होंने कोई बात नहीं यार, मेरा बच्चा है, बुराई से बचेगा, पढ़ाई को फोकस करेगा, आज नहीं 6-8 साल के बाद कमाई लेगा ना, तो जहां इतना खिलाया और खिला लो, एक बहू आएगी 2 रोटी ज्यादा खा लेगी। इसमें भी लोग कंजूसी करते हैं, फिर मुझे बहुत बुरा लगता है, ये कंजूसी अच्छी नहीं लगती। हमने रक्षे टैक्सी वालों को देखा, अपने बेटों की शादियां कर देते हैं, वो तवक्कुल कर रहे होते हैं, और डिफेंस के लिफ्टन वाले हजार हजार गज वाले कमबख्त तवक्कुल नहीं कर रहे होते। उसका नुकसान ये होता है कि हजार हजार गज के बंगले अफराद से खाली, ना बेटे ना पोते ना बहुए, कुछ भी नहीं, क्योंकि बुढ़ों की तो शादी कर रहे होते हैं, जब बेटे बड़े हो जाते हैं तो खुद मरने के करीब होते हैं, फिर पोता आता है दुनिया में इनका, क्या फायदा ऐसे दादे का जो 70 साल की उम्र में एक पोता देखे। हम तो देखो अभी आपके सामने जवान है और अपने नवासों में घूम रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आ रही है बात, बच्चों की रौनकें अलग हैं, नवासों की, मुझे नाना नाना कह रहे होते हैं, हाँ मजा आता है। दादा की अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है, वरना दादा कह रहे होते और ज्यादा मजा आता। यही तो है यार, आदमी जवानी में जो है अभी जो पराठे खाने की उम्र है, उसमें इंसान जो है बच्चों की खुशियों को एंजॉय करे। तो जल्दी से मैं मज़मून समेटता हूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजमिलू फी तलब, तो एक बात हमें पता चली, असबाब इख्तियार बहरहाल करने हैं। तो ये जो हमारे यहां सैलाबों से तबाही आ रही है, तो तबाहियों से बचने के हमारे पास ना सिर्फ ये कि असबाब नहीं है, बल्कि डबोने के पूरे असबाब हैं। ये तो अल्लाह ने शायद हमारे दीन की वजह से थोड़ा सा बचा लिया हो, वरना हमारे पास तो बारिश के चार छींटों को ठिकाने लगाने का कोई इंतजाम नहीं है। तो वो जो व्लॉगर कंपेयर कर रहा है ना, वहां की यूरोप की वीडियो बना बना के और यहां की वीडियो बना बना के कंपेयर कर रहा है, देखो वो क्रिश्चियन है और वो गैर मुस्लिम है, उनके यहां कोई तबाही नहीं होती, और ये मुसलमान है, इस्लामी मुल्क है, तबाहियां ही तबाहियां, और इससे वो इस्लाम को असल में वो करना चाह रहा है कि इस्लाम गलत गोया मजहब है। तो भाई इस्लाम तो नबी ने तो बड़ा बेहतरीन प्रिंसिपल एक बयान किया है, अजमिलो फी तलब, असबाब इख्तियार करो। तो पानी, वो कितना हमारे पास एक अजीम स्कॉलर है जिनका ये है कि बारिश आता है तो पानी आता है, यही है ना, ये कुछ और मलफूज है। हमारे पास तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें पहले बता के चले नहीं गए, अभी हैं वो, और जाएंगे भी नहीं, अल्लाह लंबी उम्र दे। तो मेरे ना 100 फेयर अपडेट हो जाए ना, तो उन्होंने हमें पहले बता दिया था चंद साल पहले कि बारिश आता है तो पानी आता है, और बारिश जब ज्यादा आता है तो पानी ज्यादा आता है, ये एक फैक्ट है और ये साइंस से साबित शुदा एक फैक्ट है। तो इस फैक्ट के हिसाब से जब बारिश सिंध में सैलाब आया, उसके बाद हमें संभल जाना चाहिए था हमारे हुक्मरानों को, भाई एक दफा इतनी तबाही हुई है, लोग कैसे गिड़गड़ा रहे थे कि अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले, अल्लाह ने नहीं बचाया। अल्लाह बताना चाह रहा था कि जिन लोगों को तुमने मुसल्लत किया हुआ है ना अपने ऊपर, इनको अब तो दबाव डालो, अब तो बाहर निकलो, इनको बोलो भाई एक दफा सिंध सैलाब में डूब गया है, अब तो डैम बनाओ, अब तो इसको स्टोर करने का इंतजाम करो, कोई सिंध में धरना हुआ उसके बाद है भाई, 2-2.5 साल पुरानी बात है ना, मैं तो खुद गया था उस सैलाब में मदद के लिए, कितनी तबाही हुई, क्या कौम सड़कों पे निकली, क्या कौम ने हुक्मरानों पे दबाव डाला कि अगर दोबारा ऐसा सैलाब आया ना तुम्हारी बोटियां नोच के खाएंगे, कोई निकली कौम? चुप क्यों बैठे हो भाई, कुछ भी नहीं, दोबारा सिंध के लोग इंतजार कर रहे हैं। कराची में सैलाब आता है और गाड़ियां उल्टी बहती हैं, बेड़ा गर्क हो जाता है कराची में जब बारिशें होती हैं, तो कराची की आवाम निकली रोडों पे हुक्मरानों के बाहर जाके धरने मारे कि दोबारा अगर कराची में बारिश हुई और सिस्टम हुकूमत ने ना किया तो ऐसी की तैसी कर देंगे हम तुम्हारी, कोई हुआ ऐसे? कुछ भी नहीं हुआ। तो हम असबाब इख्तियार कर रहे हैं, बोलते क्यों नहीं? तो भाई तहज्जुद पढ़ते रहो, आप सुबह शाम की तस्बीहात पाबंदी से पढ़ो, آپ بغلے وغلے بھی پابندی سے صاف کیا کرو, نیٹ کلین رہا کرو. جب بارش آئے گی تو تباہی آئے گی, ہمارا مقدر ہے. اور یاد رکھو اللہ کا اصول ہے, فطرت کبھی چینج نہیں ہوتی, نیچر کبھی چینج نہیں ہوتی. نشیبی جگہ پہ پانی کھڑا ہوگا, کوئی تہجد گزار اگر نشیبی جگہ پہ جا کے گھر بنا لے کہ میں اللہ کا ولی ہوں یہاں پانی نہیں آئے گا, تو پانی نشیبی جگہ پہ جائے گا. شرابی اگر پہاڑی پہ گھر بنائے گا وہ بچ جائے گا, جو نیچے گھر بنائے گا وہ ڈوب جائے گا. یہ اسلام کا غلط استعمال کر رہا ہے بھائی. اللہ نے کہا اسباب اختیار کرو, تو آپ نیچے گھر کیوں بنا رہے ہو؟ بارش آئے گی تو ڈوبو گے آپ. تو یہ جو ہمارے ہاں تباہیاں آ رہی ہیں نا, یہ اسلام پہ ادھورا عمل کرنے کی وجہ سے آ رہی ہیں. ہم نے اسلام کے عبادت والے پہلو کو تو لیا ہے, اور جو ہمیں اسلام نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا اس پہلو کو ہم نے نہیں لیا. ایک بات یہ میں ایک مثال دیتا ہوں, میں جو یہ چار چار شادیاں چیختا چلاتا رہتا ہوں نا, میری بڑی بحثیں ہوتی تھی. علماء کہتے تھے آج کل لوگوں کے پاس مصروفیت بہت زیادہ ہے, پیسہ بھی نہیں ہے, غربت, مہنگائی وغیرہ وغیرہ. میں ان سے ایک بات کہتا تھا, اگر اللہ ان چیزوں سے متاثر ہو کر لڑکیاں پیدا کرنا کم کر دینا تو پھر یہ بات معقول ہے. لڑکیاں تو اسی حساب سے پیدا ہو رہی ہیں جیسے پہلے پیدا ہوتی تھی, تو ان لڑکیوں کو ٹھکانے تو لگانا ہے نا. یا تو ہو نا ہم مصروف بہت ہیں, غربت مہنگائی بہت ہے, تو خواتین کا گروتھ ریشو اللہ کم کر دے کہ آج مردوں کے پاس شادیوں کے ٹائم نہیں ہے تو لڑکیاں کم پیدا کرو. بھائی فطرت متاثر نہیں ہوتی ان سب باتوں سے, لڑکیاں کا ریشو اسی حساب سے پیدا ہوں گی جیسے ہمیشہ پیدا ہوتی چلی آ رہی ہیں. اور اس کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا کہ مرد زیادہ شادیاں کریں, تو اگر مرد کسی بھی وجہ سے زیادہ شادیاں چھوڑ دیں تو اللہ اگر لڑکیاں پیدا کرنا کم کر دے تو پھر تو ٹھیک ہے. اللہ تو کم نہیں کر رہا بلکہ ان کا گروتھ ریشو تو بڑھتا چلا جا رہا ہے, رپورٹ ہی ہے. اور قرب قیامت میں تو بہت عورتیں ہوں گی, تو اس کا مطلب کوئی اور حل تلاش کرو. آپ نکاح سے باز نہیں آ سکتے. آپ ایک آدمی غریب ہے, اس کے پاس پہاڑی پہ گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں, وہ نالے کے اندر گھر بناتا ہے, وہ جگہ سستی مل رہی ہے, لوگ اس کو آ کے کہیں گے کہ یار جب بارش آئی نا تیرا یہ سارا مکان بہ جائے گا. وہ کہے گا غریب آدمی اوپر بنا نہیں سکتا, مجبوراً نیچے بنا رہا ہوں. تو مان لو گے آپ اس کی دلیل؟ آپ بولو گے بھائی روڈ پہ سو جا, فٹ پاتھ پہ سو جا, غربت کا بہانہ بنا کے نالے کے اندر گھر بنانے کی تجھے اجازت نہیں ہے. فطرت سے کوئی جو بھی لڑے گا یاد رکھو جیتے گی کون؟ بولو فطرت. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, پہلے بھی کئی دفعہ دے چکا ہوں لیکن آج کے بیان کے مناسبت سے وہ مثال آنا ضروری ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی ایک دیوار پہ چل رہا ہے, فنٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے, پتلی سی دیوار ہے, نیچے آگ جل رہی ہے. ٹک ٹاکر یہ حرکتیں کرتے ہیں, اور بہت سے الحمدللہ اس دار فانی سے پوچھ کر چکے ہیں ایسی حرکتوں میں. پہلے بہت ہوتے تھے تیز رفتار گاڑی چلاتے ہوئے کیمرے سے نا یوں منا رہے گھس گئے کسی ٹرک میں, اس کے بعد پتہ نہیں اللہ مغفرت فرمائے بہرحال ایمان پہ جس کی بھی موت ہوئی ہے, لیکن خودکشی تو ہو گئی نا ایک طرح کی. اب آپ کو ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنانے کا شوق تھا, دیوار پہ چلنے کی کوئی خاص ٹریننگ بھی نہیں تھی آپ کی, پتلی سی دیوار تھی, نیچے آگ جل رہی ہے, یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے کراس کرنی ہے. آپ کو پتا اگر میں نے یہ اتنی پتلی سی دیوار جس میں نیچے آگ لگ رہی ہے اگر میں کراس کر لوں گا تو بہادری یعنی قائم ہو جائے گی اور میرے جو سبسکرائبر ہیں تھکاک سے ایک ملین ہو جائیں گے. لوگ کہہ رہے ہیں کمبخت یا تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے تو پہلے کسی پتلی دیوار پہ چلنے کی پریکٹس تو کر لے, ایک دم تجربہ کی بھیڑ کیوں چڑھا رہے, نہیں مان رہے. مفتی صاحب آئے, مولانا صاحب آئے, انہوں نے کہا اگر گر گیا خودکشی کا گناہ ہوگا, حرام موت مرے گا. سب مسلکوں کے مفتیوں نے سمجھا دیا, گرین چینل والوں نے الگ, وائٹ چینل والوں نے, تاکہ حجت تمام ہو جائے نا. اور جو یہ کہتے ہیں ہمارے سرے سے کوئی مسلک ہی نہیں ہے, حالانکہ ان کا بھی ایک مسلک ہے بھائی, اس نے بھی سمجھا دیا, ہر طرح سے سمجھا دیا. بھائی گیا اکارڈنگ ٹو اسلام, تو اس آگ میں گرتے ہی کہاں جائے گا؟ جہنم میں, جہنم میں جائے گا, کیوں؟ خودکشی کا گناہ ہوگا. نہیں آ رہی سمجھ میں. اب چلنے لگا, دیوار بہت اونچی تھی, دیوار بہت اونچی, چلتے چلتے پاؤں گرا, اب نیچے آنا شروع, نیچے آنا شروع. اب اس کو خیال آیا کہ میں نے علماء کی بات نہیں مانی, جہنم میں جاؤں گا تو میں توبہ کر لیتا ہوں. بیچ میں اتنا ٹائم تھا کہ اس کو توبہ کا موقع, تبھی میں نے دیوار اونچی کی ہے اس لیے وجہ سے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جتنی بھی اونچی دیوار ہو اتنا کہاں ٹائم ملے گا, تھوڑی اور اونچی کر لو. کیا جا رہا ہے بھائی, مثال ہی ہے نا. لوگ نا اس پہ بھی فرضی مثالیں دے دے کے, قرآن سننے کے لیے آئے ہم, فرضی مثالوں کے لیے نہیں آئے. بھائی مثال مثال ہی ہوتی ہے، یہ قرآن و سنت سمجھانے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ تو دیوار تھوڑی سی کیا کر لو اور اونچی، اتنی اونچی کر لو کہ راستے میں اس کو خیال آ گیا اور توبہ کر لی اس نے۔ اب اس نے گڑ گڑا کہ اللہ کے نیچے آ رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے، اے اللہ معاف کر دے، میں نے گناہ کیا، کسی عالم کی بات نہیں مانی، اب مجھے پتا ہے میں مروں گا، خودکشی ہوگی، میں گڑ گڑا کے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میرے اس جرم کو معاف کر دے۔ اور توبہ کی تینوں ارکان پورے کیے اس نے، توبہ کے تین ارکان ہیں، پچھلے پر ندامت کہ کاش ایسا نہ کرتا، اس وقت چھوڑ دے اس عمل کو اور یہ نیت کرے اگر اب موقع ملا تو نہیں، اور آئندہ کا عزم کہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کروں گا، اور دل سے ندامت ہوئی، گناہ معاف ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ گناہ کیا ہو جائے گا؟ بولو نا، معاف۔ لیکن آپ کا کیا خیال ہے، یہ عمل ریورس ہو جائے گا کہ اب نیچے جانے کے بجائے اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کیا تو اللہ کہے فرشتوں سے اب ریورس کر دے واپس، اس کو اپنی غلطی پہ اس کو ندامت ہو گئی ہے، واپس۔ اب وہ کہہ رہا ہے اللہ، فرشتے نے آ کے بتایا تیرا گناہ معاف، دل میں تسلی ہو گئی، وہ کہہ رہا ہے اللہ معاف ہوا تو واپس بھیجے نا، واپس بھیجے نا، اللہ بھیجے گا واپس؟ کوئی کروڑوں میں کوئی ایک کرامت ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، نارملی ایسا نہیں ہو، نیچے جائے گا۔ اسی کو مولانا ابو الحسن علی ندوی نے لکھا ہے، شریعت معاف کر دیتی ہے، فطرت معاف نہیں کرتی۔ شریعت کے خلاف چلو گے تلافی ہو سکتی ہے، فطرت کے خلاف چلو گے تلافی کا دروازہ بند۔ ہم شریعت کے خلاف تو چلتے ہی ہیں مسلمان، فطرت کے خلاف بھی چلتے ہیں۔ فطرت کے خلاف جو چلے گا اس کی کبھی تلافی نہیں ہوگی، چاہے کتنا نیک ہو۔ اب یہ اتنا نیک بن گیا، ایسا ایمان کے آخری اسٹیج پہ پہنچ گئی، اس نے کہا اللہ جیسے ہی اب تو مجھے بچا لے، میں بچتے ہی تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکلوں گا میں، اور اندرون ملک، بیرون ملک، اندرونی گشت، بیرونی گشت، سارے گشتوں کا اپنی ڈائری میں نام لکھوا رہا ہے، خود بخود ہی، خود بھی خود ہی کہہ رہا ہے ہاں بھائی بتا کتنے سال کے لیے، 1 سال، سب کچھ ہو جائے گا، اور اللہ اجر بھی لکھ دے گا، 4 مہینے لگانے کا اجر بھی لکھے گا، نیت کی وجہ سے آگ سے نہیں بچے گا، نیچے گرے گا، چیخیں نکلیں گی اور ٹکا کباب بن کے جب آگ بجھے گی تو جو اس کی حالت ہو۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے بھائی، شریعت معاف کر دیتی ہے، فطرت معاف نہیں کرتی۔ اب سمجھ میں آیا 1 سال کا بچانا کیوں ضروری ہے؟ جاب لیس ہو سکتے ہو بھائی، کوئی مسائل ہو سکتے ہیں، اگر آپ نے نہیں کیا، پہلے سے انتظام نہیں کیا تو نہیں کر کے، مطلب جب پیسے نہیں ہوتے تو نہیں ہوتے پیسے، ایسا نہیں ہوگا اوپر سے غیب سے نوٹ برسنا شروع ہو جائیں گے یا لوگ آپ کو ہدیے دے دے کے جانا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اپنا کام پورا کرنا ہے، وہ توکل جس میں انسان دوسروں کے، دیکھو قرآن سے بھی یہ ثابت ہے، عرب لوگ جب حج کے لیے جایا کرتے تھے نا زمانے جاہلیت میں، تو زیادہ راہ لے کے نہیں جاتے تھے۔ اب کوئی 6 پہلے حج کے سفر 6 6 8 8 10 10 مہینے کے ہوتے تھے، سال سال کے ہوتے تھے، تو وہ کہتے تھے بھائی ہم اللہ کے مہمان ہیں نا، تو کھلانے والا کون ہے؟ بولو نا، اللہ۔ پلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو ہم جب اللہ کے مہمان ہیں تو عقلی دلائل بھی کہ جب کسی کے یہاں مہمان بن کے جاؤ تو کیا ٹفن ساتھ لے کے جاتے ہو؟ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ نے وہاں تمہیں کوفتے کھلانے کے لیے نہیں بلایا، اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا ہے۔ عام مہمان تو تمہیں بلاتا ہی کھلانے کے لیے ہے نا، وہاں ٹفن لے کے جانا بے کرامی ہے، یہاں تمہیں مہمان ہو لیکن کس بات کے مہمان ہو؟ اللہ تمہیں پکوڑے سموسے کھلانے کے لیے تھوڑی بلا رہے وہاں پہ، اللہ کہہ رہے حج کے لیے میرے گھر کا طواف کرو۔ لیکن وہ اپنی لاجک بنائی ہوئی تھی انہوں نے کہ جی ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اس موقع پہ بھی اگر اللہ پہ ہم اعتماد اور توکل نہ کریں تو پھر کیا مطلب ہوا؟ تو جو پیسے لے کے جاتا، ٹفن لے کے جاتا، بہت برا سمجھا جاتا، اب اس کو دیکھ اللہ پہ توکل نہیں ہے، اللہ پہ اعتماد نہیں ہے۔ تو جب اسلام دنیا میں، اچھا پھر کرتے کیا تھے؟ کچھ تو ہے ہی نہیں، پھر کبھی اس کی جیب پہ نظر رکھ رہے ہیں، شاید ہی حاجی جیب سے کچھ نکالے گا تو شاید 2 4 کھجورے مجھے بھی دے دیے۔ اگر کسی کو دے دی نا تو کیا کنڈیشن ہوتی ہوگی؟ دیکھا اللہ پہ توکل کا نتیجہ، دیکھا غیب سے کھجورے آئی ہیں، غیب سے، صحیح ہے نا؟ تو جس کو آ جاتی تھی، عرب میں سخاوت تو تھی، وہ تو کہتا اللہ پہ توکل، اور جس کو نہیں آتی وہ کہتا ہوگا اللہ پہ توکل کامل نہیں ہے، پھر وہ وہاں جا کے بھیک مانگتا تھا کہ بھائی صاحب کو 50 روپے مل جائیں گے، 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا، طواف ہی نہیں ہو رہا بھائی صاحب۔ پھر دوسروں کی جیبوں پہ نظر، خوش آمدیں، یہ سب چیزیں۔ تو قرآن کے الفاظ کتنے خاندانی ہیں. جب اسلام آیا, حج کا حکم آیا, اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا, حج پہ جاتے وقت زادے راہ لیا کرو, آنے جانے کا پورا انتظام. حضرات فقہا نے کیسا ایکسپلین کیا, فرمایا حج پہ جانے کے لیے ضروری ہے آنے جانے کا خرچہ, وہاں رہنے کا خرچہ, کھانے کا خرچہ, اور اس دوران گھر میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہے, گھر والوں کو کہاں سے کھلائے گا, اس کا بھی خرچہ ارینج کر کے جائے گا. یہ اگر نہیں کر سکتا تو اس پہ حج فرض نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے حج پہ جانا جائز نہیں ہے. دو مہینے کے لیے جا رہا ہے, ایک سال کے لیے جا رہا ہے, پیچھے گھر والوں کو کیا دے کے جا رہا ہے, ان کو بھی سکھایا ہوا اللہ میں ہوں اللہ کے لیے جا رہا ہوں تو نہ ان کا بھی انتظام کر کے جائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ہاں, اب مادہ پرست میں اور پھر مسلمان میں کیا فرق ہو گیا؟ مادہ پرست بھی اسباب اختیار کرتا ہے, مسلمان بھی اسباب اختیار کرتا ہے, تو پھر توکل کہاں گیا؟ توکل کا مطلب کیا ہوا؟ تو وہ حدیث میں ہے اجملو, اجملو اعتدال, اسباب میں کیا کرنا ہے؟ اعتدال. وتوکلوا علیہ, اعتدال کا مطلب کیا ہے؟ تبھی میں کہتا ہوں ایک سال کا جمع کرو, حالانکہ امکان تو یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے ایک سال میں بھی جاب نہ ملے. کیا خیال ہے بھائی, امکان ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے نہیں لگ رہا آپ لوگ کو کچھ سمجھ میں آئے گا. اچھا, ڈھیلے ڈھیلے ڈھیلے, بالکل پتہ نہیں جیسے کیا نیند نہیں ہوتی, یا کوئی لیمو پانی پی کے آیا کرو, جو میں نے طریقہ بتایا نا, ایک گھنٹہ لیمن کو پانی میں ڈال کے رکھو اور تھوڑا شہد ملاؤ بیان میں آنے سے پہلے, وہ پی جایا کرو اپنے خرچے پہ, تو دیکھو ایکٹیو ہو جاؤ گے آپ. اچھا خیر, تو دوسری چیز کیا سکھائی؟ اعتدال, بیلنس, حوث نہیں کرنی, حوث نہیں. ایک آدمی ہو جو کماتا ہی نہیں ہے, اور ایک آدمی کمانے پہ آیا تو گدھا بنا ہوا ہے, نائٹ ڈیوٹی, دن میں بھی جا رہا ہے, نہ بچوں کو ٹائم, نہ صحت کو ٹائم. ہمارے بھائی اسٹاک ایکسچینج میں ہوتے تھے, وہ بتاتے تھے اسٹاک ایکسچینج میں جو بروکر ایجنٹ تھے نا, کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ان کو, کروڑوں کروڑوں روپے کے بزنس ہو رہے ہیں, ہر وقت کہہ رہے, سوتے سوتے ان کی کمپلین آتی تھی راتوں کو خواب میں, کروڑوں روپے کا شیئر ادھر کر دو, اتنے روپے کا شیئر ادھر کر دو, اتنے اس کو, یہ کمپنی بیٹھ رہی ہے, یہ کمپنی اٹھ رہی ہے, سوتے ہوئے میں چیخ مار کے جاگ جاتے تھے. ہر وقت کیا کرنے, کیونکہ انہوں نے موٹیویشنل اسپیکر کو سنا ہوا ہے, اسٹرگل اسٹرگل اینڈ ہارڈ ورکنگ. بڑے بڑے نامور لوگوں کے نام آتے ہیں, وہ اتنے عظیم لوگ محنت سے ہی بنے ہیں بھائی. او بھائی, یہ گدھا ہے, گدھا پن ہے, یہ ہوس ہے, کیڑے کھائیں گے بھائی. اتنا کما کے کیا کرو گے کہ اپنا سکون برباد کر دو؟ حرام کی طرف مت جاؤ, اعتدال سے ایکسرسائز کا ٹائم بھی ہو, بچوں کے لیے ٹائم بھی ہو, اور کھیل کود کا ٹائم بھی ہو, دوسری شادی بھی, استغفر اللہ, خواتین بہت غصے ہو جاتی ہیں, پہلی شادی بھی کرنی ہے, اس کے لیے رشتہ بھی تلاش کرنا ہے. ہمارے کچھ دوست ایسے ہر وقت کتابوں میں مشغول, آپ جانتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, ہر وقت کتاب لے کے بیٹھے, ان کو شوق ہے چار شادیوں کا, ایک تو ہو گئی ان کی. ایک دن مجھے کہتے ہیں یار تمہیں پتہ نہیں کیسے رشتے مل گئے, ہمیں تو کوئی رشتہ ہی نہیں ملتا. میں نے کہا جب سے میں نے دیکھا آپ یہ ٹیڑی کمر کر کے نا, کتاب سارا دن تو یہ رہتے ہو, اور میں نے کہا اور لیٹتے جا رہے ہو جیسے جیسے عمر. میں نے کہا یہ تھوڑی کہ لوگ آپ کو کتاب دیکھ کے آئیں گے کہ جی خود آپ کی پیشکش کریں گے, تو بھیڑ بننا پڑتا ہے, چلو پھرو ہلو جلو, تو اور ٹینشن میں بھی جا رہے ہوتے, ہو ہی نہیں رہی. کام کیے بغیر کیسے ہوگا بھائی؟ تو حدیث میں کیسی پیاری بات, اجملو فی الطلب, اعتدال. تبھی میں نے کہا ایک سال بس, ورنہ زیادہ کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں. آپ دیکھ لو ہندوؤں کے سونے کے مٹکے نکلتے ہیں نا, سو سال کا جمع کیا ہوتا ہے انہوں نے گولڈ, پھر زمین میں دفن کر دیتے ہیں, آج بھی نکلتے ہیں یہ ہندو. مسلمانوں کے ایسا کوئی مٹکا نہیں نکلتا, ہندوؤں کے بہت سارے نکلتے ہیں. مسلمان کیا کرتے تھے, ابھی زندگی اتنی رہ گئی, یہ کھاؤ پیو, کچھ بچوں کے لیے بنانا ہے بناؤ, مر جاؤ یار بس ختم, اللہ ان کو کھلائے گا, کچھ جمع کر لو, کچھ اللہ پہ توکل. اب توکل ختم ہو گیا, پھر بے اعتدالی. سونا, اب آپ نے ایک سال کا جمع کر دیا سونا, نہیں آپ جمع کرتے جا رہے مٹکے بھر بھر کے, پھر ہر وقت فکر کہ یار یہ آپ بڈھے ہو گئے, پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں اور مر جاتے ہیں, وہ استعمال نہیں ہوتا. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لے لے کے ڈالے جا رہے ہیں, ڈالے جا رہے ہیں, ڈالے جا رہے ہیں, بس کر یار, کوئی لمٹ تو بنانا ہے یار, تو بیٹھ کے نہیں, کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ بے اعتدالی ہے, یہ کیا ہے؟ تو نہ ایسا توکل کرنا ہے کہ جمع ہی نہیں کرنا, نہ ایسا بے اعتدالی کے جمع کر کر کے گنتے رہنا ہے. ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت اعلیٰ درجے کا توکل ہوتا ہے, وہ ایک دن کبھی نہیں رکھتے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن علماء کہتے ہیں اس زمانے میں یہ توکل ہمارے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ آپ کی ازواج میں بھی بہت زیادہ توکل تھا. وہ پھر ایک یوں سمجھیں کہ ایک استثنائی صورت ہے, وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, وہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے, وہ ایک استثنائی صورت ہے. کچھ چیزیں پیغمبر کے ساتھ خاص تھیں, یا بعض اعلیٰ درجے کے صحابہ جو بہت اونچا ایمان تھا ان کے ساتھ خاص تھی. تو وہ شریعت کا اصول نہیں ہے. میں تو مفتی ہوں نا, تو میرا کام ہے اصول بیان کرنا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اصول یہی ہے بھائی, جمع اتنا کرنا ہے جمع. اچھا اب میں اس اشکال کا جواب دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں پھر مفتی صاحب ذاتی مکان کے خلاف کیوں ہیں؟ میں ذاتی مکان کے خلاف ان کمبختوں کے لیے ہوں, استغفر اللہ, برا بلا کہہ رہا ہوں میں ان کمبختوں کو, کہ جن کمبختوں سے کرایہ نکلتا نہیں ہے مہینے کا. میرا جب بیان کیا نا کہ ذاتی مکان کی حوث نہ کیا کرو, فکر نہ کیا کرو, تو لوگوں نے اس پہ کہا کہ بھائی ذاتی مکان تو ذاتی ہوتا ہے, کرائے کے مکان سے کبھی بھی نکال دیتے ہیں. تو اس پہ میں نے کیا کہا, کئی بار بتا چکا ہوں, وہ بہت پیسہ اللہ نے دیا ہے نا, کھانا پینا اور یہ سب چیزوں سے بچ رہا ہے تو ذاتی بنا لو, ورنہ ذاتی مکان مہنگا بہت ہوتا ہے. تو متوسط درجے کی آمدن والے آدمی اگر ذاتی مکان بنانے کی فکر میں لگے گا نا, تو یہ نہیں کہ ایک سال تک کا اسٹور, کئی سالوں کی آمدن اس کو ہینڈ ٹو ماؤتھ چلنا پڑے گا, اور پھر 60-70 سال کی عمر میں جا کے ذاتی گھر بنائے گا تو زندگی برباد کر دی کہ نہیں کر دی. تو اس لیے وہاں تو صحیح حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ کیا مطلب؟ یہ نہیں فرمایا کہ حرام ہے تعمیر پہ پیسہ خرچ کرنا, نہ بدترین چیز. حدیث کے بدترین کا ایک مطلب ہوتا ہے, یہ وہ والا بدترین نہیں ہے جو اردو میں. اس کی مثال دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء اولها, مردوں کی بدترین صف نماز میں آخری ہے اور عورتوں کی بدترین صف نماز میں پہلی ہے. اب یہاں بدترین کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ آخری صف میں آئے, دیر سے آئے, آپ نے کہا یہ تو سب سے بدترین صف ہے, تو اس صف میں تو کھڑے نہیں ہونا چاہیے, میں گھر جا رہا ہوں. نہ بدترین کا مطلب کیا ہے؟ سب سے اینڈنگ والی, یعنی باقیوں کے مقابلے میں آنا تو ہے, لیکن یہ وہ شخص آخری صف میں آئے جو مجبور ہو. بہرحال نہ ہونے سے بہتر کیا ہے, بلکہ ضروری ہے, جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے. تو اصل میں پہلی صف ہے, لیکن اگر کوئی مجبوری ہے نہیں ہوا تو پھر سب سے آخر میں کون سی ہے؟ آخری صف ہے, وہ آنا تو پھر بھی پڑے گا. تو حدیث میں جو آتا ہے صحیح حدیث ہے, بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچو وہ تعمیر ہے. کیا مطلب؟ یہ سب سے لاسٹ میں رکھو, یہ پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کا کام ہے, جن کی توندے کیا ہیں, بھری ہوئی ہیں, بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی نکل گئی, کھا پی بھی لیا, پراٹھے بھی پھوڑ دیے, انڈے بھی, دیسی گھی بھی, مچھلی بھی, بادام بھی, پستے بھی, لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں, پھر بھی پیسہ بچ رہا ہوتا ہے, پھر ادھر ادھر پھینکنے کے بجائے بہتر کیا ہے, گھر بنا لو یار, ذاتی گھر بنا لو, اچھی بات ہے, انجوائے کرو لائف. اب ایک آدمی نے میرے بیان پہ کہا یہ ذاتی گھر کے خلاف ہے, مفتی صاحب کرائے کے گھر پہ رہو نا, پتا چلے کرایہ ادا کرنا کتنا مشکل ہے. مجھے فون کیا, میں نے کہا کرایہ تیرے سے ادا ہو نہیں رہا ہے اور تو گھر بنائے گا ذاتی. بھائی ایک دم اس کے سافٹویئر اپڈیٹ ہو گئے, کہہ رہے یار بات تو صحیح ہے, یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا, کرایہ تیرے سے نکل نہیں رہا اور اب تو ذاتی گھر کی فکر کرے گا تو ڈپریشن کے علاوہ کچھ حاصل ہوگا؟ بنا لے گا گھر, یہ بنا لیتے ہیں لوگ جوڑ جوڑ کے, لیکن زندگی کو جو انجوائے کرنے کا ٹائم ہے وہ تو میرے بھائی 40-50 سال تک ہے, اس کے بعد تو آڑے ترشے ہونا شروع ہو جاؤ گے. جو زندگی انجوائے کرنے کا ٹائم تھا وہ سارا دیواروں اینٹوں اور سریے میں تھوپ دیا, اور اب قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں, تو گھر بنا لیا اور بڑے خوش رہے, ماشاء اللہ میں نے کیا کر لیا, گھر بنا لیا. تو مالداروں کا کام ہے, پیسہ اللہ دے دے تو بنا لو, نہیں تو کرائے پہ انجوائے کرو, دوسروں کی حماقت کا فائدہ اٹھایا کرو. جس نے کروڑوں روپے دیواروں اینٹوں پہ لگائے نا, اس کو تھوڑا سا کرایہ دے کے اس کے گھر میں رہا کرو. آئی بات سمجھ میں؟ یہ تو میں تو خود ابھی بھی اب تک میں کرائے پہ ہی رہ رہا ہوں, تو میں تو کہتا ہوں کتنا بےچاروں نے پیسہ بنا کے گھر بنایا یار, اور ہم کرائے دے کے اس میں رہ رہے. لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کرائے کے گھر سے نکال دیا تو کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, دوسرے گھر میں چلے جانا, کچھ بھی نہیں ہوگا, اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے. کرایہ دینے کی طاقت ہونی چاہیے, دوسرے گھر میں چلے جانا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کرایہ دار مالک مکان کی ٹینشنیں بہت ہوتی ہیں. مالک مکان کی ٹینشنیں کم ہیں, کرایہ داروں کی ٹینشنیں زیادہ ہیں. میں نے ارادہ کیا میں اگر اپنا گھر بناؤں گا, کبھی بھی کرایہ دار کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں دوں, کیونکہ میں بے وقوف تھوڑی ہوں. بیڑا غرق کر کے چلا جاتا ہے وہ, ایماندار کرایہ دار ملتا کہاں ہے آپ کو؟ کرایہ دار تو اس کے گھر کو اس کا گھر سمجھ کے استعمال کرتا ہے, ایسی کی تیسی کرتا ہے. اپنے گھر میں بڑی مسئلے ہوتے ہیں کہ یہ لکیر نہ کھینچ دو اس پہ, بچے کہیں دیوار پہ بدوس. کرایہ دار کے گھر کو تو جن بھوت بنا کے لوگ نکلتے ہیں, اور کلر کے پیسے بھی اسی سے مانگ رہے ہوتے ہیں. نل کا ٹوٹ گیا تو سیدھا کرے گا اس کو, انجوائے کرو میرے بھائی. اور ایک آخری بات کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ہم نے گھر بنانا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ بہت پیسہ ہے تو بناؤ بچوں کے لیے بھی. تو اس میں اب لوگ کہتے ہیں نہیں بچے رول جائیں گے. بچہ دو ہاتھ دو پاؤں لے کے پیدا ہوا ہے, یہاں اللہ پہ توکل کرنا پڑے گا. اگر آپ کی زیادہ گنجائش نہیں ہے تو بچوں کی فکر مت کرو. مجھے یاد ہے 10-15 سال پہلے ایک صاحب نے مجھے کہا, میں میری محدود آمدن تھی, میں نے تو کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں گھر بناؤں گا, تو کسی نے کہا آپ کے اتنے بچے ہیں وہ تو رول جائیں گے. میں نے کہا دیکھو میرے باپ نے بڑی محنت کر کے میرے لیے گھر بنایا تھا. ہمارے والد صاحب نے بڑی محنت کی اور ذاتی گھر بنایا کہ بچوں کے کام آئے گا. میں نے کہا انہوں نے اس لیے بنایا تھا کہ میرے بچوں کو ٹینشن نہ ہو. اب اگر میں اپنے بچے ہوتے ہی ٹینشن لینا شروع کر دوں تو میرے باپ نے جو پیسہ خرچ کیا اس کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا. انہوں نے تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ بچے کو ٹینشن نہ ہو, اور بچہ اپنے بچوں کی ٹینشن لے رہا ہے. پھر میرے بچے اس گھر میں انجوائے کرنے کے بجائے اپنے بچوں کی ٹینشن میں گھر کا سوچیں گے 20-30 سال, تو یہ سکون میں کون آئے گا؟ تو میں نے کہا میں اپنے بچوں کے بجائے اپنے باپ کے بچے کا سوچتا ہوں. بہت گہری بات ہے, بہت گہری بات. میں نے کہا میں اپنے بچوں کا اس لیے نہیں سوچ رہا کہ میں اپنے بچوں کا سوچوں گا اس کا مطلب میں اپنے باپ کے بچوں کو بھول گیا ہوں, یعنی میں خود اپنے ارے میرے باپ نے تو اس لیے ٹینشن اٹھائی نا کہ میں ٹینشن فری ہوں, اور ابا کے مرتے ہی میں اپنی اولاد کی ٹینشن لینا شروع کر دوں تو ٹینشن فری کہاں سے ہوا میں؟ تو میرے ابا کا پیسہ تو برباد ہو گیا. تو میں نے کہا میں بچوں کی ٹینشن اس لیے نہیں لیتا کہ میں اگر بچوں کی ٹینشن لوں گا تو میرے ابا کے بچے کو ٹینشن ہوگی, تو ابا کا پیسہ کیا ہوگا؟ ضائع. اس لیے میں ٹینشن, پیسہ دیا تو بناؤ بھائی. تو اب کھوپڑی یعنی بات سمجھ میں آئی ہے اب اچھی طریقے سے کہ توکل کا مطلب کیا ہے, اور یہ ذاتی گھر بنانے کے میں خلاف کیوں ہوں. پیسہ دیا تو بناؤ, لیکن نارمل لوگوں متوسط لوگوں کے پاس کم از کم کراچی میں اتنا پیسہ نہیں ہوتا. وہ ساری زندگی عذاب میں لگا دیتے ہیں اور قحط میں رہتے ہیں, پھر جا کے 50-60 سال میں جب قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں گھر بنا کے خوش ہوتے ہیں, تھوڑے دن میں جنازہ اٹھتا ہے, بچے وہ گھر کے ٹکڑے بخیے کر کے پھر اپنے بچوں کی فکر میں لگ جاتے ہیں. تو آخری جو قیامت والا انسان پیدا ہوگا شاید وہ ٹینشن سے بچا ہوا ہو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہوگی, سنتوں کے بعد تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہوگا. آج جو میں بیان لے کے چلا تھا نا, تھوڑا سا اس ٹاپک پہ آ جاتا ہوں تاکہ جب دوبارہ بیان ہو تو کنٹینیو وہیں سے شروع کروں. میں بیان میرا اس پہ شروع ہوا تھا کہ آپ جس کے ذمے کوئی کام لگائے نا, تو وہ کام اگر پورا کر کے دے گا تو آپ اس کو اجرت دیں گے. وہ کام نہ کرے اور ایموشنل ہو جائے اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دے تو آپ اس کو اجرت نہیں دیتے. تو ہمارے ہاں دین کا تصور یہ ہے کہ جو کام اللہ نے ہمارے ذمے لگایا ہے وہ کام تو کرنا نہیں ہے. سورہ معارج میں جو اللہ نے نیک بندوں کی صفات بیان کی ہیں, معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں, نماز کی پابندی کرتے ہیں, بے حیائی سے بچتے ہیں, ان چیزوں پہ اجر ملے گا. اب یہ چیزیں ہیں نہیں, رسومات آ گئی ہیں. محرم کی الگ رسومات ہیں, سفر کی الگ رسمیں, ربیع الاول کی الگ رسمیں. تو ایموشنل ہو رہے ہیں ہم کہ نبی کی محبت میں, اہل بیت کی محبت میں, یہ تو اس سے ہم پہ تو اثر پڑتا ہے, ایک دوسرے کو ہم متاثر کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں کی بیس پہ, اللہ نے جو اصول اور ضابطہ بیان کیا اللہ اصول ضابطے کو چینج نہیں کرے گا. اللہ کہے گا الحم سے لے کے والناس تک جو اہل ایمان کی صفات میں نے بیان کی تھی ان کو تم نے فوکس کیا نہیں, دائیں بائیں جو مرضی کرتے رہو. تو اللہ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے, جو مرضی کرتے رہو. تو ہم لوگ بھی اللہ کو نا ایموشنل بلیک میلنگ کر رہے ہوتے ہیں, اللہ مجھے نبی سے اتنی محبت ہے, دیکھ میں نے اتنی بتیاں لگا دی اور حلوے بھی بانٹ رہا ہوں اور کھلا بھی رہا ہوں, میں نبی کا عاشق, نبی سے محبت. اللہ کہے گا نماز 5 ٹائم پابندی سے پڑھی ہے, عقیدہ توحید کا تھا, صلہ رحمی کی, رشتہ داری جوڑی تو نے, اور معاہدوں کی پابندی کی, لوگوں کو تکلیف سے بچایا. نبی نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے. راستے آپ نے بند کر دیے, لوگوں کو تکلیف ہی تکلیف, तो अब आप जितना भी इमोशनल हो जाएं, उछले कूदें और ढीन 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 यो करते रहे, भाई खूब समझ लो, खूब समझ लो, अल्लाह को आप मुतासिर नहीं कर सकते। अल्लाह वो उन सिफात से मुतासिर होता है जो सहाबा कराम की थी, ईमानदारी से तिजारत, 5 टाइम नमाज, जो अल्लाह के बताया हुआ जिक्र है वो जिक्र, अल्लाह का बताया हुआ दुरूद वो पढ़े पाबंदी से, और मुआहिदों की पाबंदी करें, लोगों को तकलीफ से बचाएं, इंसानियत के लिए खैरख्वाह बने। पता है आपको, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे भी आपकी जो खुतबा है ना, आपकी जो तकरीर है, वो भी बहुत ही नरम लहजे में होती थी, कभी कभार आपकी आवाज ऊंची होती थी और आपका हाथ इससे ज्यादा ऊंचा नहीं जाता था। इस तरह जब आप किसी बात को जोश से बयान करते तो ऐसे बस। आज हमारी तकरीरें देख लो, एक दूसरे के खिलाफ फतवेबाजी, गुस्से में झाग निकल रहा होता है, वो भी वैसा, वो ऐसा, वो ऐसा। लोग मस्जिदों में बजाय अखलाक सीखने के बद अखलाकी सीख के जाते हैं। तो इसलिए भाई अल्लाह का दीन जो है ना, वो अल्लाह ने बता दिया ये है, इससे दाएं बाएं चलोगे तो तुम्हारा अपना मसला है। अपने अपने जमीर को मुतमईन करोगे, फिर कैसी कैसी गालियां, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, यानी जो रबी लोग नहीं मना रहे सारे इबलीस हो गए यार। किसी मुसलमान को इबलीस कहना, शैतान कहना, ये अल्लाह रसूल की तालीमात है, ये जर्फ होना चाहिए मुसलमान का। सबको इबलीस कहती है, जिसके घर में बतियां नहीं है वो भी इबलीस हो गया, पूरा सऊदी अरब इबलीस है, जो मक्का मदीना है वही इबलीस हो गए, कमाल है यार। लोग कहते हैं अभी नजदियों की हुकूमत है, तो जब हुकूमत नहीं थी तो कौन सा मनाते थे वो, तो सऊदी अरब में तो कभी भी नहीं मनाया जाता, जब तुर्कों की हुकूमत थी तो भी रबी लोग नहीं मनाया जाता था। ये तो हम लोगों ने बनाया खुद ही, एक नई चीज मार्केट में ले आए हम। मुहर हमारा पाकिस्तान का इस्लाम, मुहर्रम में अलग टाइप का, सफर में अलग टाइप का, रबीउल अव्वल में अलग टाइप का। तो मैं तो यहां बैठा रहा रबीउल अव्वल में ना, 12 तारीख को, मुझे लड़कों ने बताया आपको पता ही नहीं शहर में क्या हंगामा आ रहा है। मैंने कहा हमें तो नहीं पता, कह रहे हैं आपको पता ही, कोई ऐसा ही मजा आ रहा है। लोग बता रहे हैं ऐसा लंगर मंगर भी चल रहे है, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, और क्या कुछ हो रहा है, कह रहे हैं आपको पता ही नहीं। तभी हमें लोग कहते हैं खुशके वहाबी, खुशके वहाबड़े, खुशके, इनको कोई इश्क मिश्क नहीं है। ये तो भाई कयामत में पता चलेगा किसको किससे अल्लाह के नबी से मोहब्बत है नहीं है। हम नहीं कह रहे हम बामल हैं, हमारे तो ऐबों पे अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है, हो सकता है आप ज्यादा इश्क रसूल आपके अंदर ज्यादा हो तो, लेकिन आपके कहने से अल्लाह आपको आशिक नहीं मान लेगा, आपके अपने तरीके से, जिसको पश्तो में कहते हैं अखपल तरीका, अल्लाह के यहां हमारा अखपल तरीका नहीं चलेगा। अल्लाह ने जो बता दिया, सहाबा को फॉलो करो, ताबईन को फॉलो करो, नबी को फॉलो करो उनके तरीके पे, तो भाई उन्होंने इनको रबीउल अव्वल नहीं मनाया, ना उन्होंने मुहर्रम के ताजिए निकाले, ना चुप ताजिए, एक नया ताजिया है मार्केट में चुप ताजिया, ना तलवारों वाला ताजिया, ना चुप ताजिया, ना रबीउल अव्वल, ना हलवे, ना रजब के कूडे मूडे, सब गलत है भाई, सब गलत। आप हमको खुशका बोलो या कुछ भी बोलो, फिर मेरे पे तंज किया होता है, ये वहाबड़े को तो शादियों के अलावा कुछ आता ही नहीं है, ना आता होता ना शादियों के अलावा कुछ तो ये भी बहुत बड़ी फजीलत थी मैं कहता हूं, क्योंकि शादियां कराने पर डाल दिया लोगों को, कितनी औरतों के घर बच गए भाई, हरामकारियों से बच गई, वो जिना से बच गई, यतीम बच्चों को सहारा मिल जाता है, कुछ नहीं करते शादियों पे ही डाल देते यार, ये इससे बेहतर था। तो नबी की किसी सुन्नत पे तो अमल होता ना, 9 बीवियां नबी ने रखी है, एक कंवारी बाकी बेवा, तलाक याफ्ता बेवा, तो यतीम बच्चों को पाला है, वो काम हमसे देलेगा होता नहीं है, वो तो दूसरी करके दिखाए, नबी की मोहब्बत में कलाबाजियां खाता रहेगा, उछलता कूदता रहेगा, ये हलवे खा लो, लड्डू खा लो, उसको बोला तेरी खानदान में एक बेवा हो गई है तू कर ले, तपड़ है तो तपड़ ही नहीं होता। तो शादियां थोड़ी है नबी सिखा के गए हैं, सिर्फ शादियां नहीं सिखाई नबी ने, बहुत सारे काम सिखाए हैं, लेकिन इन बहुत सारे कामों में एक काम शादियां भी है, शादियां भी एक काम। तो बहुत सारे कामों की हम तरगीब देते हैं, खाली शादियों की नहीं देते। तो मेरी जात से तो भाई जो मर्जी करो, मैं तो शरीयत बयान कर रहा हूं, मैं कौन सा कोई अपने आप के नेक होने का दावा कर रहा हूं। अच्छा, तो ये एक अहम बात थी जो मैंने बतानी थी। एक और अहम बात इसमें यह भी है कि میں بار بار اس ٹاپک پہ بولتا ہوں پھر میں بیان سے ہٹوا لیتا ہوں, ابھی جو میں بول رہا ہوں ہٹواؤں گا نہیں, جانے دوں گا اس کو. صحت بنانے میں بھی آج جو بیان ہوا نا اعتدال ہے نا, اجملو فی طلب ہے, تو یہ پیسے کے بارے میں حدیث, لیکن جنرلی ایک اصول ہے. آج جو پورا بیان ہوا کہ اسباب بھی اختیار کرنے ہیں لیکن وہ اسباب بھی اعتدال سے, پاگل نہیں ہو جانا ان اسباب کے پیچھے, کیونکہ اسباب پہ نتیجہ مرتب کرنا کس کا کام ہے بولو؟ اللہ کا. آپ کی محنت سے نہیں ہوگا, ہوگا اللہ کے ارادے سے. اس لیے ہم تو شریعت کا حکم ہے اسباب اختیار کرتے ہیں, اور شریعت نے ہمیں کہا ہے اسباب میں غلو مت کرو. غلو سمجھتے ہیں؟ تھوڑی گاڑی اردو ہے نا, یعنی اعتدال سے تجاوز مت کرو, لمٹ کراس مت کرو. جیسے کمانا ضروری ہے, جو نہیں کماتا اور توکل کرتا ہے گنہگار ہوگا, لیکن کمانے میں صبح شام کمانے کی فکر اور سمجھتا ہے میرے کمانے سے ہی پیسہ ملے گا, اللہ کے ارادے کا دخل نہیں ہے, تو یہ کافر کی سوچ ہے. اعتدال سے کمانا ہے, صحت کا خیال. تو آج کل اس میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ صحت کے حوالے سے نا لوگ دو طرح کے طبقے, یا تو صحت کا بالکل خیال نہیں کرتے اور اس میں اللہ پہ توکل کرتے ہیں. تبھی آپ دیکھو مسلمانوں میں موٹاپا کتنا زیادہ آ گیا. میں جب جاپان گیا نا ایک چیز دیکھ رہا تھا, ان کی صحتیں دیکھتا تھا میں, سارے سلم اسمارٹ, کوئی ایک بھی توند والا موٹا نظر نہیں آیا گینڈا. میں کہتا تھا یار ایسے تو ہمیں ہونا چاہیے تھا نا, لیکن جب میں یہاں آیا میں نے لوگوں سے کہا, کہہ رہے ابے اس سے کچھ نہیں آتا, یہ سب ڈاکٹروں کی بنائی ہوئی, کھاؤ پیو بندہ کھاتا پیتا مرتا اچھا لگتا ہے, ابے یہ سب دے ابے ابے کر کے نا, تو یہ غلط ہے. ہمیں اسباب اختیار کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے. جب ہم دیکھ رہے ہیں صبح و شام بلڈ پریشر شوگر ایک کامن بیماری بن چکی ہے, سب مر رہے ہیں اس میں. ڈائلسس کے پیشنٹ کو جا کے دیکھو, چھوٹی چھوٹی عمروں میں ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں. زندگی سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ اسلام نے بھی سب سے بڑی نعمت زندگی کو قرار دیا ہے. پیسہ اور زندگی اگر ہو تو اسلام کیا کہتا ہے, کس کو بچاؤ؟ زندگی کو. فقہا نے یہاں تک بیان کیا, اگر آپ بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ کو کوئی روٹی نہیں دے رہا, آپ چوری بھی کر سکتے ہو جان بچانے کے لیے. چوری کو حلال کر دیا جان بچانے کے لیے. ہاں اس نیت سے چوری کرو گے کہ جب پیسہ کماؤں گا تو اس کو روٹی کے پیسے دے دوں گا میں, لیکن اس کو بھی حلال کر دیا شریعت نے. سب سے وہاں یہ توکل جائز نہیں ہے, میں چوری نہیں کروں گا بھلے مر جاؤں. بھلے مر جاؤں, غیرت کے ساتھ مروں گا میں. نہ بھائی, اللہ کہتا ہے جان بچا پہلے. تو اسلام میں دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ زندگی. تبھی سب سے بڑا جرم اسلام میں انسانی قتل ہے. سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ انسانی جان کا قتل. جرم کیوں ہے؟ اس لیے کہ قتل کرنے کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا کہ زندگی چھین لیا آپ نے اس سے. تو قتل دو طرح کا ہوتا ہے. اچھا, اپنے آپ کو قتل کرنا, علماء نے لکھا ہے دوسرے کو قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے. یعنی خودکشی جو ہے نا, یہ کسی دوسرے کو قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے. اس کی سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہے, عام قاتلوں سے زیادہ, کیونکہ سب سے پہلے آپ پر کس کا حق ہے؟ اپنا. تو آپ نے اسی کو ضائع کر دیا. تو خودکشی کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ٹھا کر کے مار دینا, ایک پیزے برگر کھا کے مار دینا اپنے آپ کو. کیا کھا کے مار دینا بولو؟ بولتے کیوں نہیں, پیزے برگر کھا کے بھی مارتا ہی آدمی, وہ بھی سلو پوائزن ہے. رات کو 12:30 ایک بجے جب آپ قورمہ کھاؤ گے, وہ بھی ڈیزل میں پکا ہوا. ہوٹلوں میں جو ہوتے ہیں وہ ڈیزل ہی کے ہوتے ہیں, الا ماشاءاللہ کچھ ہوٹل ایسے ہوتے ہیں. ڈیزل میں پکے ہوئے جب آپ کھاؤ گے اور 12:30 آ کے نان کے ساتھ, وہ بھی نان کے ساتھ, جب آپ کھا کے سو گے, تو اس کا مطلب آپ اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھود رہے ہو. یہ میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ دیکھو ڈاکٹروں کی بھی لوگ سنتے ہیں, لیکن کچھ ہمیں بھی تو سن رہے ہوتے ہیں نا. تو ہمارے لسنر بھی تو جو مجھے سنتے ہیں ان کو بھی تو تھوڑا سا احساس ہونا, کیونکہ صرف اس کا میڈیکل سائنس سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق کس سے ہے؟ شریعت سے ہے, اللہ رسول کے احکامات سے ہے. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی علوم کے لیے نہیں آئے تھے, پھر بھی آپ نے میڈیکل سائنس کی کچھ چیزیں بتائی ہیں صحت کے حوالے سے, حالانکہ آپ کا ٹاپک انسانی صحت. بولو, بولو نا, نہیں تھی. پھر بھی آپ نے انسانی صحت کی کچھ باتیں بتائی ہیں کہ کلونجی میں شفا ہے اور سنا مکی کے بارے میں اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے, شہد کے بارے میں قرآن میں کہ شفا ہے. کیوں؟ حالانکہ یہ ٹاپک نہیں ہے, لیکن بھائی جب صحت ہوتی ہے, زندگی ہوتی ہے تو سب کچھ ہوتا ہے, زندگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے دینداروں میں یہ بیماری بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ وہ اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں کرتے, بے وقت کھائیں گے. اور میں نے دنیا پرستوں میں دیکھا ہے وہ جم بھی جا رہے ہیں, صحت کا خیال بھی کر رہے ہیں, ڈائٹ پلان بھی ہوتا ہے ان کا, اور دیندار آدمی کا کوئی ڈائٹ پلان نہیں ہے. اللہ توکل, اور پھر مذہب کا لیبل لگا دیتا ہے اس پہ. اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. تو آپ کو پتا ہے 40 سال کے بعد ہر دوسرا تیسرا آدمی شوگر کا مریض ہے یا نہیں ہے؟ بولو. ہر دوسرا مریض بلڈ پریشر کا مریض ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. اس کا مطلب آپ بھی ہو جاؤ گے, آپ کیا مریخ سے آئے ہو؟ تو بہتر نہیں ہے پہلے سے ہی وہ کام کر لیے جائیں. دو خطرناک بیماریاں جو تباہ کر دیتی ہیں زیادہ, یہ تقریباً سب کو ہو رہی ہے, ایک بلڈ پریشر, ایک شوگر. یہ دو تو ایسی کامن ہے, یہ تو بیڑا غرق, اسی سے پھر ہارٹ کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ دو تو ہیں ہی ہیں, تو بہتر نہیں. اب میں لوگوں سے کہتا ہوں, میں نے ایک صاحب سے کہا بلڈ پریشر مشین گھر میں رکھ لو, آپ 40 سال کے ہو گئے ہو, چیک کیا کرو. کہ ابے اس سے کچھ بھی نہیں, ارے وہی ایک بات ابے کر کے نا. پھر مجھے کہتے ہیں ماڈرن ملا. تھوڑے دن میں اطلاع آئی, ایک طرف کا فرما کیا ہو گیا, چڑا ہو. میں ملاقات کے لیے گیا, میں نے کہا پتہ نہیں ادھر سے بات کر رہے ہیں, ادھر سے کر ہی نہیں رہے, آدھے پورشن سے بات کر رہے ہیں آدھے. اب کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے بھائی, آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, میں الفاظ یہیں تک روک لیتا ہوں, زیادہ نہیں آگے جب میں جاتا. پتا چلا کہ جی بی پی اتنا ہائی ہو گیا تھا کہ فالج ہو گیا, اب چل رہا ہے علاج, پڑے ہوئے ہیں ہاسپٹل میں, اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. بلڈ پریشر ایک ایسی بیماری ہے جو سائلنٹ کلر ہے, جس کی کوئی علامتیں ظاہر نہیں ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں سر بھاری ہو جاتا ہے, سر میں درد ہوتا ہے. بھائی سر میں درد کی وجہ سے بی پی ہائی ہوتا ہے, یہ نہیں کہ بی پی ہائی تھا تو سر میں درد ہے. زیادہ تر بی پی ہائی تھا تو سر میں درد نہیں ہے, وہ سر میں درد تھا تو بی پی ہائی ہو گیا. تو سر کا درد بھی کوئی علامت نہیں ہے بی پی ہائی ہونے کی. ہستا کھیلتا چار شادیوں کی باتیں کر رہا ہوگا اور بی پی اس کا شوٹ کیا ہوا ہوگا, این ممکن ہے چوتھی شادی ہو رہی کی خوشیاں منا رہا ہوگا لیکن بی پی کہاں ہوگا. ایسی خطرناک, اور اپنے ریلیٹو میں ہم نے دیکھا ہے, یہ صرف ڈاکٹروں کی بات نہیں ہے. تو جب یہ بیماریاں ہم پہ آ چکی ہیں, اچھا لوگ کہتے ہیں شوگر تو انہیریٹڈ ہے, وہ تو موروثی ہے, بہت کم موروثی ہے, پہلے اتنی نہیں ہوتی تھی, اگر موروثی ہوتی تو ہمارے سب باپ داداؤں کو ہوتی نا, بہت کم. اب تو ہر دوسرے تیسرے کو شوگر ہو رہی ہے, اس کا مطلب کوئی جرم ہے نا جو ہم کر رہے ہیں, لیکن اس جرم کو جرم ہی نہیں سمجھ رہے. مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کافر قوم آئے, جیپنیز جو کافر کے بچے, پٹھان لوگ کافر کو بولتے ہیں کافر کا بچہ, وہ کیا ہیں؟ کافر کے بچے. وہ ایسے سلم اسمارٹ, خوراک بھی ان کی مناسب, یہ نہیں کہ بیٹھ رہے ہیں تو کھائے جا رہے ہیں. اور ایک طرف مسلمان آئے ہم جیسے, سب عجیب عجیب سے نا, کوئی شوگر کا پیشنٹ کسی کے گردے جواب دے گئے, غفار کے گردے تلاش کر رہے ہیں وہ کہ یار کوئی گردے ڈونیٹ کر دے مجھے, اور نہ چلا جا رہا ہے نہ ہلا جا رہا ہے, 2 منٹ چلتا ہے تو سانس پھول جاتا ہے, اور پھر پیر بھی بنا ہوا ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس نہیں ہوگا جو میری امت تھی جن میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو گھوڑوں سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے. سلمہ ابن اکوا گھوڑے سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے. یہ امت تو برگر پیزے کولڈ ڈرنک کھا کے آڑے ترچے ہو گئے, اور ان کو دیکھو یہ کیسے ہے. تو آپ کی اپنی اولاد سلم آڑی ترچی ہو اور آپ کے دشمن کی اولاد ایسی زبردست خوبصورت, آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ اپنے بچے کو چپیٹ لگاؤ گے, کمبا کو دیکھ, جمشید جو میرے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے اس کے بچے دیکھ, اور تو اپنی صحت دیکھ, چلا نہیں جاتا تجھ سے. یا تو وہ بھی ایسا ہی ہوتا نا, ہم کہتے ہیں چلو سبھی ایک ہی جیسے. کہتے ہیں سب سے پہلا امپریشن جو آپ کا پڑتا ہے نا دوسرے پہ, وہ آپ کی پرسنالٹی کا پڑتا ہے. مسلمانوں کی پرسنالٹی من حیث القوم اچھی نہیں ہے، ہماری پرسنالٹی بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ کوئی اچھی قوم نہیں ہے، یہ کمبخت پھوڑنے پھاڑنے کے علاوہ دنیا میں کچھ بھی، یہ باتیں منہ کے فائر کرنے کے علاوہ یہ کچھ بھی بولو نہیں ہے، منہ کے فائر دیکھ لو آپ، ہر آدمی ہے سب بڑا سائنٹسٹ بنا ہوا پھینک رہا ہوگا فلسطین ایسے آزاد کرانے ہم نے، یہ میرے پاس ایک فارمولا ہے اس سے فلسطین آزاد ہو جائے گا، ہم یہ کرتے ہیں، ہم خلافت، ہم پاکستان میں ایک سسٹم، نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں، کیسے لا رہا ہے، کیسے خلافت لا رہا ہے، نیا خلیفہ کون ہوگا، وہ آدمی جس کو کوئی عورت شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو وہ خلیفہ نامزد کیا ہوا ہوتا ہے، یہ خلیفہ بغاوت اور پھر یہ وغیرہ وغیرہ، بھائی ایسے نہیں ہوتی، قوموں کی تقدیریں ایسے نہیں بدلتی ہیں، میں نے ابھی پورا بیان اس پہ کیا نا، یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں جو اسباب اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اسباب اختیار نہیں کرے گا وہ زمین میں دھستا چلا جائے گا، تو اس لیے میرے بھائی یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے، میں نے خدا کی قسم اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے جو واقعی نیک ہیں، ایسی خاندانی صحتیں ان کی، ایسی خاندانی صحتیں، میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، کیسے ان کا کھانے پینے کا، یہ تھوڑی جو آ رہا ہے کھائے جا رہے ایسے بھی ہم نے مولانا لوگ دیکھے، شادی میں گیا ایک مولانا صاحب کے ساتھ، غیبت اس لیے نہیں کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے، میں گیا، ہاں ماشاء اللہ انہوں نے پھوڑا ہے، پہلے کافتان کھائے، پھر بریانی پھوڑی، پھر اتنا میٹھا بھر کے کھایا انہوں نے، اور رات کے 11:30 بج رہے تھے، میں ان کو دیکھ رہا تھا، کہتے ہیں اللہ کا دیا ہے رزق ہے یار کھاؤ، تو اور ماشاء اللہ گول بھی فل ہو گئے تھے، ابھی اطلاع آئی کہ ان کو سخت قسم کی شوگر ہو گئی ہے، کھا نہیں سکتے بےچارے، میں تعریف میں نہیں کہہ رہا، میں بھی انہیں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مجھے اب تک شوگر نہیں ہوئی ہے، ہو بھی سکتی ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی، بیٹھے بیٹھے کچھ اٹیک ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کچھ نہیں ہے، تو کچھ ہو سکتا ہے، ابھی جاؤں تو بی پی ہائی ہو چکا ہو یا شوگر کی بیماری ہو چکی ہو مجھے لائے گی، تو اللہ کے کام ہے، لیکن اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم خود سے حماقت نہ کریں، اس لیے مجھے افسوس ہوتا ہے خاص طور پہ دینداروں کو دیکھ کے، یہ جو ہمارا طرز زندگی ہے خدا کی قسم اسے دیکھ کے کوئی غیر مسلم کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا، وہ کہے گا ان سالوں کو کھانے پینے کی تمیز نہیں ہے، سونے جاگنے کی تمیز نہیں ہے، یہ ہمیں بتائیں گے کہ کیسے زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اپنی زندگی تو تم ٹھیک کر لو، تو ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں دنیا میں، تو اس لیے چند باتوں کا خیال کر لینا چاہیے ہمیں، میرا خیال ہے، تو اس لیے وہ چند باتیں جو ویسے تو ڈاکٹروں کی یوٹیوب پہ بھرے ہوئے ہیں، پھینک بھی رہے ہیں کچھ لمبی لمبی، کچھ صحیح باتیں بھی کر رہے ہیں، ہر طرح کے ڈاکٹر مارکیٹ میں چل رہے ہیں، لیکن کچھ زندگی کے اصول اختیار کر لینے چاہیے، اور وہ اصول یہی ہیں جو تمام ڈاکٹروں کا جس پر اتفاق ہے، ڈاکٹروں کے بھی بہت سارے فرقے ہیں، ڈاکٹروں میں گرین چینل والے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سب کچھ کھاؤ، ڈاکٹروں میں دیوبندی مکتبہ فکر کے بھی، ڈاکٹری میڈیکل سائنس میں دیوبندی مکتبہ فکر بھی ہے، جو تھوڑا کہتا ہے کہ نہیں سب کچھ جائز بھی نہیں ہے لیکن سب کچھ حرام بھی نہیں ہے، ڈاکٹروں میں اہل حدیث ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب بدعت، ان کی خوراک ایسے ہوتی ہے دو انڈے ہاف بوائل، وہ کیٹو ڈائٹ والے ڈاکٹر، یہ بھی نہیں کھانا، اس سے آپ نے پوچھا کھانا کیا ہے تم یہ بتا دو خالی، اور پھر وہ ایک ڈاکٹر کا میں کل کلپ دیکھ رہا تھا کہ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں کتنا میٹھا کھا سکتا ہوں، اس نے اتنا سا میٹھا بتایا، میں نے کہا بھائی میرا دل چاہا میں اس پہ کمنٹ لکھوں نمت کریے تکلف، ڈاکٹر نے کہا سارا دن میں آپ دو کھجوریں کھائیں، سارا دن میں کتنی دو کھجوریں، بس اس سے زیادہ میٹھا نہیں کھائیں آپ، اور یہ شوگر کے مریض کو نہیں سمجھا رہے، نارمل آدمی کو ڈاکٹر صاحب سمجھا رہے، اور ڈاکٹر صاحب مزید کچھ اجتہاد کر کے آپ کچھ مزید ڈیپتھ میں جا کے بھی کچھ نکالیں، تو ڈاکٹر نے ڈیپتھ میں جا کے ملائی بھی کھا سکتے ہیں بغیر چینی کے، اس میں بھی کارب ہوتا ہے نا تھوڑا سا ہوتا ہے ملائی ولائی میں بھی، وہ بھی تھوڑی سی، اور پتا نہیں ایک آدھ کچھ شام کے ٹائم پہ کچھ ایک انگور کا ایک دانہ یا چار انگور اس طرح کر کے بس کرو یار، یہ اہل حدیث ہیں ڈاکٹروں کے، سب بدعت، ٹھیک ہے نا، تو ڈاکٹروں میں دیوبندی اہل حدیث بریلوی، یہ ایک سوچ ہے نا، دیوبندی اہل حدیث بریلوی یہ ایک انسان کی سوچ ہے، یہ مذہب میں بھی آتی ہے اور یہی میڈیکل سائنس میں بھی آتی ہے، ہر فیلڈ میں آتی ہے، تو ڈاکٹر میں بہت سارے فرقے ہیں، کچھ ان میں دیوبندی ہوتے ہیں، کچھ بریلوی ہوتے ہیں، کچھ شیعہ ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر، یعنی الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ، जो डॉक्टरों के जो ग्रीन चैनल है ना, वो पता है हर चीज खाओ। एक डॉक्टर आ रहा है, वो नहीं लाया मार्केट में, ऐसी नहीं लाया है, कह रहे सुबह पराठे खाओ। सुबह क्या खाओ? पराठे। दोपहर भी फुल पेट भर के खाओ, रात को भी आप फुल पेट भर के खाओ, नहीं लाया है। बहरहाल वो तो डॉक्टरों के फड्डे हैं, वो डॉक्टर जाने, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेडिकल साइंस से साबित है। मैं सिर्फ दो चार चीजों के नाम ले लेता हूं, मेरी वाकई फील्ड नहीं है मेडिकल साइंस, लेकिन मुझे बुरा लगता है जब मैं देखता हूं दीनदारों को, देखता हूं तबलीग वालों को, देखता हूं दीनी मदारिस के तलबा को, मौलानाओं को, मुफ्तियाने किराम को, नमाजियों को, हाजियों को देखता हूं। अफसोस तो होगा कि नहीं होगा कि जिस चीज को हमारी शरीयत ने सबसे ज्यादा फोकस किया है सेहत, उसी में हम सबसे पीछे हैं। और इसके नुकसान दीन पे भी जाहिर होते हैं। जब आपकी सेहत अच्छी नहीं होती, आप चिड़चिड़े होते हो, आप घर में बीवी से लड़ोगे, बच्चों से लड़ोगे, मां से। बेगम की सेहत, जो बेगम मोटी होती है ना, एक तो नेचुरल कुदरत की तरफ से मोटापा है, वो तो किसी को भी हो सकता है। तो बड़े बड़े बुजुर्गों को हमने देखा है, कम खाते हैं लेकिन मोटे हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। जो बेगम पिज्जे बर्गर खा खा के मोटी हुई है ना, मैं हल्फिया बोल सकता हूं, वो घर को जहन्नम बना के रखेगी, क्योंकि वो डिप्रेशन में होगी, कभी भी खुश नहीं होगी। वो मोटापा जो खा खा के मोटापा हुआ होता है, ऐसा आदमी खुश हो ही नहीं सकता। और जो खुश नहीं होता ना, वो दूसरों को भी टेंशन देता है। जो गुस्से में जला भुना बैठा हो, वो आपसे तमीज से बात करेगा है तो आपको भी टेंशन देगा। और जो खुश होता है, उसको टेंशन वाली बातें भी हंसी आ रही होती है। मैंने अपना वाक्य सुनाया था ना कि हमारे बच्चे से गिलास टूट जाता है, मुझे हंसी आती है, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे उसकी हमाकत पे क्या आती है, हंसी आती है। भाई इसको देखो गिलास टूट गया, सही है ना, बच्चे जानकर थोड़ी ये काम करते हैं। लेकिन अगर आप चिड़चिड़े हो गए, डिप्रेशन में हो गए, तो आपको इस पे एक गिलास तो उसने गलती से तोड़ा होगा, आप पांच छह गिलास जानकर तोड़ दोगे उसके सर पे, पूरा घर तोड़ फोड़ के बराबर कर दोगे आप। तो इसका अखलाक से भी ताल्लुक है, इसका हमारी शरीयत से भी ताल्लुक है, इसका नमाज रोजे से भी ताल्लुक है। तो इसलिए चंद बातों का एहतमाम हम सबको कर लेना चाहिए। कभी कभार उसकी खिलाफ वर्जी करें, हम भी करते हैं, आप भी करें कभी कभार, ठीक है, फोड़ दिया पिज्जा, फोड़ दिया कोल्ड ड्रिंक, फोड़ दी, कभी कभार नॉर्मली ये चीजों से अपने आप को बचाए। जितने भी बेकरी आइटम है छोड़ दे उनको, कभी कभार का मैंने कहा कोई हर्ज नहीं है, इतना नेक बनने की जरूरत नहीं है। अब शादी में गए हैं रिश्ता लेने के लिए, लड़की वालों ने चाय बिस्किट रखे हैं, ये थोड़ी कि मैं बेकरी आइटम मैं नहीं खाता, वो बोलेंगे बहुत ज्यादा कुछ फजूल चीज आई है, अरे खा ले, वहां पे रिश्ते के सिलसिले में आया है तो वो उनके यहां गए हो तो कुछ खाना पड़ेगा, या किसी बड़े ने दावत किया वो खिला रहा है तो बिस्कुट भी खा लो, केक भी खा लो, कभी कभार ठीक है, मजबूरी में अलग है। नॉर्मली अपने आप को बेकरी वाली चीजों से बचा के रखो, चीनी से जितना अवॉइड कर सकते हो करो, बहुत कम, ठीक है चल जाएगी। और आ जाओ शहद के ऊपर, आ जाओ अल्लाह भला करे अंडों के ऊपर, घर में बकरी बकरी पाल लो देसी। आप तजर्बा करके देखो, चाहे गाय हो, भैंस हो या बकरी हो, आप कभी एक दिन मेरे मशवरे पे ना सुबह सुबह ताजा दूध निकाल के ताजा उस वक्त कच्चा पी जाओ आप, फिर आधे घंटे तक कुछ नहीं खाओ, चंद दिनों में आप अपनी सेहत देखो। मुझे नहीं पता मेडिकल साइंस आपको इसकी परमिशन देगी कि नहीं देगी, कुछ चीजें मुशाहदे से साबित होती हैं, वो लैब में वो प्रूव नहीं होती। वो हमारे जिन दोस्तों ने भी ये किया है ना, उन्होंने कहा मौली साहब मजा आ गया, एसिडिटी पेट की खत्म हो गई, इतने फायदे हो गए उसके। तो जितनी भी बेकरी आइटम है ना, इनसे खुदा के लिए जान छुड़ाओ, समझ रहे हो। रात को 12:30 बजे शादियों में खाना मत खाओ, अगर जबरदस्ती किसी शादी में जाना पड़ भी गया है, बहुत थोड़ा सा खा लो, यूं दिखाओ बस एक आध लेग पीस थोड़ा सा घुमाया और बस उसको बेवकूफ बनाया मेजबान को और निकल लिए बाहर। मत खाओ, जब मरोगे ना कोई भी तुम्हारे जनाजे पे नहीं आएगा कि हमारी बोटियां और नान खा के मरा था ये, बीमार होगे कोई भी नहीं आएगा। तो इसी तरह कोल्ड ड्रिंक कभी कभार चलता है, नहीं पियो, ये सब चीजें नुकसानदेह हैं। वजन मत बढ़ने दो, आपकी हाइट के हिसाब से जो वजन है उसको मेंटेन करो, ज्यादा खा लिए जॉगिंग करो, दौड़ो, उसको कम करो। तो ये मोटे मोटे मेडिकल साइंस की चीजें हैं, ये सब मान। पराठा में दो राय है, कुछ कहते हैं खा सकते हो, कुछ कहते हैं नहीं खा सकते, इख्तलाफ का फायदा उठाओ, खा लो। डॉक्टरों की राय में बड़ा इख्तलाफ है, पराठा खाएं कि नहीं खाएं, اجماع امت سے یہ ڈاکٹروں کے اجماع سے یہ ثابت نہیں ہے. اس لیے ہم کھاتے ہیں صبح پراٹھا اور دیسی گھی کا کھاتے ہیں, یہ ڈیزل کے نہیں کھاؤ. تو کیونکہ بہت زیادہ پھر وہ اعتدال سے تجاوز ہو جائے گا. ایک عام آدمی کے لیے یہی سوٹ یہی ہے, ورنہ عام آدمی کہاں سے لائے گا جو ابال کے اور ملٹی گرین, اور اس میں ٹینشن اتنی ہے نا ملٹی گرینوں میں. ایک دن میں نے ملٹی گرین آٹا پکایا, گھر والوں سے کہا کھانا بناؤ, تو میں نے کہا بس پراٹھا کھا کے مر جانا یہ زیادہ بہتر ہے ملٹی گرین آٹے سے کھا کے زندہ رہنے سے مشکل. ٹینشن میں نہ ڈالو لیکن کچھ تو ہونا, وزن تو نہ بڑھنے دو نا کم از کم. تو اعتدال سے نا اپنی صحت کی پرواہ کرو. ہفتے میں کم از کم ایک دن جاگنگ کر لیا کرو اگر روزانہ نہیں ہو رہی. اگر جاگنگ نہیں ہو رہی واکنگ تو کرو میرے بھائی, چلو تو صحیح رات کو یا شام کو یا صبح کو, واکنگ تو کرو, کچھ تو ہلو تو کم بختو. مقصد میرا مقصد یہ ہے, پڑے پڑے مر جاؤ گے. دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی کھا رہے ہیں, پتہ نہیں پیٹ کیوں خراب نہیں ہوتا. مجھے جب دعوتوں میں لوگ کہتے ہیں نا آپ نے اتنا کیوں نہیں کھایا, میں کہتا ہوں وہ سمجھتے بہت پرہیزگار ہیں یہ حضرت جی دھونے والے لیے. میں کہتا ہوں میں ہضم نہیں کر سکتا یار اتنا جتنا تم لوگ ہضم کر رہے ہو, تو تم پہ حیران ہو رہا ہوں کیونکہ عادت نہیں ڈالی نا ہم نے. لوگوں نے عادت ڈالے ڈال کے نا اپنے میدے کے اسپیس کو بڑھایا ہوا ہوتا ہے, وہ کھائے جا رہے ہیں ہضم ہو رہا ہے. میرے سے نہیں ہوتا ہضم. میں اگر صبح پیٹ بھر کے ناشتہ کیا بہت زیادہ, دوپہر پیٹ بھر کے, رات کو نہیں کھایا جائے گا, پھر رات کو ہلکا کھانا پڑے گا. یا کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں ہمارا میدا بہت مضبوط ہے. یہ میدا مضبوط نہیں ہے, یہ ڈھیٹ ہے, یہ بدتمیز میدا ہے, یہ ڈھیٹ ہے, یہ مروائے گا تمہیں. وہ میدا زیادہ اچھا ہے جو تھوڑا زیادہ کھاؤ تو خراب ہو جائے, وہ سگنل دے دیتا ہے کہ بس آپ نے اس کو کھلا کھلا کے ڈھیٹ بنا دیا ہے. وہ کہہ رہا ہے یار بس اب کب روزانہ خراب تھوڑی ہوتا رہوں گا میں. جیسے ایک ڈاکٹر نے بتایا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تو اتنا گندا پانی کراچی میں آ رہا ہے لوگوں کے پیٹ خراب نہیں ہوتے. کہتے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ پانی اچھا ہو گیا ہے, پیٹ آدھی ہو گیا اس گندا پانی پینے کا, تو پیٹ خراب نہیں ہوگا لیکن اس گندے پانی کے جو سائڈ افیکٹ ہیں وہ تو بہرحال ظاہر ہوں گے. پیٹ تو آپ کسی بھی علاقے میں جاؤ دو چار دن پانی آپ کا پیٹ خراب کرتا ہے, پھر پانی کی عادت ہو جاتی ہے انسان کو. لیکن اس میں جو گند ہے وہ تو پیٹ خراب کرے گا نا, وہ سوری باڈی کو خراب کرے گا وہ. تو اس لیے میرے بھائی صحت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. وہمی نہ بنو, سب کچھ کھاؤ پیو, مصنوعی چیزوں کو بولو چھوڑ دو. اور یہ کولڈ ڈرنک سے زیادہ خطرناک یہ طاقت کے جوس ہیں. کہتے میں فریش ڈبے کا فریش جوس پیتا ہوں. جب ڈبے کا کہہ دیا تو فریش جوس ہے نہیں. یہ میں نے ایک دن بیان میں کہا تھا کہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی بڑی مشہور ہے, میں نام نہیں لیتا, اس کا وہ جوس پیتا ہوں میں, اورنج جوس. میں نے کہا اورنج بھی کہتے ہیں, اس میں وائٹامن سی ہوتا ہے. میں نے کہا یار لطیفہ سنانے سے پہلے بتا دینا چاہیے کہ بہت بڑا لطیفہ سنانے والا ہوں, تاکہ میں اس حساب سے اپنے لنگس میں اسپیس پیدا کروں ہنسنے کی. ایک دم اتنا بڑا لطیفہ سن کے نا بعض دفعہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے. کمپنی کا جوس ہے, اس پہ کیا کہہ رہے ہیں وٹامن سی کہہ رہے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے. میں نے کہا بے وقوف کسی اور کو. یہ میں اس اسٹائل سے آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے ڈبوں کے جو جوسز ہوتے ہیں کتنی عظیم شان کمپنی ہو, وہ جاپانیوں نے کیوں نہ بنائی ہو. اس میں حلفیہ بول سکتا ہوں وٹامن سی بولو نہیں ہوتا, ہو نہیں سکتا اس میں. کیونکہ وٹامن سی آپ جب اس کو گرم کرو گے یا اس میں کیمیکل ڈالو گے, اس کو سیو کرنا پڑتا ہے نا. وہ جوس ایسا تو نہیں ہے نا کہ ادھر ڈبے میں آیا ادھر لوگوں نے پی لیا, کم سے کم بھی ڈیڑھ دو ہفتے تو دکان میں رہے گا نا وہ. تو وائٹامن سی تو آپ لیمن جب نکال کے رکھتے ہو نا کافی دیر تک, اس سے اڑ جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے, جو بالکل آرگینک ہے, ادھر کہاں سے رہے گا. تو یہ وٹامن سی کے نام پہ بیوقوف بن رہے ہیں لوگ, ڈبے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. لکھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی لگائی ہے؟ میں کوئی ڈبا بلاؤں اس ڈبے پہ لکھوں اتنا آئرن اتنی میگنیشیم اتنا پوٹاشیم اتنا فلانا, اب کون جا کے چیک کرے گا ہیوی کہ نہیں ہے. ہوتا کیا ہے, کمپنی کہتی ہے کہ جب ہم نے یہ ڈبے میں پیک کیا تھا تو یہ تھا, اس وقت کا لکھا ہوا ہے وہ, بس کمپنی اس کی ذمہ دار ہے, اس پہ کیس نہیں ہو سکتا. اب یہ نہیں کہ ڈیڑھ ہفتے بعد کی ہے, کمپنی کہے گی جب پیک کیا تھا بھائی تھا اس وقت تھا. جیسے ایک آدمی کو عادت تھی چیزوں کو ٹھوکر مار کے پوچھتا تھا یہ کیا ہے, تو ایک بیچارہ جو ہے وہ گاؤں کا آدمی شیشے کے برتن لے کے جا رہا تھا پوٹلے میں باندھ کے, تو اس سیٹھ نے اس برتن کو, اس کو نہیں پتا تھا سیٹھ صاحب کو کہ اس کے اندر شیشے کے برتن ہے, اس نے اس پوٹلے پہ زور سے ٹھوکر مارا, ٹھوکر ماری پاؤں کی, بولا اس میں کیا ہے, کہہ رہے ہے نہیں تھا. अब नहीं। तो होगा विटामिन सी, विटामिन सी, आयरन मायरन किसी जमाने में जब डब्बे में उसको डाला गया था, हो सकता है था, अब नहीं है भाई। मेरा गला बहुत सेंसिटिव है, पेट भी, मुझे लैब टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती किसी जूस की, गला मेरा फौरन बता देता है कि दो नंबर चीज है। कुछ लोगों को अल्लाह ने कुछ दिए होते हैं, ऐसे सेंसर लगाए हुए होते, कितनी ही अच्छी कंपनी का जूस एक गिलास भी पी लूं, मेरा गला और पेट भी बता देता है कि गलत चीज गई है पेट में। लेकिन आप ये फ्रेश जूस पियो, गन्ने का जूस भी पी लो ना, हालांकि उसमें भी ऊटपटांग चीजें डाली जा रही है, फिर भी वो इन पैकिंग की जूसों से अच्छा है वो जो कंपनी ये पैक करके आपको पिला रही है। अव्वल तो जूस पियो ही नहीं, चाहे कोई भी जूस हो, चाहे ऑर्गेनिक ही हो, फल पैदा किया ना अल्लाह ने, सेब खाओ, सेब का जूस क्यों पी रहे हो, आम खाओ, आम का जूस क्यों पी रहे हो, अंगूर खाओ, अंगूर का जूस क्यों पी रहे हो भाई, ये सब चीजें खाओ ना, क्या मुसीबत है तुम्हें। तो इसलिए ये डब्बे बब्बे सब छोड़ दो, ये सब बेवकूफ बनाने की, एक डॉक्टर की बात कर रहा हूं, आप लोग कहेंगे मौलवी साहब क्यों मेडिकल साइंस की बातों में घुस रहे हो, भाई डॉक्टर की बात कर रहा हूं, बड़े डॉक्टर। उन्होंने कहा जिस चीज का भी एड चल रहा है ना टेलीविजन पे कि ये खाओ, जिस चीज का भी एड चल रहा है उसको कभी भी मत खाओ, क्योंकि एड ये मोनेटाइज होता है, कंपनी इसके पैसे देती है, तो एड चला के वो कंपनी फिर अपने पैसे अपनी प्रोडक्ट बिकवा के, प्रोडक्ट बिकवा के वो पूरे करती है, वो आपकी सेहत के लिए कंपनी वजूद में आई नहीं है। आजकल अस्पताल सेहत का काम नहीं कर रहे, जूस की कंपनी है तुम्हारी सेहत का क्यों ख्याल करेंगे भाई, जिन अस्पतालों का काम था हेल्थ वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, और आप समझ रहे हो कि कमर्शियल एक कंपनी है जूस की, वो आपकी सेहत का ख्याल करेगी। तो ये रमजान में लोग पी रहे होते हैं फलाना कंपनी का जूस, फलाने कंपनी का जूस, बेड़ा गर्क कर रहे हो, जवानी में कुछ पता नहीं चलता। हमारे दोस्त पठान आते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता, मैं कहता हूं बेटा अभी कुछ नहीं होगा, पठानों की भी अब वो सेहतें नहीं रहे, पठानों के दादे 99-99 साल तक शादियां कर रहे होते थे, अब कर रहे हैं? क्वेटा वालों की हड्डी देखो, फौलाद जैसी हड्डी होती है पठानों की। एक डॉक्टर ने कहा पठान की जो क्वेटा और ये जो केपीके में पहाड़ी इलाकों के पठानों की हड्डी इतनी मजबूत है, अगर ये सेहत का ख्याल करें ये 150 साल तक जिंदा रहे, इतनी मजबूत हड्डी है। हड्डियों के स्पेशलिस्ट ने मुझे बिल वास्ता बताया किसी के जरिए, इतनी मजबूत हड्डी आज रही है पठानों की वो सेहत, आप देख लो। मैं भी पेशावर से होकर आया, वही यार 50 साल में सब आड़े तिरछे भाई, 60 साल में सब टेढ़े मेढ़े। क्वेटा में भी कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, कोई सांस का पेशेंट है, कोई वो गए वंस अपॉन अ टाइम। तो ये सब का बेड़ा गर्क किसने किया है? ये सब इसी ने किया है, चीनी ने, बेकरी आइटम ने, कोल्ड ड्रिंक ने, अब गांव देहातों में भी ये चीजें आ रही हैं बहुत तेजी से, डबल रोटियां खाना शुरू कर दी उन्होंने। तो इतना तो बनता है, इन चीजों को खत्म नहीं कर सकते, कम अज कम कर दो। क्या ख्याल है भाई, गलत तो नहीं कह रहा? नान मान मत खाया करो। मैं तो हमारे अब्बा को एक दिन किसी ने डबल ब्रेड दे दी, डबल रोटी, हमारे अब्बा गांव देहातों के पले हुए, वो रोटी खाने के आदी थे, उनको किसी ने दी डबल रोटी, हालांकि पाकिस्तान नेवी में थे और पूरी दुनिया घूमी, ऐसे देसी नहीं थे कि दुनिया का पता ही ना हो, सॉरी दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा उन्होंने सिवाय चीन और ऑस्ट्रेलिया के, कहते मान ही गए, बाकी पूरी दुनिया में ट्रेवलिंग, डबल रोटी नहीं खाते थे। एक दिन मुझे याद है वालदा ने दे दी, क्या खा लें, वाल साहब ने जब घुमाया ना मुंह में चिपट जाती है डबल रोटी, ऐसा ही होता है ना, कहते हैं इतना गुस्से हुए, कहते हैं ये अल्लाह ने गुनाहों की सजा दी हुई इन लोगों को, रोटी से हटा के किस पे लगा दिया, डबल रोटी चिपड़ जाती है मुंह में। मैं भी डबल रोटी जब खाता हूं ना तो चाय के साथ उसको नरम कर करके उतारता हूं, मतलब चिपड़ती आटे की तरह चिपक जाती। अंग्रेज के जितने खाने हैं कोई एक भी कमबख्त ढंग की चीज नहीं खाता, बर्गर बंद खाता रहेगा मुंह में चिपड़ता रहेगा वो सारा। हमारी रोटी है लाल आटे की, कैसा मजा आता है चबाने में, करके हलक में नीचे उतरती है, और इस रोटी का एक वेट होता है, इस वेट की वजह से कब्ज नहीं होता, ये भारी होती है, जाती है ना, पुश करती है, तभी लोग कहते हैं हम सुबह नाश्ते। एक साहब से मैंने कहा यार तुम वॉशरूम नहीं जाते, कहते हैं यार वॉशरूम में जब मैं नाश्ता करता हूं तो पिछला वाला जाके अगले वाले को पुश करता है, फिर रिपोर्ट पेश होती है। समझ रहे हो, एक पूरा साइकिल, एक सिस्टम है कुदरत का बनाया हुआ कि भाई जब आप लाल आटे की रोटी खाते हो, फाइबर होता है उसमें, वो जाती है पुश करती है, उसका एक वेट होता है। अगर आप बर्गर खाओगे वो वेट नहीं बनेगा आपका, अगर आप खाली ये इसी तरह की चीजें फोड़ते फाड़ते रहोगे तो वो नहीं बनेगा। कब्ज की बीमारियां, बड़ी आंत का कैंसर, पता नहीं क्या क्या, कोई बंदा अपना जाके टेस्ट करा के देखे, वो बीमारियों का डब्बा निकलेगा, डब्बा बीमारियों का डब्बा। اور اس بیماریوں سے زندگی عذاب بنی ہوئی ہے, سست بیٹھے رہتے ہیں, پڑے ہوئے ہیں, جہاں پڑا ہوا نیند نہیں آ رہی, بے خوابی, ڈپریشن, نہ چل سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے. لطیفہ سناؤ تو ہنسی نہیں آئے گی, کمبخت کو بیٹھا رہے گا, ہلانا پڑتا ہے, بے لطیفہ سنایا میں نے. رونے کی بات کرو رونا نہیں آئے گا, سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے ہو کیا رہا ہے. دوسری شادی کی بات کرو تو یہ پھر وہ دوسری شادی لے کے بیٹھ گئے. جوان ہوتے اور فل آپ کا جو ہے نا باڈی ایکٹیو ہوتی, دوسری شادی کی بات سن کے پھڑک جاتا ہے ایک سے, بڑھے یار کیا زبردست ہو گیا. کرتے نہیں کرتے وہ آپ کا ہیڈ ایک ہے, اب تو سست پڑے رہتے ہلتے ہی نہیں ہے. تو یہ سب اس کی علامت ہے, زندگی کی رنگینیاں ختم. اور یہ اس کی علامت ہے, ہمارا ایک دوست تھا, عادت ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں بڑھاپے میں جوانی کے مزے, پہلے بوڑھے کہتے ہیں یار حضرت جی آپ تو بڑھاپے میں جوانی کے مزے لے رہے ہو. وہ لڑکا تھا 24 سال کا میرا دوست تھا, میں نے کہا کیسی گزر رہی ہے, کہہ رہے جوانی میں بڑھاپے کے مزے لے رہا ہوں. میں نے کہا ہم نے یہ تو سنا ہے بڑھاپے میں جوانی کے مزے, یہ فرسٹ ٹائم سنا ہے. کہہ رہے نہیں میں جوانی میں مفتی صاحب بڑھاپے کے مزے لے رہا ہوں. کہہ رہے یہاں بھی درد ہوتا ہے ادھر بھی درد ہوتا ہے. ایک لے تو مجھے کہا مفتی صاحب جوان لڑکا ہے, کہہ رہے یار میں جب سجدے سے قیام میں کھڑا ہوتا ہوں نا نماز میں کڑاکے نکلتے ہیں میرے کڑاکے. کہہ رہے یہ کیا ہو رہا ہے, کڑاکے سمجھتے ہو کٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں, جتنی بھی ہڈیاں ہیں نا چٹکتی ہیں. میں نے کہا ابھی سے آپ کا یہ حال ہو گیا ہے, کڑاکے نکل رہے ہیں آپ, کسی کے کڑاکے نکل رہے ہیں, کسی کے شڑاکے نکل رہے ہیں. کوئی اب پہلے آپ کو یہ کرسیاں نظر آتی تھی مسجدوں میں ہیں, زندگی ہم نے گزار لی. بوڑھے میرے نانا 99 سال میں 98 سال تک تو کھڑے ہو کر تراوی پڑھی ہے انہوں نے. کیا تھا بھائی, کوئی میڈیکل سائنس نہیں جانتے تھے, کوئی یوٹیوب نہیں تھا جو ڈاکٹر گائیڈ کر رہے ہوں, یہ نہیں تھا. بس یہ جو کولڈ ڈرنک پیزے برگر اور یہ جو آپ بازار سے پروٹین والا گوشت لیتے ہو نا فریز, جو فروزن گوشت ہوتا ہے, اس کی بھی بڑی کمپلین ہے. میں اس کی حیبت نہیں کر رہا آپ کے سامنے اس گوشت کی, میں کاروبار بند نہیں کرنا چاہتا. گوشت وہی اچھا ہوتا ہے, جاؤ ذبح کرواؤ اور لے آؤ. تازہ تازہ نہیں بولوں گا, وہ ولاگ یاد آ جاتا ہے وہ لوگوں کا نہیں جو منہ پہ لال ماسک لگا کے. اٹ از کالڈ گوشت. یہ جو فروزن گوشت ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے کتنے مہینوں میں, بعض لوگ کہتے ہیں, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, ہو سکتا ہے کچھ لوگ کرتے ہوں کچھ نہ کرتے ہوں, لیکن بہت سی کمپنیاں اس میں انجیکشن دے دے کے اس کو سیو کرتی ہیں. کچھ ذائقے کے انجیکشن دیے جاتے ہیں مسالوں کے لیے تاکہ وہ اندر چلا جائے, اس میں کیا کیا ڈالا جا رہا ہے. میرا دوست کل آیا مچھلی لے کے, کہتے ہیں اب میں باربیکیو کروں گا مچھلی کا, میرے لیے الگ مچھلی بنائی ہے بغیر مسالے والی, حالانکہ میں مسالوں کا شوقین ہوں. کیوں, میرے اتنے تجربے ہیں یہ باہر کے مسالے جب لگتے ہیں نا, اب مچھلی کھانے کا فائدہ کم ہوگا, اس مسالے کو پیٹ میں اتارنے کا نقصان بولو زیادہ ہوگا. میں نے کہا نہیں, مسالہ بناؤ گھر کا مسالہ, ادرک لہسن وسن جو بھی کالی مرچ والی وہ بنا لو آپ. پسا ہوا مسالہ باہر سے خرید رہے ہو نا, مجھے ایک بہت ایماندار تاجر نے بتایا ہے جو دو نمبر ہی نہیں کرتا, اس نے بتایا کہ میں دو نمبر ہی نہیں کرتا, لیکن کچھ دو نمبریاں ایسی ہیں وہ کرنی پڑیں گی مجھے, اور میں بتا کے کرتا ہوں وہ, اور میں بتاتا ہوں بھائی یہ ملاوٹ اس میں ہے اور ہر جگہ ہے تاکہ میرا مال حرام نہ ہو. وہ دو نمبر کہہ رہے, ہلدی کو جب ہم پیستے ہیں اس میں کلر بولو ملاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا سارے کرتے ہوں گے, ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ کرتے ہوں. آپ کو ہلدی چاہیے, ہلدی کی وہ لے کر آؤ, اس کو خود کوٹ لو, تھوڑا سا کمر میں درد ہوگا پھر ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کالی مرچ کا پاؤڈر بھی میں نے استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے. کچھ بھروسہ نہیں ہے بھائی ملک میں کیا ہو رہا ہے. ایک دفعہ میں جھوڑیا بازار گیا, گیا تو بہت دفعہ ہوں, لیکن ایک دفعہ میں نے یہ منظر دیکھا مسالوں کے مارکیٹ میں. میں جب اندر گھسا ہوں نا, اتنے بڑے بڑے چوہے, اتنے بڑے بڑے یار, وہ سب چیزیں کھا کھا کے نا اتنے مسٹنڈے ہو گئے تھے. میں ولاگ بنا سکتا تھا, لیکن میں نے کہا کسی کا کاروبار کا بیڑا غرق ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو لوگوں کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے, تو ایک بندہ کر رہا ہو نا وہاں, تو ماشاءاللہ ہر دوسرے تیسرا آدمی, ہر دوسرا تیسرا کی دکان کا یہی حال. ڈسپلے بڑا خوبصورت, بادام پستے, ڈسپلے پہ آپ جائیں گے نا صاف ستھرے بادام, صاف ستھرے پستے, ایسا خوبصورت. پیچھے گودام جہاں سے یہ آ رہا ہے, میں گھسا ہوں اس گودام میں, جو منظر میں نے وہاں دیکھا ہے نا, اف, پیچھے جو گودام کی حالت تھی, اس نے کہا بھائی یہی سسٹم کیا چل رہا ہے, یہی سسٹم چل رہا ہے پیچھے گودام. ڈسپلے پہ تو بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے, एक आदमी ने बताया मैं बहुत बड़े होटल में गया, इतना साफ सुथरा हाइजेनिक खाना उनका जबरदस्त। कह रहे मैं एक दिन किचन में गया हूं ना, प्याज पे जो कट रहे थे लोग पांव रख रख के चल रहे थे उस प्याज पे, मुलाजमीन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, प्याज का ढेर लगा हुआ ना, कोई जगह नहीं मिल रही, उसी पे से चल के चला। अंदर कुछ और होता है, बाहर मुल्कों में तो बड़ा ख्याल किया जाता है, सऊदी अरब में किचन में कैमरे लगे होते हैं, महकमे खुराक वाले 24 घंटे बंदे बिठाए हुए देखते रहोगे, हमारे यहां ऐसा कोई सिस्टम है? बोलो कहीं कोई कैमरा देखा आपने? हमें तो सामने जो नजर आ रहा है, मसालों में क्या डल रहा है कुछ पता नहीं है। मैंने एक दफा बयान में कह दिया था कि हमारे मसाले बैरूने मुल्क पाबंदी है उनपे, किसी ने कहा लो, फिर कंपनियों के नाम लिए कि देखो ये मसाला भी सऊदी अरब में मिलता है, ये मसाला भी सऊदी अरब में मिलता है। भाई देखो जब कोई बंदा बात करता है ना उससे उसका मतलब पूछा जाए, फौरन इतराज ना किया जाए। सो मैंने उनको मसाले मिलते ही नहीं कंपनियों के, लेकिन उसका फॉर्मूला चेंज होता है। यहां पर जो बिरयानी मसाला है और है, सऊदी अरब में उसी कंपनी का बिरयानी मसाला बोलो अलग होगा, यहां पर जो बिरयानी जो निहारी मसाला मिलेगा जिस कंपनी का वो अलग है, यही जब जाएगा अमेरिका में तो चेंज, वो ये गन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये शरीयत का हुक्म है, तो छोड़ दो अपने आप को इन फजूल चीजों से, बचाओ अपने आप को ताकि एक अच्छी इंसान जिंदगी गुजारे, अल्लाह रसूल भी खुश होंगे इससे, मेरा ख्याल है, क्या ख्याल है? और दीनदार लोगों पे तो ये बहुत ही बुरा लगता है। अल्लाह मल की तो बाद कहते हैं फी सबीलिल्लाह से मुराद सिर्फ किताल फी सबीलिल्लाह है, इससे कुछ और मुराद है ना, तहरीक कुरान के जुमरे में आता है, ये बात गलत है। ये जरूर है कि जहां कुरान में फी सबीलिल्लाह जिहाद के माना में आया है तो वहां तो जिहाद ही के माना में है, लेकिन कुरान और सुन्नत में खुद फी सबीलिल्लाह दूसरे मानी में भी इस्तेमाल हुआ है। हदीस में आता है जो हज पे निकलता है वो भी फी सबीलिल्लाह, जो मस्जिद में नमाज के लिए आता है वो भी फी सबीलिल्लाह, तो कोई भी दीन के काम में निकला है वो फी सबीलिल्लाह ही कहलाएगा। गड़बड़ यहां होती है कि जिहाद में जो फजाइल हैं, बाज मौके पे जिहाद को फी सबीलिल्लाह कहा गया है, तो जो जिहाद के फजाइल हैं वो आप किसी और जगह पे फिट ना करें फी सबीलिल्लाह कह के उसको। तो फी सबीलिल्लाह तो सारे काम है, लेकिन जिहाद फी सबीलिल्लाह के जो स्पेसिफिक अलग से फजाइल हैं वो किसी और जगह फिट करना जायज नहीं है, ये गलत हो जाएगा। फिर मुफ्ती से मेरे बहुत शिया सुन्नी की बात नहीं किया, और मुझसे अगर कोई शख्स अरे हया के खिलाफ मसले ना पूछा करो, एक मसला पूछा थोड़ा हया के खिलाफ है, छप्पड़ में पूछ लो, इतने खुल्ले डुल्ले मसले नहीं ऐसे पूछा करो भाई। और हर एक के है भी नहीं ना, बाद मसले हया के खिलाफ होते हैं लेकिन जरूरत उनको सबकी, सबको उनकी जरूरत होती है, वो फिर मैं अनाउंस कर देता हूं। लेकिन बाद मसले कुछ इंफरादी नौयत के होते हैं, हया के खिलाफ भी है तो क्या जरूरत उनको अनाउंस करने की। दूसरा मुझे नींबू रोजाना अपने खर्चे पर पीऊं या दूसरों के, बाकी कह रहे हैं हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और पीने से, क्या लिखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन सी से हड्डियां कमजोर क्यों होंगी मेरे भाई? कुछ लोग ये करते हैं जब ये लेमन का पानी पीते हैं ना तो ये दांतों में लगता है, उसका एसिड ये दांतों को खराब कर देता है। मेरे दांतों को नहीं करता, मैं तो ऐसे ही पीता हूं, लेकिन दांतों को खराब कर, दांत खराब होना शुरू होते हैं तो वो समझते हैं हड्डियां कमजोर हो रही है, तो उसका तरीका स्ट्रॉ से पिया करें फिर, वो समझ रहे हो, क्योंकि लेमन है तो एसिड ना, जब दांतों से लग के जाता है ना तो ये इसकी तह को खराब करता है, तो ऐसे लोगों के लिए फिर ये है कि वो स्ट्रॉ से पिया करें। दूसरी बात, लेमन गर्म पानी में डाल के कुछ लोग निहार मुंह पीते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो के इसके कुछ फायदे हैं लेकिन पेट की ऐसी की तैसी हो जाती है, क्योंकि लेमन एसिड है, जब आप खाली पेट पीते हैं तो वो मेदे की दीवारों को मुतासिर करता है, उसमें गड़बड़ करता है, ये मुशाहिदे पर मबनी एक हकीकत है। बिल्कुल जब खाली पेट हो तो मेरा ख्याल है इज्तिनाब करें, बाकी किबला हकीम से पूछें क्या करना है आप लोग, लेकिन कोई इससे नुकसान नहीं होता। हाँ, एसिड जो भी आप खाएंगे थोड़ा बहुत कैल्शियम को वो हो सकता है नुकसान करे, लेकिन हम कैल्शियम की दूसरी चीजें इतनी खा रहे होते हैं कि वो नुकसान की तलाफी हो जाती है उससे, समझते हो। अब एक आदमी लेमन ही पे सेट हो जाए वो तो हड्डियां खत्म हो जाएंगी उसकी, लेकिन लेमन के साथ साथ फिर वो देसी घी खा रहा है या रोटी सालन गोश्त जो भी अंडे मंडे भी तो खा रहा होगा ना, तो उससे फिर ये होगा कि लेमन के भी फायदे होंगे और कैल्शियम भी आएगा। खाली लेमन ही पे सेट हो गया तो फिर तो गलत है, लेमन खाली पी लिया करो, बहुत फायदेमंद चीज है, इन बातों में मत पड़ो। रोजाना एक गिलास पीने में कोई हर्ज नहीं हो, बहुत फायदा है, इसके फायदे इसके नुकसान से ज्यादा है। नहीं खाना तो जाओ जो मर्जी करना है करो।
مفتی صاحب دعا کیجئے میرے بیٹوں کی شادی ہو جائے، انہیں خاندان میں دو تین سال سے اتنا ہلکا ہلکا لکھتا ہوں، چشمہ لگانا پڑتا ہے، شرم آتی ہے مجھے، برا لگتا ہے اور اچھا نہیں لگتا، شو خراب ہوتی ہے چشمہ لگا کے، تو چشمہ بھی دیکھو بوڑھوں والا رکھا ہے، مجبوری ہے، یہاں تک بقدر ضرورت لگاتا ہوں۔ مودی صاحب دعا کیجئے میرے بیٹوں کی شادی ہو جائے، نے خاندان میں دو تین سال سے کوشش ہے مگر کوشش کم ہے، جب لڑکی والوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ سے اصلاحی تعلق ہے تو ان کی شادی نہیں ہوتی، دوسری شادی کے میرے سے اصلاحی تعلق ہے اس لیے شادی نہیں ہو رہی، تو میری تو ایک بھی نہیں ہونی چاہیے تھے، پھر جو لوگوں کو خود موٹیویٹ کر رہا ہے اس کی چار کیسے ہو گئیں؟ آپ کہہ سکتے ہو آپ مشہور ہو اور آپ کے پاس پیسہ ویسا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اب مشہور ہوا نا، 2011-12 میں میری تیسری شادی ہوئی تھی، اس وقت تو بہت زیادہ مشہور بھی نہیں تھا، تو اس لیے کچھ قسم کے لوگ شادی نہیں کریں گے، کچھ قسم کے شادی کر دیں گے، تو تلاش کرتے رہو رشتے، ایک نہ ایک دن ہو جائے گی۔ کمارا کوئی نہیں مرتا، یہ ذہن میں رکھو، کمارا جو مر رہا ہے وہ اپنی حماقت سے کمارا رہنے کی وجہ سے مرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بیسک ضرورتیں انسان کی پوری کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے تین لوگوں کی اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، اس میں ایک وہ شخص ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہو، تو اگر وہ سیریس ہے نا اس میں اللہ اس کا انتظام کرے گا۔ میں نے ایسے ایسے لوگوں کی شادی ہوتے دیکھی ہے جن کی کوئی امکان ہی نہیں تھا، سیدھے سے مایوس ہو کے میرے پاس آئے تھے، میں نے کہا یار آپ کوشش کاروبار کی بھی کوشش کرو، رشتے بھی تلاش کرتے رہو، اللہ نے چاہا ہو جائے گی، آج ہو بھی گئی، ان کی اولاد بھی ہے نا، یہ ایسا کام ہے اللہ کی مدد کے بغیر ہوتا نہیں ہے۔ مودیدہ میرے ابو اور میرے سوسر شادی نہیں کروا رہے، میرا نکاح ہو گیا ہے پر رخصتی نہیں کر رہے اور شادی کا پورا خرچہ میں اٹھا رہا ہوں، کچھ بتا دیں کیا کروں؟ رخصتی نہیں کر رہے، تو آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا تھا نکاح سے پہلے کہ اتنے عرصے کے بعد رخصتی ہوگی؟ اگر ایگریمنٹ کیا تھا تو پھر آپ کو اس ایگریمنٹ کی پابندی کرنی پڑے گی، شروع میں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ 2 سال تک رو، پھر ایک دم ان کو دماغ پہ جو ہے نا وہ جنون چڑھتا ہے، تو بھائی جب آپ نے کیا تھا معاہدہ تو پھر اس کی پابندی کرو، اور اگر ایسا معاہدہ نہیں تھا، جلدی رخصتی طے ہوئی تھی، پھر اگر دیر کر رہے ہیں تو ظلم کر رہے ہیں، پھر گھوڑے پہ بھگا کے لے جاؤ، یہی کہہ سکتا ہوں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ جب تک دین مغلوب ہے اس وقت تک کوئی کاروبار جائیداد بنانا دنیا میں رہنا حرام ہے، پتہ نہیں ڈاکٹر اسرار نے ایسا کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، لیکن اس سے دین غالب ہونے کے بجائے اور مغلوب ہو جائے گا، کیونکہ جائیدادیں بھی نہیں ہوں گی، کاروبار بھی نہیں ہوگا، تو مسلمان اور کمزور ہو جائیں گے، تو وہ تو تھوڑا بہت جو غلبے کا امکان تھا وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ، لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایسا کہا نہیں ہوگا میرا خیال ہے، ہمارے دین میں رہو، اور اگر کہا ہوگا تو ان سے پوچھا جائے، اگر زندہ ہوتے تو پوچھتے اس کا مطلب، ان کے بیٹے زندہ ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کے والد صاحب نے جو یہ کہا تھا اس کا کیا مطلب، کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ ہمارے دین میں رہبانیت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے تبلیغی بزرگ جو رائےوند میں مقیم ہو جاتے ہیں سارا سال سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، کیا یہ صحیح ہے؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نہیں ہوتے، ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں اور وہ پہلے سے اتنے کاروباری لوگ ہوتے ہیں، ان کا چلتا ہوا کاروبار ہوتا ہے، اس سے ان کی ارننگ آ رہی ہوتی ہے، اس سے بیوی بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں۔ دین کے لیے وقف ہو جانا یہ رہبانیت نہیں ہے، بشرطے کہ آپ بیوی بچوں کا خرچہ اٹھا رہے ہو، رہبانیت جب ہے جب آپ نکاح بھی نہ کرو کہ میں شادی نہیں کروں گا تاکہ بچوں کا خرچہ نہ اٹھانا پڑے، اور پھر دین کے لیے وقف ہو جاؤ، یہ رہبانیت ہے، یا شادی ہو گئی اور اب بیوی کا خرچہ نہیں اٹھا رہے، وقف کر دیا تو وہ کہاں سے کھائے گی بھائی؟ تو ریونڈ میں میرے علم میں جتنے بھی مقیمین ہیں وہ سب کے سب کے چلتے ہوئے بزنس ہیں، کاروبار ہیں، اب وہ سب چیزوں سے آزاد ہو کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور ان کے کاروبار چل رہے ہیں۔ تبلیغ میں کہیں بھی اس کی اجازت نہیں دی جاتی، حتیٰ کہ آپ سال لگانا چاہتے ہو نا اور آپ کا ابھی امتحان ہونے والا ہے، تو تبلیغ والے آپ کو سال کے لیے 4 مہینے کے لیے نہیں جانے دیں گے، بولیں گے آپ پیپر پہلے دو، کیونکہ آپ کا فیوچر برباد ہو رہا ہے۔ اگر کوئی پرسنلی اپنے طور پر غلط کر رہا ہے تو پھر تبلیغ والے اس کے ذمہ دار نہیں، تو ایسی رہبانیت تبلیغ میں ہے نہیں جہاں تک میری معلوم، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اپنے طور پہ کر رہا ہے، اس کا تبلیغ کو ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے۔ کراچی میں تقریباً چند روز بعد حکومت کے حکم کی وجہ سے راستوں کو بند کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عوام اور ایمبولینس وغیرہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کیا جو پولیس اہلکار روڈ بند کرواتے ہیں انہیں گناہ ہوگا؟ بھائی پولیس تو پابند ہوتی ہے حکومت کے فیصلوں کے، وہ تو وہی کرے گی جو، ورنہ حکومت ان کو بہت سخت کیس بن جاتا ہے پولیس کے خلاف اگر وہ آرڈر کو فالو نہ کرے۔ البتہ جو مذہبی لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں وہ بہرحال مجرم ہے۔ میں نے حدیث کئی بار سنائی ہے، نبی نے فرمایا سب سے آخری درجہ ایمان کا یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز اگر کوئی نہیں اٹھائے نا تو آخری درجے پہ بھی نہیں ہے، تو یہ تکلیف دہ چیز نہ اٹھانے پر ہے، اور راستے کو بند کر دینا تکلیف دہ چیز، یعنی یہ کانٹا پڑا ہوا ہے وہ اتنی تکلیف نہیں دیتا، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ اس کو اگر آپ نے نہیں اٹھایا تو آپ ایمان کے آخری درجے میں بھی نہیں ہے، اور جو پورا جلوس لا کے روڈ بلاک کر دے لوگوں کے آنے جانے کے راستے بند ہو جائیں, ایمبولینسوں کو مصیبت پیش آئے, اور دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا, یہ تو ہمارے یہاں ہی ہو رہا ہوتا ہے. یہ تو عین عذاب میں ڈال دیا آپ نے لوگوں کو, تو وہ ایمان کے آخری درجے میں بھی کہا ہوں تو پہلے درجے میں بھی نہیں ہے. اس لیے بند ہونے چاہیے سارے جتنے بھی جلوس جلسے. ابھی کیا ہوا ہے جاپان میں, جنہوں نے جو میرے ہوسٹ ہیں نا جاپان میں, جنہوں نے مجھے بلایا تھا, ان کا فون آیا, انہوں نے کہا جاپانیوں نے ویزے بند, جاپان نے ویزے بند کر دیے, مفتی صاحب تبلیغ کے ویزے بند کر دیے, علماء کے ویزے بند کر دیے. میں نے کہا کیوں, کہتے ہیں کچھ لوگ گئے تھے یہیں سے تو ربیع الاول کے موقع پہ انہوں نے جلوس بھی نکالے, روڈ بند کی, اور چندے بھی دبا کے مانگے. میں نے کہا سارے بریلوی ایسے ہوتے ہیں, چند لوگوں نے, بریلویوں میں بھی بہت سے لوگ ایک دوسرے کے مخالفت کر رہے ہیں ایسے ٹولے کی جو جس کا کام ہی چندہ گیری ہے اور ان کا کام ہی ہے. تو انہوں نے آج ہی کی بات ہے, آج فون آیا, کہہ رہے وہاں جا کے انلیگل چندے بھی مانگے, کیونکہ جاپان میں چندے کا بھی ایک اصول ہے, ٹرسٹ ہونا چاہیے, فاؤنڈیشن ہونی چاہیے اس کے لیگل. وہ جاپانی ایسے آڑے ترشے کام نہیں کرنے دیتے, آؤ بس, کوئی حساب ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, مانگنا شروع کر دو. اور روڈ ووڈ کیا کہہ رہے, سب پہ جاپانیوں نے پابندی لگا دی. کہہ رہے اب میں گیا ہوں جاپان, کیس کیا ہے ہم نے, ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہم نہیں چندے مانگتے, ہم روڈ بلاک نہیں کرتے, ہم تو تبلیغ والے, ہم تو مسجدوں تبلیغ پر اتنا زبردست کام ہو رہا تھا, چند بے وقوفوں کی وجہ سے سب پہ پابندی لگ رہی. اور اس کے علاوہ بھی کچھ ملکوں میں, چائنا میں بھی ایسا ہوا تھا, وہ لوگ کہتے ہیں روڈ کیوں بلاک کر رہے ہیں بھائی, تو لوگوں کا چند آدمی ہیں, ان کا اپنا مسئلہ ہے, تو آپ چند لوگوں کی, دیکھو میں نے مسجد کا مائک باہر بیان میں کھولنے کی اجازت نہیں دی, کیونکہ میرا جو بیان سننا چاہتا ہے وہ سنے, جو نہیں سننا چاہتا میں زبردستی کیوں سناؤں اس کو, جب میرا نظریہ نہیں ہے, جب دوسرے والے کا نظریہ نہیں ہے. اب میں دلیل یہ دوں کہ نہیں, میں حق بات کرتا ہوں, سب سنیں, یہ آپ بات تھوپ رہے ہو. تو میرے بھائی ربیع الاول سب کا متفق ہی رائے نہیں ہے کہ ربیع الاول منانا چاہیے, جلوس نکالنے چاہیے, کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ ہونے چاہیے, کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. تو جن کی رائے ہونے چاہیے وہ اپنی رائے سب کے کیوں ٹھونس رہے ہو بھائی, کیوں روڈ بلاک کر رہے ہو؟ آپ انڈور کرو, انڈور محرم کے تعزیے بھی آپ کرو, انڈور آپ جو ماتم کیے وہ بھی کرو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, انڈور جو بھی ہو آپ کا پرسنل معاملہ ہے, جو مرضی کرتے رہو, لیکن روڈ پہ وہی ہوگا, یا تو اسلام سے اس کی پرمیشن لی جائے گی اور چاروں ائمہ کا اس پہ اتفاق ہوگا, مسلمانوں کا اتفاقی مسئلہ ہوگا, یا یہ کہ پوری قوم اس پہ متحد ہوگی, ہاں بھی ہم سب کا مسئلہ ہے, پھر ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا. تو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ابھی جاپان میں پابندی لگا دی, ویزا ہی بند کر دی انہوں نے, کوئی ویزا نہیں ملے گا, جاؤ. کتنی آزادی تھی یار وہاں کے, میں گیا تھا, اتنا کراؤڈ ہوتا تھا جاپان میں بیانات سننے والوں کا, اور بریلوی علماء بھی جاتے تھے, دوسرے بھی سب جاتے تھے, سب پہ پابندی لگا دی چند لوگوں کی وجہ سے. چائنا میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں اصل میں ان کو اسلام سے نفرت ہے نا, پھر باتیں بھی ہم بیٹھ کے, بھائی اسلام سے نفرت ہوتی تو جلسوں سے پہلے بھی وہ پابندی لگاتے. تو یہ ہے حساب کتاب, تو یہ سب بند ہونا چاہیے سارا دھندا, اترنا ہے مسجد کے اندر. اہم سوال ہے, پورا پڑھے, مہربانی ہوگی, اگر عید میلاد النبی, تیجہ چالیسواں, یہ سب غلط ہے تو پھر مدارس, ان کا نصاب, سہ روزہ, چار مہینے, مسجد سے گنبد, مینار, ختم بخاری, یہ سب تو صحابہ نے اسلاف نہیں کیے, پھر کیوں کرتے ہو؟ یہ موقع ہوتا ہے. موقع کیا مطلب؟ مدرسے میں کام ہوا ہے, بخاری ختم ہوئی ہے, اب بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے, اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں, عالم بنے, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے دستار بندی کی ایک تقریب ہو رہی ہے, بالکل ایک معقول وجہ ہے اس کی. اور آپ جو 12 ربیع الاول پر عید میلاد النبی منا رہے ہو, اس دن نبی آئے نہیں ہے, نبی 1400 سال پہلے آئے تھے, 1400 سال پہلے آئے تھے, اب تھوڑی آ رہے ہیں. یہاں تو مدرسے کے طلبہ باقاعدہ فارغ ہو رہے ہیں, خوشی ہو رہی ہے ان کو, جیسے آپ کی شادی ہو رہی ہے. جب شادی ہو رہی ہے تو شریعت نے کہا مناؤ, ولیمہ کرو, مبارک باتیں دو. اب جب شادی کو 31 دسمبر کو آپ کی شادی ہوئی تھی, آپ ولیمہ بھی کریں, آپ سیلیبریٹ بھی کریں, آپ لوگوں کو جمع بھی کریں, تمبو بھی لگائیں, دیگیں بھی پکائیں, بانٹیں بھی, کیونکہ ہو رہی ہے, خوشی کا موقع ہے. لیکن آپ اگلے سال 31 دسمبر کو دوبارہ تمبو لگا رہے ہو کہ پچھلے سال 31 دسمبر کو میری شادی ہوئی تھی, اب میں دوبارہ تمبو لگا رہا ہوں, تو لوگ کہیں گے بھائی صاحب وہ ایک سال ہو گیا, اب کوئی اس کی مارکیٹ میں کوئی نیا مال آیا ہے, بچہ پیدا ہوا ہے, اس کی کوئی آؤٹ پٹ ہے, تو جس دن بچہ پیدا ہوگا تو پھر آپ عقیقہ بھی کرو, دو بکرے کاٹو. لیکن بچہ جب پیدا ہوا, 1 جنوری کو پیدا ہوا, اگلے سال پھر 1 جنوری کو آپ بکرے کاٹ رہے ہو, پھر اس سے اگلے سال 1 جنوری کو کاٹ رہے ہو, تو شریعت کہے گی جب پیدا ہوا تھا وہ موقع تھا, بکرا بھی کاٹو, کھلاؤ بھی, سیلیبریٹ بھی کرو, تقریب بھی کرو, ایونٹ بھی کرو, سمجھ میں آتا ہے. اب ہر سال اسی دن کرنا, یہ تو اس کی کوئی سینس نہیں بنتی ہے. تو مدرسوں میں جو ختم بخاری ہوتا ہے وہ اس ٹائم پہ ہوتا ہے جب بخاری ختم ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بخاری ختم ہوئی ایک محرم کو پھر اگلے سال ایک محرم کو پھر اگلے سال ایک محرم کو, ایسا نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور باقی تبلیغی جماعت میں جو ایک ریون کا اجتماع ہوتا ہے, یہ تو بھائی ایک ضرورت ہے, ضرورت ہے لوگوں کی, کیونکہ شریعت میں تبلیغ فرض ہے. اس کا کوئی متعین طریقہ اسلام نے نہیں بتایا اور ہم پہ چھوڑ دیا کہ جس زمانے میں جو طریقہ سوٹیبل لگے اس طریقے کو اختیار کیا جائے. تو اہل اللہ کو, بزرگوں کو یہ طریقہ سوٹیبل لگا کہ اس طریقے سے لوگوں کو مسجدوں میں لے جایا جائے, ٹائم لگایا جائے, تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا, تبھی وہ اس کو نہ سنت کہتے ہیں. اور اگر وہ یہ سمجھیں گے اس طریقے میں نقصان ہو رہا ہے تو چھوڑ بھی دیں گے, لیکن چونکہ نقصان ہو نہیں رہا فائدہ ہو رہا ہے اس لیے پکڑا ہوا ہے انہوں نے. اور رائیونڈ بھی کوئی جگہ خاص نہیں ہے, رائیونڈ میں جگہ لی ہوئی ہے. اگر ان کو یہ لگا کہ رائیونڈ کی بجائے فلانی جگہ زیادہ بہتر ہے تو وہاں شفٹ ہو جائیں گے وہ. اگر ان کو یہ لگا کہ یہ اس تاریخ کو جو ہم اجتماع کر رہے ہیں, اکثر یہ اکتوبر نومبر میں ہوتا ہے, اس کے بجائے جون میں ہونا چاہیے, تو جون میں شفٹ کر دیں گے. کوئی اسپیسیفک ڈیٹ تھوڑی ہے ان کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اسی طرح مدرسوں کا جو نصاب ہے, صحابہ کے دور میں تو لوگ نبی سے سیکھتے تھے, اس کے بعد جب عربی گرامر اور فقہ اور یہ مدون ہوا تو ایک اس کو اسٹرکچر دینا پڑا کہ اس اسٹرکچر, یہ پیریڈ ہوں گے, یہ ٹائم ہوگا, یہ آٹھ سال کا نصاب ہوگا, یہ سب آسانی کے لیے. آپ کے پاس تو یہ جو آپ ربیع الاول میں کر رہے ہو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے جائز ہونے کی. تو اس کو بخاری کے ختم بخاری, اور یہ جو مسجدوں کے گنبد ہیں کہتے ہیں یہ بھی بدعت ہیں, یہ تو تابعین کے دور سے چلے آ رہے ہیں. تابعین کے دور سے ایک شعار بن چکا ہے اسلامی کہ گنبد دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, مسجد ہے. کوئی نہ بنائے گنبد تو کوئی حرج نہیں ہے, بنا لے تو بھی ٹھیک ہے, نہ بنائے تو بھی ٹھیک ہے. اس کا اس سے ربیع الاول سے کیا تعلق ہے بھائی؟ بھائی ہر ایک کے گھر بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ڈیفنس میں الگ اسٹائل ہے, اورنگی ٹاؤن میں الگ اسٹائل ہے, امریکہ میں الگ اسٹائل ہے. تو اسی طرح مسجدوں کو بھی ایک الگ رواج ہے کہ بھائی مینار ہوگا اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے, مسجد ہے. پہلے یہ مینار بنا کرتے تھے مؤذن کے لیے, اوپر چڑھ کے اذان دیا کریں گے تاکہ سب جگہ آواز جائے گی. اب وہ ایک علامتی طور پہ باقی رہ گیا ہے, اذان اقامت جو اسپیکر پہ ہوتی ہے. تبھی علماء کہتے ہیں مینار ہو تو بھی ٹھیک ہے, مینار نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے. اس کا ربیع الاول کے جلسوں سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ ایسے ہی ہے بیعت, کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. اگر یہ بدعت نہیں ہے تو پھر بدعت ہے کیا, ہمارا یہ سوال ہے. بدعتی سے نا الزامی جواب پوچھا کریں, اسے کہیں پھر یہ جو حدیث میں آتا ہے جو ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے وہ بدعت ہے, تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے یہ مراد ہے چرس پینا, ہیروئن پینا؟ وہ دین میں ایجاد تھوڑی ہے, وہ تو ویسے ہی حرام ہے نا. دین میں ایجاد کا مطلب دین نے ذمہ داری نہیں لی اور آپ نے اس کو ایجاد کر کے کس کے کھاتے میں ڈال دیا, اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا, یہ ہے بدعت. دیکھو غالباً عبداللہ بن مسعود تھے یا حضرت عباس تھے یا عبداللہ بن عباس, تین صحابی میں سے ایک تھے. مجھے کیونکہ 20 سال ہو گئی یہ واقعہ پڑے ہوئے, تو مجھے ہو سکتا ہے صحابی کا نام لینے میں غلطی ہو رہی ہے. انہوں نے مسجد میں لوگوں کو ذکر کرتے ہوئے دیکھا, اجتماعی نابینا ہو گئے تھے آخری عمر میں, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا عبداللہ بن عباس, دونوں میں سے کوئی ایک, غالباً عبداللہ بن عباس تھے, میں صحیح پہنچا ہوں, کیونکہ آخری عمر میں وہ نابینا ہوئے تھے اور حضرت عباس تو عمر میں بھی زیادہ تھے. عبداللہ بن عباس نے دیکھا ہے نا آخری زمانہ, تو عبداللہ ابن عباس نے جب دیکھا نا اجتماعی حلقے لگا کے لوگ ذکر کر رہے ہیں, غالباً روایت میں آتا ہے آپ نے کہا کہ پتھر مار کے ان کو باہر نکالو. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح نہیں ہوتا تھا. اس لیے علماء نے لکھا ہے ذکر کے لیے تداعی, تداعی کا مطلب لوگوں کو جمع کر کر کے اجتماعی حیات سے ذکر کرنا, یہ جائز نہیں ہے. ایک ہوتا ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ذکر پہ لگا دینا, یہ اتفاقی اجتماع ہے, یہ جائز ہے. جیسے آپ لوگ آئے ہوئے ہو, اب مجھے لگا کہ یار یہ ان کو یہ بیان اتنا عرصے سے سن رہے ہیں, ذکر کرنے کی کمبختوں کہنے والا تھا لیکن مناسب نہیں ہے, ان کو ذکر کرنے کی عادت نہیں ہے, صرف شادیاں شادیاں سنتے رہتے ہیں, پراٹھوں کی باتیں سنتے رہتے ہیں, پیزے برگر کولڈ ڈرنک سنتے رہتے ہیں, چھوڑیں گے پھر بھی نہیں, تو ان کو کچھ اللہ اللہ سکھاؤ تو میں آپ سب کو لگا دوں, بھائی چلو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو, یہ اجتماعی ذکر نہیں کہلائے گا. اس لیے کہ اجتماع تو آلریڈی ہوا ہوا ہے, ان سب کو ہم نے تعلیم کے لیے ذکر پہ لگا دیا. ایک ہی ہوتا ہے کہ میں بولوں آج اتوار کا بیان نہیں ہوگا, تمام احباب سے گزارش ہے آج جامع مسجد الفلاحیہ میں عشاء کی نماز کے بعد اجتماعی ذکر کی محفل لگے گی, تمام حضرات تشریف لائیں, بہت فائدہ ہوگا, یہ بدعت ہے. کیونکہ اجتماعی عبادت جو شریعت نے بتائی ہے وہی کر سکتے ہو. فجر کی دو سنتیں انفرادی ہیں, اجتماعی پڑھ سکتے ہو؟ نہیں. پڑھو گے تو کیا بن جائے گی؟ بدعت. کیونکہ دو فرض اجتماعی ہوں گے, دو سنت نہیں. ظہر کی چار سنت انفرادی, فرض کیا ہے؟ اجتماعی. تو عبادت میں اپنی طرف سے آپ اجتماع ایڈ نہیں کر سکتے. تہجد کے لیے اجتماع بھی جائز نہیں ہے. میں الفلاحیہ مسجد میں رات کو 4 بجے تہجد ہوگی, تمام محلے محلہ اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سے گزارش ہے تشریف لے آئیں, سارے محلے والے آ رہے ہیں, بھائی بدعت ہے. صرف رمضان میں تراویح کے لیے اجتماع ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اجتماع نہیں ہو سکتا. ہاں اتفاقی اجتماع ہو جائے, میں تہجد پڑھ رہا ہوں, آپ آئے, آپ نے کہا چلو میں بھی نیت مان لوں, یہ ٹھیک ہے. صحابہ میں ایسا ہی ہوتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے, صحابہ بھی آپ کے پیچھے آ کے نیت باندھ لیتے تھے. تداعی سمجھتے ہو, لوگوں کو جمع کر کر کے بلانا. تو عبداللہ بن عباس نے کیا دیکھا, اجتماعی ذکر کی محفلیں, اتنا غضبناک ہوئے. اب ہمارے بریلوی بھائیوں سے میں پوچھتا ہوں, یہ حدیث تو آپ بھی صحیح مانتے ہو, اس کو میں کسی وقت موقع ملا تو ریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ اس کو پیش کر دوں گا. تو وہ تو ذکر کر رہے تھے نا, اب کوئی ان سے کہتا کہ اس کی ممانعت کی دلیل بتاؤ, کہاں لکھا ہے کہ یہ اجتماعی ذکر ناجائز ہے؟ تو یہی کہا جائے گا, بھائی عبداللہ بن عباس یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ یہ جائز ہے. نبی نے نہیں کیا, صحابہ نے یہ اجتماعی ذکر اس طریقے پہ نہیں کیا, تو اس کا مطلب یہ جائز نہیں. یہ انفرادی طور پہ آپ کریں, اس طرح حیث بنا کے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ لوگ اگر یہ سب کچھ دیکھ لیتے جو ہم ربیع الاول میں کر رہے ہیں, وہ تو اتنی سی چھوٹی سی چیز پہ عبداللہ بن عباس کو, صحابی رسول کو اتنا غصہ آ گیا. وہ جب یہ دیکھتے کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے اور یہ ایسے تمبو لگ رہے ہیں اور ایسی بتیاں اور ایسے روڈ جام اور وہ ناچنا گانا تک بھی شروع ہو گیا, اب تو کیک کٹ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, تو کہاں, وہ تو وہ پتھر مارنے کا نہیں کہتے, وہ کچھ اور مارنے کا کہتے ہیں. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ صحابی رسول کو کتنا غضب آتا, وہ بدعت کے بہت شدید خلاف تھے صحابہ کرام, بدعت کو نہیں پنپنے دیتے تھے وہ لوگ. اتنی چینجنگ کی اجازت نہیں دی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے جو نبی خطبہ عید کی نماز کے بعد دیا کرتے تھے اور جمعے میں عید کی نماز سے پہلے, تو ایک خلیفہ نے کیا کیا, عید کا خطبہ بھی عید کی نماز سے پہلے شروع کر دیا. اس پہ احتجاج شروع کیا صحابہ نے, یہ کون سی بدعت شروع کر دی بھائی تم نے, جو خطبہ بعد میں وہ بعد میں رہے گا, جو پہلے ہے وہ پہلے رہے گا. فجر کی 2 رکعتیں 2 رہیں گی, 3 نہیں ہو سکتی, تو بدعت یہ بھی نہیں ہے. تو بھائی پھر بدعت ہے کیا, واٹ از بدعت؟ بس یہ اقامت کے وقت دیر سے کھڑے ہونا بعض لوگ کرتے ہیں, اس پہ مجھے پوری تحقیق نہیں ہے. بعض لوگ بھائی اعلی صلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں, فقہ کی کچھ کتابوں میں اس طرح لکھا ہوا ہے, اس کے دلائل کیا ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ میرا اس پہ پوری طور پر ریسرچ نہیں ہے. نہیں ہے تو میں جب تک پوری ریسرچ نہیں کر لوں گا اس میں میں بات نہیں کروں گا. کار چلاتے وقت ہٹ دھرمی اور راستہ نہ دینا, اگر بہت رش ہو تو بائک والے سب ایک ساتھ گزرنے لگیں اور دل میں نیت ہو کہ میری گاڑی کو نہ مار دیں. اتنا مشکل مسئلہ پوچھا, ایک گلاس نیمبو اور پھول. کار چلاتے وقت ہٹ دھرمی اور راستہ نہ دینا, بہت رش ہو تو بائک والے سب ایک ساتھ گزرنے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, میں سمجھ گیا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو جب راستہ دیتے ہو نا تو بس آپ گئے قیامت تک. ہمارے یہاں گلی میں ایسا ہوا, ایک صاحب کی غلطی سے انہوں نے کہہ دیا پہلے آپ, گاڑی لے کے کھڑا ہوا تھا یہاں پہ. جب پہلے آپ اس نے کہا نا, اچھا تھی شب برات اور قبرستان جانے والوں کا رش تھا, نبی کی محبت میں کہاں جا رہے تھے, قبرستان, اور روڈ فل جیم. تو گزر, اب ایک کو راستہ, اسی کے پیچھے دوسری گاڑی, اسی کے پیچھے تیسری گاڑی, اب چوتھی پانچویں گاڑی کو نہیں پتا یہ بندہ آدھے گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے یہاں پہ, ہر گاڑی سمجھ رہی ہے کہ میں پہلے آیا ہوں. اب وہ کیا ہوا کہ اب اس کو کوئی راستہ ہی نہیں دے رہا, وہ کہہ رہا ہے یار میری غلطی ہو گئی, میں نے ایک گاڑی گزرنے دی. اب وہ گاڑی والوں کو کہہ رہا ہے یار تھوڑی دیر رک جاؤ, میں گھنٹے سے یہاں کھڑا ہوا ہوں, میرے پیچھے 2 گاڑی ہیں, ہم گزر جائیں گے. لیکن گاڑی والے ٹھیک, کیونکہ جا کہاں رہے ہیں, شب برات منانے قبرستان میں, مردوں کی بخشش کروانے. اتنی نہیں ہو رہی کہ یار ایک آدمی ریکویسٹ کر رہا ہے 2 گاڑی ہیں تم ذرا بریک لگا دو, اس کو گزرنے دو, کیونکہ نہیں گزرنے دو گے, تمہارے پیچھے تو گاڑیوں کی لائن ہے, ایک لائن ہے پوری, اس کو تو گھنٹہ لگ جائے گا کھڑے کھڑے یہاں. نہیں, میں یہاں بیان کر رہا تھا, آواز آئی گالیوں کی نا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا, دیکھا وہ گتم گتا. وہ لڑائی پھر جب تفتیش کی تو پتا چلا بھائی ایک آدھا گھنٹے سے یہاں کھڑا ہوا ہے گاڑی کے پیچھے, گاڑی چپکی ہوئی ہے, کوئی
کوئی اس کو گزرنے ہی نہیں دے رہا, اس کی غلطی تھی کہ پہلی گاڑی کو اس نے جانے دیا تھا. تو یہ ہے قبرستان جا رہے ہیں مردوں کی, اور شب برات پہ جو ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں قبرستان پہ, اب تو خواتین بھی جا رہی ہیں چمک چھلو بن کے جا رہی ہیں قبرستان مردوں کو بخشوانے کے لیے. لوگ کہہ رہے ہیں کاش ہم بھی اسی قبر میں لیٹے ہوئے ہوتے, کتنا اچھا موسم چل رہا ہے یہاں پہ صاحب, ڈرامے بازی ہے میرے بھائی, شب برات کے نام پہ صاحب ڈرامے چل رہے ہیں, ربیع الاول کی الگ کہانیاں ہیں, محرم کی الگ کہانیاں, یہ سب مولویوں کے منجن ہے. یہ کیا ہے, انٹرٹینمنٹ ہے جس کو ایک دوسرا, عبادت تو کوئی نہیں کر رہا ہوتا شب برات میں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھروں میں کر رہے ہوتے ہیں, باقی تو سب یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں, چمک چھلو بنی ہوئی لڑکیاں اور لڑکے نہا دھو کے تیار ہوئے ہوئے ہوتے ہیں سب. آخری سوال پوچھ لو, یہ بےچارا کافی دیر سے کر رہا ہے, جہاں اتنا صبر کیے بیٹھ گیا یار.
مفتی صاحب دو سوال تھے میرے, ایک کا تو آپ نے بتایا کہ آپ بعد میں حوالہ دے دیں گے کہ یہ جو بدعت کے حوالے سے مشہور ہے, کیونکہ ابھی جو کل ربیع الاول گزرا اس میں میں نے لنگر کھانے سے انکار کر دیا, تو ساتھ ہی اس نے میرے کو طنز دیا کہ تمہیں نبی سے محبت نہیں ہے, اس کا آپ حوالہ دے دیں گے تو میں ساجد بھائی وغیرہ کسی سے لے لوں گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک فرقے کا جلوس ہوا تھا جس کا آپ نے تذکرہ کیا,
چپ تازیہ
جی, تو اس میں اسی فرقے کے ایک شخص نے مجھے بولا کہ یہ چیز بڑھتی سے بڑھتی جا رہی ہے, حالانکہ وہ اسی فرقے کا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسلامی ہمارے اسکالرز ہیں بلند سطح پہ, چاہے وہ جس فرقے کے بھی ہیں, ان کو آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے کہ جو نئی سے نئی چیز ہوتی جا رہی ہے, بالفرض اگر وہ 5 بجے جلوس ختم ہوتا تھا تو وہ 7 بجے ختم ہو رہا ہے, تو ان چیزوں کو محدود کرنے کی ضرورت ہے میری نظر میں. اور اس کے حوالے سے
دیکھو یہ محدود ایسے ہوں گی کہ شیعہ کے شیعہ اسکالر بولے اس کے خلاف, ایران میں روڈ پہ کوئی جلوس کوئی تعزیہ نہیں ہوتا, حالانکہ وہ شیعہ اسٹیٹ ہے. تو شیعہ اسکالر آگے بڑھ کے بولے بھائی یہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے, جو ایران میں ہوگا وہ بھی یہاں بھی وہی ہوگا. بریلویوں میں جو معتدل ہے وہ بولیں کہ یہ ربیع الاول میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے غلط, ہم بولیں گے تو ہمیں تو ویسے ہی خشکے وہاوڑے کہتے ہیں یہ لوگ, تو وہ ہم تو بس ممبر پہ ایک ترغیب دے سکتے ہیں کہ بھئی شیعہ میں جو معتدل علماء ہیں, جیسے ایک شیعہ عالم نے ٹی وی میں بیان دیا تھا کہ ایران میں فتویٰ آیا ہے کہ شیخین ابو بکر عمر کو برا بلا کہنا حرام ہے, مجھے بڑی اچھی لگی تھی ان شیعہ عالم کی یہ بات, انہوں نے ٹی وی پہ اناؤنس کیا کہ ایران میں یہ وہاں کے کوئی مفتی ہیں ان کا فتویٰ ہے کہ بھئی یہ صحابہ کو برا بلا کہنے پر یہ جائز نہیں ہے, اس طرح کے لوگوں کو. لیکن ہر مسلک میں نا پسند شدت پسند مولوی ہی کو کیا جاتا ہے, یہ ہمارا مزاج ہے, اعتدال والے آدمی کو لوگ پسند ویسے ہی نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں یہ مولوی تو محفل سجاتا ہی نہیں ہے, لوگوں کو یہی پسند ہے کہ دے دنا دن اسٹائل ہی یہی ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.